صرا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اور اس رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے جس نے ہمیں یہ توفیق دی یہاں بیٹھنے کی، اپنا ایک کلام کو سننے کا اور سمجھنے کا اور سیکھنے کا آنر دیا ہمیں. الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل، الحمدللہ سفر ہے کہ تیزی سے جاری ہے. ابھی لگتا ہے فرسٹ پارا شروع کیا تھا اور آج 18th پارے پہ ہم الحمدللہ آ گئے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ قرآن ہماری حیات بنتا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کیا ہم اس کو سمجھ کے جو بھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اپنے رب سے محبت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب جب ہم کام کریں گے تو ہی قرآن ہماری حیات بنے گا نا، زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، نہ کہ صرف موقعوں پہ، خاص موقعوں پہ اس کو استعمال کرنا یا پڑھنا. جی بالکل، آہستہ آہستہ دل کھول رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دل کھول دے. اسی طرح دیکھیے، اللہ یہی ہے کہ جب دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں نا تو پھر قرآن سن کے بھی دل نہیں کھلتا نا. تو اللہ سبحانہ، جی بالکل، آمین سم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سم آمین. امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنی لبیک ٹائپ کر دی ہوگی، اگر کوئی رہ گیا ہے تو پلیز اس کو اپنی لبیک ٹائپ کیجیے. سو انشاءاللہ ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے 17th پارا کل ہم نے کرا، پہلے سورہ طہٰ کی ہم نے کچھ آیات کی اور اس کے بعد ہم نے 17th پارے کو کیا ہم نے. تو کچھ تھوڑی سی اس کی کر لے ریکیپ کر لیتے ہیں اپنے انشاءاللہ پارے کے جب تک استاذہ جی ریڈی ہوتی ہیں. جی انشاءاللہ. اب پہلے مجھے یہ بات، میں جب دیکھ رہی تھی اس کو سن رہی تھی الحمدللہ، تو مجھے ایک بات یہ بات آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے تو انہوں نے بہت غصہ کیا اپنی قوم پہ، اپنے بھائی پہ. تو کس چیز کا ان کو غصہ تھا، کس بات کا غصہ تھا ان کو، کہ کیا بات ہوئی کہ جو اتنے وہ ناراض ہوئے، کس بات کا غصہ تھا؟ شرک پہ، آف کورس. الحمدللہ خلاف شریعت کوئی بھی کام ہوگا تو اس کو دیکھ کے ایک جو دین والا ہے اس کو غصہ آنا ایک آپ ایک نارمل بات ایک ہونا چاہیے. اگر نہیں غصہ آیا تو دیر سم تھنگ رانگ ان اٹ، رائٹ؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں زوال شدہ قوموں کے تذکرے کرے. تو کیا اس کی کیا وجہ تھی, کیا ان کی کیوں ان پہ زوال آیا, کیا ریزن کیا تھی ان پہ عذاب آنے کی, ان پہ زوال آنے کی؟ جی بالکل, غصہ آنا ایمان کا لیول بڑھاتا ہے, نافرمانی. جی بالکل, کتاب کو بھول گئے تھے, اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کی انہوں نے. جی بالکل, شکر ادا نہیں کرا انہوں نے, بالکل الحمدللہ. تو اس میں ہماری جب جو بھی جتنا بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا, اس پہ ہمارے لیے عمل کی کیا بات نکلتی ہے؟ اب ہمارے لیے, ہمیں جب یہ قصہ سنایا گیا کہ کوئی تو ریزن ہوگی نا ہمیں سنانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہمیں ہم صرف ہسٹری کی بک تو نہیں پڑھ رہے نا, رائٹ؟ تو کیا کیا وجہ کی تھی, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کی کیا بات ہے اس میں, کیا ہم اپنے اسے سیکھ سکتے ہیں, اسے ہمارے لیے. جی سمے نہ واتا نا, اور لیڈرشپ کی بات ماننی ہے ہمیں. دیکھیے جب ایک آپ لوور لیول پہ ایک کسی کا حکم مانتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم ہائر لیول کی بھی مانیں گے. جب ہم لوور لیول پہ ہی بھی کسی کی مانیں گے, ہم اپنے جو لوکل اتھارٹیز ہیں یا جو ویسے جو ہمارے جو بھی ہم سٹارٹ کریں اپنے پیرنٹس سے, اپنے ہسبینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. جب ہم وہاں پہ ہمارا یہ عمل نہیں ہوگا کہ ہم کہنا مانیں یا بات سنیں یا اس کی اطاعت کریں, تو ہماری ہائر لیول پہ ہم کیسے جائیں گے؟ جب ایک انسان کا مزاج بن جاتا ہے نا انکار کرنے کا, تو پھر وہ مستقل انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بات سے پناہ میں رکھے کہ ہمارا ایسا مزاج بن جائے کہ ہم کسی بھی بات سے انکار کریں, یا کوئی بھی ایسی ایسا ہمارا رویہ ہو کہ جس سے ہمیں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. لیڈر کے ابسنس میں جس کو, جی بالکل سیم بات ہے نا, تو اتھارٹی اس کو بھی مل گئی نا. لیڈر کے ایبسنس میں تو اتھارٹی اسی کی بھی ہے نا, تو اسی پہ ہم لوگ اب یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں کہ ہمارے استاد وہ بھی ہماری اتھارٹی ہیں, تو ان کا بھی ہمیں اسی طرح سے ہی ان کا کہنا ماننا ہے کہ جو انہوں نے بات کہی اس کا بھی ہمیں وہی بات ہمیں سننی ہے. تو لوکل اتھارٹیز کی پوری اس میں وہ آ جاتی نا, ایک دیکھیے وہ ایک سینیریو بن جاتا ہے انسان کا. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک اور بات, پھر یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے, جو ہماری چند دن کی زندگی ہے اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے قرآن میں, کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی اس کو گزارنی ہے. روزہ رکھ کے, ایک دن کا روزہ ہے ہمارا صرف نافرمانیوں سے. اللہ اکبر, مجھے اتنی یہ بات وہ کری کہ واقعی, اور جب استاذہ جی کہتی ہیں نا کہ یہ دنیا رب چاہی وہ دنیا من چاہی, تو اتنی یہ بات دل کو لگتی ہے کہ واقعی کہ اگر چند دن جو صرف زندگی کے چند دن گنتی کے ہیں, جی قرآن اور سنت پہ عمل کر کے اور جس طرح سے اللہ کے احکامات کو مان کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, ہمارے نبی کی اطاعت کر کے, ان کی سنتوں پہ عمل کر کے, تو نہ صرف زندگی آسانی سے گزرے گی, سکون سے اطمینان سے گزرے گی, بلکہ اس میں کیا ہے کہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا ہڈن سینیریو, کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی, ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا. جب معلوم ہو گیا تو پھر اس پہ نہ ماننا تو اس کی تو پکڑ ہوگی نا پھر, کہ ہمیں اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے, سیکھ کے اس پہ ہمیں ماننا ہے, اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اس کو, اور اپنے اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا علم بڑھے گا. ٹھیک ہے, جب تک دیکھیں نالج ہم نہیں لیں گے, ہم اپنے علم کو نہیں بڑھائیں گے تو ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں, اور اس میں سادہ جی نے ایک حدیث کوٹ کی تھی, آپ کو یاد ہے کچھ حدیث, کون سے دو جو ہیں بھوکے جن کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے, حدیث بتائی تھی کسی کو یاد ہے؟ دو بھوکوں کی, ایک جو علم کا بھوکا ہو اور جو مال کا بھوکا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف علم کے بھوکوں میں سے بنائے. देखिए जी, ये जो आपका क्वेश्चन जो भी है, हम सारा जी को डायरेक्ट कर देंगे, इंशाल्लाह वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जी, जितने सवाल हैं हम उस्तादा जी को डायरेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, तो हमें अल्लाह सुबहाना ताला सिर्फ और सिर्फ इल्म का भूखा बनाए, सिर्फ और सिर्फ इल्म का भूखा बनाए, बाकी हम किसी भी उस पे कैटेगरी में ना आए। और फिर उसके बाद हमने देखे हिदायत के दर्जे देखे थे किस तरह से, कौन कौन से हैं, लिखेंगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हिदायत के दर्जे किस तरह अल्लाह सुबहाना ताला चुन लेते हैं, पहले इंसान को शर्मिंदगी हो उस पर अल्लाह सुबहाना ताला, फिर जब शर्मिंदा इंसान अल्लाह सुबहाना ताला चुन लेता है, फिर तौबा की तौफीक देते हैं अल्लाह सुबहाना ताला, फिर उसको हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। तो देखिए अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें इतना खूबसूरत महीना दिया, उसमें अब हमारा क्या अमल होना चाहिए? देखिए गलती तो इंसान है, हम इंसान है, हमसे गुनाह भी होंगे, गलतियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी, लेकिन उस पर हमें जमना तो नहीं है ना। हमें जब एहसास हो गया तो इंशाल्लाह हमें उसकी तरफ, अपने रब की तरफ फौरन रुजू करना है। और इतना खूबसूरत महीना दे दिया अल्लाह सुबहाना ताला, हमारे हमें ताने थोड़ी देंगे कि इतने गुनाह कर लिए और अब तौबा करने के, हमारी सिर्फ एक एक आहुजारी, एक आंसू अल्लाह सुबहाना ताला को ये इनफ है कि हमें वो माफ कर दे। तो जब इतनी आसानी है हमारे लिए, तो क्या हम इस महीने को अपने मगफरत का महीना नहीं बनाएंगे? हमें तो अल्लाह सुबहाना ताला इतना सुनहरी मौका दे दिया है, अल्लाहु अकबर, कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रब को अपना समझ के, देखिए किससे हम लाड करते हैं, किससे हम अपने शिकवे शिकायतें करते हैं जिसको हम अपना समझते हैं, तो क्या हम अपने रब को इतना पराया कर देंगे कि हम अपने रब से वो चीज नहीं मांगेंगे जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? जरूरत है हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की, अपनी मगफरत तलब करने की, हमें जरूरत है वो रास्ता साफ करने की कि जिसके हमारे पे हमारी नजरें जिस पे हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, चाहे कोई भी कितना भी गुनहगार मुसलमान हो, सब जन्नत में जाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना, हर हर सवाल करता है जन्नत में जाने का, हम जन्नत में जाएंगे, तो लेकिन उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर बन जाओ और बगैर पढ़े और बगैर मेहनत करे और आप सिर्फ व्हाइट कोट पहन के और डिग्री लगा लो, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जन्नत इतनी सस्ती तो नहीं है ना कि परवरदिगार हमें ऐसे ही दे देंगे, अर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हमारे रब की रजा होगी, हमारे रब की रहमत होगी तो हमें मिलेगी। लेकिन कुछ कोशिश तो करेंगे ना, कुछ तो थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे अपने रब को राजी करने की? जी बिल्कुल, इस कुरान को अलहयात बनाएंगे, अलहयाती बनाएंगे, फौरन इसको नहीं रखेंगे, इसको सिर्फ अपनी ऐसी अपनी चीज बनाएंगे। जिस तरह देखिए हमारे पास ज्वेलरी है, कपड़े हैं, हमारा घर है, हम किस तरह मोहब्बत से सेंज सेंज के रखते हैं, सही है ना, कितना संभाल संभाल के रखते हैं, संभालते हैं इसलिए कि हमारी है। तो क्या इस कुरान का इतना भी हक नहीं है कि हम इसको इस तरह से संभालें, इस तरह से देखें, इस तरह से इसको अपनाइत से अपने पास रखें, साथ रखें अपनी जिंदगी के हर लम्हे पे, हर रास्ते पे, हर हंसी पे, हर खुशी पे, हर गमी पे, तो ही तो बात बनेगी ना। तभी तो अब देखिए, जब मुझे, मैं इस तरह ये मैं सोच रही थी कि हमारी कोई भी ऐसा कोई फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह, कोई खुशी गमी, तो किस तरह हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को इकट्ठा करते हैं, राइट, इन्विटेशन भेजते हैं, क्या करते हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो खुशियों के लम्हात हैं उसमें हमारे जो प्यारे हैं, अपने हैं, हमारे साथ हों। और किस तरह से जब कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई मरगत हो या कुछ ऐसा कोई लम्हा हो गम का, दुख का, तो हमारे अपने प्यारे खुद से आके हमारा साथ देते हैं। तो आज हम जब खुशियों में अपने रब को अपना बनाएंगे, अपने रब के कलाम को अपना बनाएंगे, तो ही गमियों में ये हमारे साथ होगा ना। आज हम जब अब इससे इतना फासला रख लेंगे, तो किस तरह से ये कुरान हमारे गम और खुशी, गम और दुख में हमारा साथ देगा? आमीन सुम्मा आमीन। تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اپنے رب کی رضا پانی ہے، جبکہ ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا انشاءاللہ. تو ہمارا کیا الٹیمیٹ گول تو یہی ہوگا نا انشاءاللہ. پھر ہم نے آگے دیکھا اچھا پھر جو اس پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی انبیاء کے قصے سنائے، اتنی اس پہ سارا جو کرا پورے ان کے قصے سنائے، ان کی تباہی کے، بربادی کے، اور کس طرح سے انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، تو ہمارے لیے اس میں کیا عمل کی بات نکلتی ہے؟ بالکل اس سے عبرت لینا ہے الحمدللہ. آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی ہے. جی بالکل. دیکھیے جس طرح ہم ایک اب سارے ہم ساری مائیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو کس طرح کوئی ایگزامز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح پہلے سے ہی پریپریشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ تیاری کر لو، ایگزام ہو جائے گا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ صبح امتحان ہے تو رات کو بیٹھ کے تیاری کریں یا صبح کے ٹائم ہی تیاری کریں. جی بالکل، وہ غلطیاں نہیں کرنی ہے جو انہوں نے کی، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے ہمیں، عبرت لینا ان سے. تو وہ ابھی ہمیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی قیامت اس دن شروع ہو جاتی ہے جس دن اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہی لمحہ وہی وقت اس کی قیامت کا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ کب ہماری قیامت آئے گی، اٹ کوڈ بی دا نیکسٹ سیکنڈ. تو اگر ہم نے پوسٹ پون کر دیا، یہ تیاری کرنی پوسٹ پون کر دی، تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہم سب اپنا خود سے اسیس کر سکتے ہیں. جی بالکل، تزکیہ نفس کرنا ہے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ڈو اٹ. جی بالکل. تو آج تیاری کریں گے، ابھی تیاری کریں گے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ، ابھی بھی صحت ہے، زندگی ہے الحمدللہ. کیونکہ جو بھی توبہ ہے وہ تو جب نہیں قبول ہوگی نا، جب بستر مرگ پہ انسان ہوگا، جب بالکل نزا کا عالم ہوگا تب نہیں قبول ہوگی نا. تو ابھی تو الحمدللہ زندگی ہے، صحت ہے، توفیق ہے الحمدللہ. جی بالکل، آج کریں گے تو کل اجر ملے گا. بالکل. تو نیت، اور سب سے امپورٹنٹ اس میں کیا ہے، یہ انہوں نے جیسا لکھا اخلاص، اس میں دکھاوے کا نہ ہو. سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ اخلاص سے کی ہوئی ایک بھی دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک دفعہ ہی کہا ہوا لاکھوں پہ بھاری ہوگا، لیکن اگر دل سے، اخلاص سے، نیت سے لاکھوں بار بھی پڑھ لیں گے نا تو قبول نہیں ہوگی. اگر استغفار ہم ایک دفعہ بھی اپنے آنسوؤں سے، اپنے دل کی گہرائی سے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے ایک دفعہ بھی کہیں گے نا تو انشاءاللہ پھر بھی مغفرت ہوگی. ورنہ استغفر اللہ تو اس میں پڑھتے رہیں گے، پورا دن پڑھتے رہیں گے بغیر اس کے اس میں کوئی تھاٹ ڈالے ہوئے، تو نہیں قبول ہوگی. جی بالکل الحمدللہ. دیکھیں یہ تو کنٹینیوس عمل ہے نا، ایک مومن پھر خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، تو یہ کنٹینیوس عمل ہے. جب تک آپ اس سینیریو میں نہیں رہیں گے تو آپ کو احتساب کا وہ نہیں ہوگا. ہر چیز کرنے سے پہلے، ہر کوئی عمل کرنے سے پہلے اس چیز کا خوف کہ ہم غلط تو نہیں کر رہے، ہماری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی، امید کہ ہم کر رہے ہیں صحیح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، اور اس اخلاص کے ساتھ کہ پروردگار اس کو ہمارے لیے قبول کر لینا، اور اس ہمارے عمل کو ہمارے لیے باعث رحمت بنانا، باعث اجر بنانا. تو ہی یہ تو مستقل ایک، دیکھیں ایک محاسبہ ہم ایک لمحے کا، ایک دن کا نہیں کر سکتے. اٹ از اے کنٹینیوس عمل فار ریسٹ آف آر لائف، جب تک ہمارا آخری وقت نہیں آ جاتا، جب تک یہ ہمارا مستقل یہ عمل چلتا رہے گا. آمین آمین. اس میں پھر دیکھیے اپنا جو بھی ہمارے تعلقات ہیں، رمضان کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہوں، ہمارے تعلقات ہمارے گھر والوں سے، ہمارے رشتے داروں سے، وہ بھی سارے آ جائیں گے نا اس میں، کہ ہمیں کس طرح سے اپنا ایک ایک سٹیپ, ہم جو مومن ہے ایک ایک سٹیپ اپنا اس کو سوچ سوچ کے پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ ہمارا ایک بھی, مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے دیکھیں, میں اب سوچ رہی تھی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ لوگ جو ڈیئر ڈیولز ہیں, جو جس طرح وہ رسی پہ واک کر رہے ہوتے ہیں یا کیا, تو کس طرح سے ان کی کانسنٹریشن اور کس طرح سے وہ پھونک پھونک کے ایک قدم رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے دائیں بائیں ہو کے ان کا وہ نہ ہو جائے. چلیے الحمدللہ استاذہ جی, میرا خیال ہے ریڈی, اور ہم مائک فری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر عمل کی توفیق دے, جو ہم یہاں پہ سنیں اس پہ عمل کی توفیق دے پروردگار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آن لائن پہ بھی ساتھی بتائیں, آواز ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 18ویں پارے کا آغاز کریں گے, پارہ نمبر 18. پارے کے آغاز کے ساتھ ساتھ یہ سورت مومنون کا آغاز بھی ہے, تو پارے کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ پورے کا پورا پارہ آج امت مسلمہ کو اس دنیا میں دوبارہ ابھرنے کا نسخہ بتاتا ہے. ٹیم ورک کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یا اللہ تعالیٰ کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. خاص طور پہ پہلی سورت مومنون اور اس کی ابتدائی 10 آیات یہ انسان کو بہت کچھ اپنے بارے میں سوچنے پہ مائل کرتی ہیں. سورت مومنون کو اگر ہم تھوڑا سا کلوز سرکٹ سے دیکھیں تو نام دیکھیے مومنون. ہم نے سورت بقرہ کے آغاز میں ہم نے 3 گروہوں کا قصہ پڑھا تھا, ایک ایمان والے تھے, ایک منافق اور ایک کافر. تینوں طرح کی صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں, اور ترتیب کے اعتبار سے آج پہلی سورت منافقون سورت سوری سب سے پہلے ہم سورت مومنون پڑھنے والے ہیں, پھر 28ویں پارے میں سورت منافقون آئے گی, اور پھر 30ویں پارے میں سورت کافرون آئے گی. تو یہ سورت 118 آیات پہ مبنی ہے, مکی سورت ہے. 8 مختلف اس کے ٹاپک ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک جنتی مومنوں کی صفات, یعنی جنت میں جانے کے لیے کیا صفات مطلوب ہیں. آیت نمبر 12 سے 22 دلائل توحید بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے خالق بھی ہے اور رب بھی ہے, بہت ہی پیارا رکوع ہے یہ بھی. آیت نمبر 23 سے 31 قوم نوح کا انجام. آیت 32 سے 44 32 سے 44 آد ثمود قوم شعیب اور قوم لوط کا انجام. آیت 45 سے 69 فرعون کا انجام, اور آیت 70 سے 77 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 78 سے 92 دلائل توحید اور آخرت ہیں, اور آیت نمبر 93 سے 118 آداب دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حسرتیں ہیں کہ جب ایک انسان دنیا میں اللہ کی بات کو سیریس نہیں لیتا تو اس کی موت کتنی سنگین ہوتی ہے. اور 790 میں قحط کے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی کہ جب بہت زیادہ حالات تنگ بھی تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنو ہونے کا الزام تھا, اور یہی الزام چونکہ حضرت نوح پہ کیا گیا, اسی سورت کی آیت 25 میں ہم پڑھیں گے اس کی بات تھی. اور سورت کے آخر میں ایک دعا بھی ہے, آیت 118 میں رحم کی کہ اللہ ابھی قریش کو ہلاک نہ کرنا, شاید ان میں سے کوئی پلٹ آئے. تلاوت سنتے ہیں شروع کی آیات کی, اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ہی ہم ترجمہ شروع کریں گے. آپ اور میں اپنا محاسبہ بھی کریں گے ان آیات کو سنتے ہوئے, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ساتھ خود بھی پڑھنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو جب بھی تلاوت چلائی جائے آپ لوگ سب مل کے اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے رہا کریں. شروع کیجیے. آپ لوگ بھی پڑھیے, یہ بیسیکلی آیت نمبر پہلی سے نہیں تھی, اس میں پہلی مسنگ ہے. بہرحال کر دیجیے آپ جب شروع کیے, ویسے اس میں ایک اور لنک دیتا ہوں. چلیے آپ ریڈی کریں، میں شروع کرتی ہوں ترجمے کو اور اس کے بعد انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. آغاز ایمان کے بعد انسان کے اعمال کا نماز سے. والذین هم عن اللغو موردون، لغویات سے دور رہتے ہیں، بیکار چیزیں، بیکار مشغلے، ٹائم کلر، ٹائم ویسٹرز، اور جس سے سوچ بھی خراب ہو اور انسان کی عقل بھی خراب ہو. والذین هم للزکاة فاعلون، زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی مال کی بھی زکات دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ نفس کی زکات بھی دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر کے تزکیہ کرتے ہیں اپنا، غلط چیزوں سے باز اپنے آپ کو رکھتے ہوئے. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں. فإنهم غیر ملومین، تو ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. اب اس کے بعد فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہی لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی کسی اور کی طرف دیکھنا زیادتی ہوگی، کس کے حق میں؟ اپنے سپاؤس کے حق میں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں پیمان کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان سب کو کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو فردوس پائیں گے، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یعنی how he was، ان کی عادات کیا تھی. تو کہنے لگیں کہ کیا تم نے سورۃ مومنون کی ابتدائی آیتیں نہیں پڑھی؟ پھر کہنے لگیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. اور حقیقت یہ کہ دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کرواؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن دنیا میں جتنے بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان طریقوں کو پا کر لوگ ادھورے کامیاب تو ہوتے ہیں، لیکن پورے کے پورے کامیاب ہونے کے لیے یہ 10 صفات آپ کو مجھے اپنے اندر لانی ہے. پہلی چیز ایک ہی ایمان ہے، اصل میں یہ اکاؤنٹ کھولنا ہے. میں اور آپ نیکیوں کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں کب؟ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان کے بغیر کی بھی نیکیاں قیامت کے دن راکھ بن جائیں گی. اور اصل میں ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان سے نیکیاں کرواتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جس کو بھی اگر آپ آج نیکی سے دور دیکھیں، ایمان کے تقاضوں سے دور دیکھیں، تو مان لیجئے کہ اس کی زندگی میں ایمان کی کمی ہے. جیسے کھانا نہ کھایا ہو تو بولنے کو دل نہیں کرتا نا، چلنے کو دل نہیں کرتا جب بھوک لگی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے حقیقی ایمان انسان کے اندر جب نہیں ہوتا نا، تو چھوٹی چھوٹی نیکی مشکل لگتی ہے. انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے. تو ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ایمان انسان کے دل کی کیفیت کے بدلنے کا نام ہے. ایمان انسان کو ایک نئی سوچ دیتا ہے، اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایک نیا انسان بناتی ہیں. اس کی پوری پچھلی جتنی اپ برنگنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ سب کچھ پیچھے کر کے انسان اپنے لیے راستے بناتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. جو معاشرے کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہی ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے. جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جب ایمان آتا ہے نا، تو آپ بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں، میں کیا زندگی گزار رہی ہوں، میرے جینے کا کیا مقصد ہے؟ کیا میں ایسے ہی چلتی گئی اور ایک دم میری زندگی ختم ہو گئی تو کیا میں محروم رہ جاؤں گی؟ پھر واقعی جوانوں میں ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے. پھر واقعی وہ اپنے لیے نئے فیصلے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی نیڈ ٹو ریوائز آور تھنکنگ، ہمیں اپنے پلانس کو چینج کرنا ہے. اور اس طرح ہوتے ہوتے انسان سنجیدہ ہوتا ہے. سنجیدگی کے لیے نماز میں خشوع ضروری ہے. نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی کیفیت فرق ہوتی ہے. 5 چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کب پڑھ رہے ہیں. لیٹ پڑھیں گے تو نماز میں خشوع نہیں ہوگا. بر وقت پڑھی ہوئی نماز انسان کو بہت زیادہ خشوع دیتی ہے. آپ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، یہ چیز آپ کی نماز کو خوبصورت کر دے گی. اگر آپ نماز پڑھنے سے پہلے چپکی چپکی باتیں اور مذاق اور لطیفے کرتے ہوئے ایک دم جائے نماز پہ جا کر اللہ اکبر کہیں گے، نماز میں خشوع نہیں ہوگا. یہ جو 15 منٹ کا گیپ ہے نا نماز اور وضو کے بیچ میں، یہ اصل میں ذہنی تیاری کے لیے ہوتا ہے. تو اپنے لیے عادت بنائیے، کھڑی دیکھ کے کے دیکھ لیجئے, آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ نماز کب ہونی ہے, آپ تو منٹوں سیکنڈوں سے آپ جانتے ہیں, تو آپ پہلے سے اپنے کاموں کو اس طرح ریپ اپ کرنا شروع کر دیں کہ نماز کے وقت سے 15 منٹ پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, باوضو ہوں, وضو کرتے وقت سوچیں میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں, میرے منہ کے جھڑیں گے, میری کلی سے, حدیث سے ملتا ہے جس جس روز سے وضو کا پانی گزرتا ہے وہاں سے انسان کا کے گناہ گرتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب اذان ہو جائے تو اس وقت اگر ممکن ہو تو 2 نفل پڑھیں. وضو کے نفل یہ 2 نفل ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو جنت میں پہنچا دیا, آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی تھی لیکن چونکہ ہمیشہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد نماز پڑھیں, پڑھنے کے وقت اپنے حلیوں کو دیکھیے, میرے کپڑے ٹھیک ہیں؟ یاد رکھیے کہ ادھورے کپڑوں میں کبھی بھی خوشبو نہیں آتا, صرف پھسلنے والا دوپٹہ ہے, کپڑے سی تھرو ہیں, رکوع میں گئے تو قمیض اوپر ہو گئی, چوک کھل گئے, ٹخنے کھل گئے, بازو کھل گئے, کبھی ادھر سے کھینچتے ہیں کبھی ادھر سے کھینچتے ہیں, خوشبو نہیں آئے گا. بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ دوپٹہ جو لیتے ہیں تو آپ ابایا بھی لے لیں, اپنے لیے نماز کا ایک اچھا سا ابایا دوپٹہ رکھیں جو بالکل سرکنے والا نہ ہو. پھر اسی طرح سے اگلی چیز ہے کہ کس جگہ نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد خوبصورت چیزیں, چمکتی دمکتی چیزیں اور آوازیں آ رہی ہیں, اور بعض لوگ تو بالکل ٹی وی کے پاس نماز پڑھتے ہیں کہ ذرا کان میں باتیں بھی پڑتی رہیں, ذرا دیکھتے رہیں اس وقت آگے ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے, اور اگر 4 لوگ خاندان کے بیٹھے باتیں کر رہے تو بس ادھر ہی ڈال لی کہ چلو ذرا خاندانی سیاست بھی سنتے رہے. نہیں, بالکل خوشی خوشو رکھے. یا میں نے نہیں دیکھا لیکن امریکہ میں ہر گھر میں آلموسٹ صلات روم بنے ہوئے ہیں, گھر کے اندر گھسے, ٹھیک ہے کہ لوگ مسجد میں جائیں لیکن نہیں جاتے, لیکن انہوں نے اس کمرے کا روپ ایسا بنایا تھا کہ واقعی وہاں جا کر آپ کو فیلنگس آتی ہیں نماز کی, صف کی طرح کا جائے نماز بچھا ہوا ہے, دوپٹے رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, وہاں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں, کچھ بکس رکھے, یعنی ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو نماز میں خشوع لاتی ہے نا, وہ کیا ہے, نماز سمجھ کتنی آتی ہے, توجہ کتنی ہے. کیا نماز کا ترجمہ یاد کرنا مشکل ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون, تو وہاں تو نشے کی بات تھی کہ جب تک نماز سمجھ نہیں آئے گی تو تمہاری توجہ کہاں سے آئے گی. تو نماز کا ترجمہ یاد کر لیں اور اللہ سے دعا کریں, پیچھے پڑ جائیں اپنی نمازوں کے کہ اللہ میں نے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے, کیونکہ آپ کی میری جو نماز ہے نا, یہ میرا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک راز بتاتی ہے. پھر اسی طرف دیکھیے, جب نماز آتی ہے تو خشوع چلا, خشوع آیا تو لفظ زندگی سے نکلا. انسان سوچتا میں کیا بیکار کر رہا ہوں وقت آیا, 3 گھنٹے میں فلم میں لگا دوں, 2 گھنٹے لگا کر کے ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں صرف ہنس بول کے آ جائیں گے, صرف کھا پی کے آ جائیں گے, پتہ نہیں کتنی ہیبتیں ہوں گی, کتنا نہیں کیا ہوگا وہ ہوگا, اور اس طرح سے ایک انسان غلط چیزوں پہ پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک گلوسی میگزین کو دیکھنا, فیشن میگزینز کو دیکھنا, ایک رپورٹ میں پڑھ سن رہی تھی کہ صرف 3 منٹ تک ایک عورت کو, یا بہت ساری عورتوں پر انہوں نے ایکسپیرئنس کیا, گلوسی میگزین جس میں خوبصورت ماڈلز ہیں, کپڑے ہیں, اور دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی حسین دنیا ہے, تو اس کو صرف 3 منٹ تک عورتوں کو دکھایا گیا, اور کہتے ہیں کہ 70% عورتیں اس کے بعد ڈپریشن میں چلی گئیں, کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان سے جوڑنے لگتی ہیں, تقابل کرتی ہیں, ہاں یہ اتنی دبلی ہیں میں اتنی موٹی ہوں, اتنی گوری ہے میں اتنی پتلی ہوں, اس کی آنکھیں ایسی میری ویسی ہیں, کیا ہوا, لغویات میں پڑ گئے. آج اس لفظ میں آپ دیکھیے کہ زندگی میں اتنی بیکار چیزیں شامل کرا دی ہیں کہ بعض دفعہ ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں, 3-3 گھنٹے ہم پارلرز میں بیٹھے رہتے ہیں, کہتے ہیں اب کیا کریں, جا کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے, اب یہاں کون نماز پڑھے. تو لہٰذا ایک سٹیپ کے ساتھ نماز, ایمان, پھر نماز, پھر نماز کے بعد لفظ نکلا, لفظ نکلتا ہے تو یقین کریں بہت مال بچتا. ہمارا بہت سارا مال جو ضائع ہوتا ہے نا, وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے, تو پھر انسان زکات دیتا ہے, پھر اللہ کے رستوں میں مال دے گا, پھر تزکیہ بھی ہوتا ہے, سوچوں کا تزکیہ ہوتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کے تعلقات کی پابندیاں بتا دیں, اس میں بھی ہر چیز جائز نہیں, جو حد میں رہے گا وہی اللہ کی طرف آئے گا. یعنی ایسے لگ رہے کہ ایمان کے بعد اتنی خوبصورتی سے چینج آتی ہے, ایک نیا انسان بن جاتا ہے, بالکل وہ انسان جو بیکار چیزوں کو چھوڑتا ہے, اس کی زندگی سے بھاگ دوڑ نکلتی ہے. کبھی بیٹھ کے انسان سوچے مجھے جلدی کس بات کی ہے, کبھی بیٹھ کے انسان سوچے کہ میں کیا ہر وقت ہائپر رہتی ہوں, یہ کرنا, ادھر جانا, ابھی یہ لینا, ابھی وہ شاپنگ کرنی, ابھی جاب کرنی, ابھی یہ کرنی, ابھی میں نے پیکنگ کرنی ہے. بھائی کیوں, بی ریلیکسڈ, ایک پیکنگ تو ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے, موت کے صورت میں نہ جانے کل کس وقت جانا پڑ جائے, ایک شاپنگ تو ہم نے ابھی کی نہیں, کفن تو میں نے اپنے لیے لیا ہی نہیں, ابھی ہم میں سے کس کے گھر میں اپنا اپنا کفن لے کے رکھا ہوا ہے, ہم اپنی کمروں کپڑوں کی الماری میں کفن تو لٹکا کے دیکھیں, پھر دیکھیں گے کہ ہمارا دل کس طرح دوسری چیزوں سے بیزار ہوتا ہے. تو یاد رکھیے, اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, ریلیکس فیل کریں, اپنے آپ کو پاک رکھیں, اور ایسے لوگ پھر اپنے شوہر بیوی کے ساتھ خوش رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن رہتے ہیں, ان کی زندگی میں بڑا ایک سکون ہوتا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا کہ حقیقی ایمان حقیقی تبدیلی پیدا کرتا ہے. آپ اور میں اپنے ایمان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو پہچان لیں، اور اگر ہم اپنی اصل دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مشاغل کو دیکھ لیں کہ زندگی میں کیا لغو ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تزکیہ کا سفر اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف اچھی عادات لینے سے بات نہیں بنتی، بری چھوڑنی پڑتی ہیں. ایک اچھا کسان صرف پھول لگاتا نہیں ہے بلکہ جو اس کے اندر بیچ میں بیکار چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کو نکالتا ہے. تو ہم بعض اپن نیکیوں کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم بہت ساری ایکسٹرا نیکیاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، فرائض کے ساتھ سنت اور نفل نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی سے بیکاریات نہیں نکالتے. غیبتیں بھی ہیں، چگلیاں بھی ہیں، بیکار باتیں بھی ہیں، گوسپ بھی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف نیکیاں ہوتی ہیں، ایک طرف ان کو مونڈنے والی سات جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ایسا بنا دے. اور مسلسل کرنے کا کام ہے، تزکیہ کا کام ایک دو دن کا کام نہیں ہے. آپ کہتے پچھلے ہفتے صفائی کر لی تھی نا، آج پھر ضرورت ہے. آپ کہتے دو دن پہلے شاور لے لیا تھا، اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو ہر روز شاور لینے کی ضرورت ہے. دو دن پہلے کنگھی کر لی تھی، اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے کہاں لے جائیں گی؟ فردوس. حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو. اعلیٰ ترین جنت کا طلبگار کون ہوگا؟ جو اعلیٰ ترین اعمال کرے گا. کیا یہ میں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو لیس درجے پہ رکھیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، چلو کچھ تو کر رہے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں، اور جا کے وہاں کہہ دیں اللہ تعالیٰ پلیز پوری جنت دے دینا. تو کیا میں اور آپ وہاں کی حسرتیں پالنا چاہتے ہیں؟ اور مفلح بنتا ہے، مفلح کے ساتھ ہی مکمل کامیاب شخص. کسان کو مفلح کہتے ہیں عربی میں، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جب ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے لگتا ہے نا، اس کے دنیا کے معاملے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے لگتی ہے. ورنہ شیطان اس طریقے سے ہماری نیکیاں اچکتا ہے، بس شوہر کی مدد کر لوں نا، کچھ دن جاب کر لیتی ہوں، اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ وہ جاب کیا کی، نمازیں بھی چلی گئیں، پھر ایک بیکار یاد آتی ہے، پھر جب میں پیسہ زیادہ آتا ہے اب گھر میں یہ نہ لے لوں، اچھا بچوں کے لیے یہ کر لوں، اچھا میاں کے لیے یہ کر دوں، وہ کر دوں. یعنی ایک کیٹ ریس شروع ہو جاتی ہے، انسان ایسے بھاگتا ہے کہ بس پھر وہ بھاگ ہی بھاگ رہ جاتی ہے. تو ہم انشاءاللہ جنت میں جا کر اپنے سارے ارمان پورے کریں گے، زیادہ خواہشیں پوری ہوں گی، وہاں جائیں گے سب کچھ ملے گا آپ کو. مجھے آج اس دنیا کو بس گزار لیجئے جس جگہ پہ اللہ نے مجھے آپ کو رکھا، مطمئن رہیے جو دیا ہے اس کے اوپر لیجئے، پھر فائدہ ہوگا. اور جو نہیں ملا اس کے لیے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت میں ان چیزوں کو لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو الگ ترین کام کرنے والا بنا دے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ہم جنت میں ڈھونڈیں، دیکھیں گے وہاں جا کر کس طریقے سے کام ہوگا. اور آج آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ میڈیا عام ہوا، جتنی زیادہ گیجٹس بنے، اتنا ہماری زندگی میں لغو ہو گیا. پہلے تو کہیں جا کر کسی سے غیبتیں کرنی پڑتی تھی، آج گھر بیٹھے ہم کرتے ہیں. پہلے لوگ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے، آوارہ گردی، نام سنا ہوگا آپ نے، اچھا نام نہیں تھا، کہتے تھے فلاں آوارہ گرد. پہلے سڑکوں پہ کرتے تھے، اب نیٹ پہ کرتے ہیں. وانڈر بلائنڈلی والی کیفیت ہے، ایک ویب سائٹ سے نکلے دوسری پہ گئے، کبھی فیس بک دیکھ لی، کبھی کچھ کبھی کچھ. بتائیے کہ کوئی کمرے امتحان میں بیٹھا تو وہاں میسج چیک کرے گا، ٹیکسٹ میسج چیک کرے گا، فیس بک کے جا کے میسج پڑھے گا؟ اس کو پتا ہے میری زندگی میں وقت کم ہے، تو وقت کم ہے حقیقت میں، میرے آپ کے پاس وقت کم ہے. ہر ایک اپنے آپ کو یہ یقین دلا لے کہ آج میں اپنے آپ کو اگر بے شتر چھوڑ دوں گی، شتر بے مہار چھوڑ دوں گی، تو میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ چلی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہو. یعنی آپ میں ہر ایک دو دو گھر رکھتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب انسان مرے گا، اگر وہ دوزخ میں گیا، تو جنت والا گھر دوسروں میں دے دیا جائے گا کہ تم رکھ لو، اس کو نہیں ملے گا، اور وہ قبضہ کر لیں گے. اور دوسری طرف بھی ہے، جب ایک شخص جنت میں آئے گا تو جہنم کا گھر دوسروں کو دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد بہت پیارے طریقے سے انسان کی تخلیق کا ذکر، اس کی تلاوت بعد میں ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی ترجمے کے بعد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، یعنی ماں کا رحم. پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر رکھ دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. اور اس کے بعد آخری مرحلہ تخلیق کا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے دو لفظوں کی کہانی، میری آپ کی، فیٹس سے شروع ہوئے اور قبر میں جا کر دفن کر دیے گئے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی بات نہیں ہے پوری، تو بس وہ ان تک کہانی جائے گی. کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ میں آپ کہاں سے آئے, بچے کی تخلیق, بچے کی ماں کے پیٹ میں گروتھ اور بچے کا اس دنیا میں آنا اتنا ناممکن کام دکھتا ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے سنتے یہ چیزیں تو کبھی نہ مانتے. میں سوچتی ہوں کہ یہ بچہ آج چھوٹا سا, کل اور بڑا ہو رہا ہے, کل اور بڑا ہوگا, کیا یہ ایک اللہ کے الحی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ آیتیں جو اب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت کس وقت نازل ہو رہی ہیں؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے. کسی کو اس وقت امبرالوجی نہیں آتی تھی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا کے اندر آ کر یہ ساری چیزیں انسان کو بتائی جائیں گی. اور آپ پتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ یہ چیز ڈسکور کی تھی امبرالوجسٹ تھا کہ ماں کے پیٹ میں یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں, تو جب اس کو بتایا گیا کہ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا تھا, کیونکہ اس نے کہا کہ یہ باتیں محمد کو کس نے بتائی, میں پہلا شخص ہوں دنیا میں جس نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا. تو ان آیتوں کی ہم تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا کوشش کر کے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدق للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون.
کتنی بڑی ذات ہے جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا اور اس کے نام پہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم واقعی اس کی قدرت کو سمجھ سکیں. تو آج کے بعد اپنی نگاہ کو عبرت والی نگاہ بنائیں, جس چیز پہ نظر پڑے اس کے بارے میں سوچیں کہ آخر یہ مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے. اگر آپ لوگوں کو اندھیرا لگتا ہے تو یہ بلائنڈ کھول لیجیے ادھر سے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. 7 ہیونز کا نظریہ آج بھی سائنس نے پیش کر دیا. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ باقی دیکھیے جتنی بارش ہوتی ہے، اگر اللہ چاہے تو بارش روک لے، دنیا کے کچھ حصوں میں پانی نہیں ہے، بارش ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بارش بہت ہے، وہاں کہتے ہیں بارش نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو زمین کا پانی غائب کر دے، اتنے بڑے اس کے اختیارات ہیں۔ تو میں اب بھی اس کے اختیار میں، یہ مقصد ہے ان آیتوں کو سننے کا کہ ہم واقعی اپنی فکر کر لیں کہ ہمارے رب نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کو پا کر اس کا قرب پا رہے۔ پھر فرمائے فن شانا لکھم، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے پیدا کی باغات، تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تورے سینا سے نکلتا ہے، جو تورے سینا سے نکلتا ہے، پھل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اشارہ ہے زیتون کی طرف۔ اب دیکھیے کہ زمین کے اندر کیا چیز ہے جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ آج صبح بھی میں آم کاٹ رہی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے شیئر کر رہی تھی کہ دیکھیں اتنا فریش، اتنا پیلا، اتنا میٹھا مٹی میں سے نکلا۔ کبھی آپ درخت، آم کا درخت تو آپ سب نے دیکھا ہوگا بچپن میں، توڑے بھی ہوں گے، کبھی ڈانٹ بھی کھائی ہوگی۔ آپ اس کا پتا توڑ کے دیکھیں کڑوا، اس کی چھال توڑ کے دیکھیں کڑوی، اس کی ٹہنی توڑ کے دیکھیں کڑوی، جس ڈنٹھل کے ساتھ وہ آم کے ساتھ جڑا ہوا وہ کڑوا اور آم میٹھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ کیا چینی کی بوریاں ہوتی ہیں زمین میں؟ کیا پیلا رنگ کسان ساتھ ڈالتا ہے؟ حقیقت ایک بندہ آم نہیں کھا سکتا بغیر اللہ کو یاد کیے، اور اللہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ پھل چیزیں ہمیں دے دی۔ کیا ہوتا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لوگ وائٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، ایکسٹرا کھا لیتے ہیں پھر اور بیمار ہوتے ہیں۔ اورنج دیکھیے وائٹامن سی سے بھرا ہوا ہے، فش کو دیکھیے وائٹامن ڈی سے بھری ہوئی ہے۔ کیا تھا اللہ کو اورنج بنانے کی ضرورت، وہاں درختوں پہ وہاں چھوٹی چھوٹی گولیاں لٹکا دیتا۔ ایون بڑے خوبصورت کلرز کی ہوتی ہیں یہ سپلیمنٹس، آپ دیکھیے اورنج پیلی، کبھی منہ میں کھرک کے تو دیکھے، آئرن کی گولی کبھی کھائی ہو دو دن تک شاید اپکائیں آتی رہتی ہیں، اتنی بیڈ اسمیل۔ اللہ نے نہ صرف ہماری طاقت کا خیال رکھا بلکہ اللہ نے ہمیں حقیقت میں ہماری خوبصورتی کا، اور کبھی خوشبو تو سونگے۔ اورنج کی مثال اللہ کے نبی نے اس مومن کی طرح دی ہے کہ جو ایمان والا بھی اور قرآن بھی پڑھتا ہے، کہا وہ سنترے کی طرح ہے، رنگ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھا، ذائقہ بھی اچھا، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے کہ ہے تو میٹھا لیکن ہے کڑوا، ہے کالا، خوبصورت نہیں ہوتی کھجور دیکھنے میں لیکن ٹیسٹ اس کا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں ان چیزوں پہ غور کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری جنت بنائی ہے، نہ جانے وہاں کیا کچھ ہوگا۔ اور حقیقت یہ کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، بھینس، گائے، بکری، اونٹنی، ان چار جانوروں کا تو دودھ پیتے ہیں نا۔ آپ کو کہ گائے کے پیٹ چار پیٹ ہوتے ہیں، یا بتون کا لفظ ہے، شروع سے لوگ پریشان تھے کہ یہ بتون کیوں کہا گیا، بطن ہونا چاہیے۔ اس پہ ایک تصویر ہے، آپ کو بعد میں دکھائی جا سکتی ہے، کہ گائے جو چارہ کھاتی ہے نا، یہ اس کے میدے میں جا کر پہلے ایک ڈبے میں جمع ہوتا ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں نا کہ ایک بڑا سا پیٹ ہے اور اس کے اندر ایسے چار جار رکھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے اس کے پیٹ کے اندر سے چارہ ایک جگہ گھلتا ہے، پھر دوسری جگہ جاتا ہے، پھر تیسری، اور وہ پوری ایک مشین لگی ہوئی ہے واللہ ہی، اور اس کے اندر سینڈ پہ دودھ الگ، اس کا فضلہ الگ، رنگ الگ، اس کی دوسری چیزیں الگ کر کے اینڈ پہ چھان کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں دودھ پلوا دیتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ اور کسی جانور کو اگر اللہ مسخر نہ کرتا تو کبھی دودھ کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، لات مار دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان جانوروں کے دلوں میں رحمت اللہ نے ڈال دی، ورنہ تم کبھی کسی جانور سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں لے سکتے تھے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ میرا آپ کا رب، جس کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول کرے۔ اب نافرمان قوموں کی طرف ذکر ہے، مومنون صورت ہے نا، تو سارے مومن نہیں ہوتے، بہت سارے جو ہیں وہ فاسقون اور کافرون بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اب انبیاء کرام کی قوموں سے ہم سیکھیں گے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ دعوت کا نقطۂ آغاز بندگی۔ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ماشاء اللہ 18ویں پارے پہ آ گئے ہیں، کس حد تک بندگی آئی ہے، کس مقام پہ پہنچ چکی ہوں بندگی کے، کیا ابھی تک میں ابھی اپنے نفس کی بندی بنی ہوئی ہوں، ابھی تک میں اپنے آپ کو ہی بڑا پال رہی ہوں، کل رہی ہوں؟ ہر وقت سوچا کریں کیا چینجز آ رہی ہیں، یہ رمضان مجھے کیا دے رہا ہے، میں کیسے اپنے آپ کو بدلوں، کیسے میں اپنے آپ کو چینج کروں، کیا ہوگا میرے ساتھ، کیسے ہوگا میرے ساتھ. اس طرح سوچتے سوچتے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے جائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے اندر دیکھے گا کتنا خوش ہوا جائے گا، کتنا خدو آئے گا. ماں کے پیٹ میں آپ دیکھیے کہ بچہ فیٹس کی جو شکل میں ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے، گول سا بنا ہوا پیالے کی طرح ہوتا ہے. باہر آ کے پتہ نہیں ہم کیوں اکڑنے لگتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کتنی پیاری دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں کی پہلی دعوت یہ تھی کہ خود کو رب کا بندہ سمجھو. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ دوسری چیز ڈر، اللہ کا ڈر. بے ڈر نہ ہو، دیکھیے پیار تو کیجیے اللہ سے، محبت تو کیجیے، لیکن بے خوف نہ ہو، کیونکہ اس سے بے خوف ہو جائیں گے نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس کی قوم کے چند سرداروں نے، ان کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص نہیں ہے کچھ بھی مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. دیکھیے الزام، آج بھی لوگ کہتے ہیں ان کو بڑا بننے کا شوق ہے، ان کو مشہور بننے ہونے کا شوق ہے، یہ شہرت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں لوگ ان کے آگے ہاتھ رکھے. تو یاد رکھیے کہ نبیوں کو لوگ کیا تانا دیتے تھے، یہ جو تم ہر وقت تقریریں کرتے اور ہمیں سمجھاتے ہو نا، اصل میں تمہیں بڑا بننے کا بڑا شوق ہے. اور سب سے بڑا تم پہ الزام کیا کہ تم انسان ہو، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یعنی تم انسان کیوں. آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کی وہی مینٹیلٹی ہے جو حضرت نوح کے دور میں تھی، انسان ہے تو اندر سے وہی نا، اس کا اندر کا مائنڈ سیٹ تو وہی ہے نا، چاہے حالات بدل گئے، پرانی بوتلوں میں یا نئی بوتلوں میں شراب بیچ، پرانی شراب ڈال دیں تو وہ شراب ہی رہتی ہے. سوچ ہر دور میں ایک ہی تھی کہ ماں سمین ابھی حاضر فی آبائنا الاولین، اور ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں یہ بات سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. آج بھی آپ کسی کو اگر صاف اچھا دین دینا کہتے ہیں اچھا ہم نے تو باپ دادا سے یہ بات سنی نہیں ہے. سورج یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا پتا اگر تمہارے باپ دادا تک کوئی نیکی آئی نہ ہو، ان تک بات ہی نہ بنی ہو، پھر کیا ہو. تو بات یاد رکھیے گا کہ بڑوں کو نہیں پتا تھا، آپ کے بڑوں کو کمپیوٹر بھی تو نہیں چلانا آتا تھا، آپ کی دادی کو سیل فون بھی تو نہیں آن کرنا آتا تھا، تو آپ نے سیکھ لیا نا. تو علم بھی اسی طرح اپنی تہیں کھولتا جا رہا ہے، وقت کے ساتھ قرآن سنت اس طرح سے کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے اس کے اندر کمیاں بیشیاں کی تھی وہ الحمدللہ کھل رہی ہیں. نہ پتا ہو تو اور بات ہے، پتا لگ گیا اس کے بعد یہ کہہ کر نہیں کام کرتے رہنا چاہیے کہ چونکہ شروع سے کر رہے ہیں تو پھر ہم نہیں چھوڑ سکتے. پھر ایک اور الزام، ان ہوا الا رجل بھی جننا، اور یہ تو بس کوئی شخص نہیں، ذرا جنون لاحق ہو گیا، ایسے نہیں لگ رہا جو منہ میں آ رہا بولتے ہی جا رہے ہیں. بس لوگ دینداروں کو اسی طرح پبلک پراپرٹی سمجھتے ہوئے ڈسکس کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات ان کی ڈسکس کرنا لوگوں پہ فرض ہوتا ہے بعض اوقات. تو نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہمیں ان آیات میں دکھ رہا ہے. اب یہاں تک اتنی باتیں سنی، ایک لفظ تو ذرا حضرت نوح بھی ان کو کہہ دیتے، اور بلکہ آپ دیکھیے فتربصوا بہ حتی حین، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید ہی فاقہ ہو جائے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ دین کا بھوت سوار ہو گیا، دیکھنا کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو ان کو جوش چڑھ گیا نا دین 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 کا، یہ دین ختم ہو جانا ہے، یہ بس ہے رمضان کا جوش ہے، یہ ابال آ گیا. آج بھی کئی لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ کب آپ یہ قرآن کی کلاسز کا پھندا اتار کے پھینکیں اور دوبارہ ان کے رنگ میں رنگے جائیں. کہتے ہیں جوش آیا ہوا عورتوں کو، یہ عورتوں میں آج فیشن ہو گیا، یہ ہو گیا اب قرآن پڑھو قرآن پڑھو، چند دن میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، عقل ٹھکانے آ جائے گی، جب اس کی بچی کا رشتہ نہ ہوگا نا دوبارہ واپس آ جائے گی اپنے اصل روپ پہ. اب اتنی باتیں سن کر ذرا دیکھیے، نبیوں نے ایک جواب نہیں دیا بلکہ رب کو پکارا، قال رب انصرنی بما کذبون، اے رب. نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. لوگ جواب باتیں کریں آپ سنیں بنا، ایسے کریں جیسے کچھ کیے ہی نہیں اور اللہ کو پکارتے جائیں. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جائے اور اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے اس کے جن کے خلاف پہلے سے فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ دے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ دے کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا. یہ ہے عبادت کی اصل روح، اطاعت. حالات سرکمسٹانسز بالکل نہیں نظر آ رہے، لیکن حضرت نوح نے بالکل نہیں پوچھا کہ اچھا کشتی کیوں بنوا رہے ہیں، ابھی اس کی کیا ضرورت ہے، کہاں چلاؤں گا، کیا ہوگا، اور بنا دی، اور جب بن گئی تو کہا سوار ہو جاؤ، پھر نہیں سوال کیا. میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، عقل بھی نہ استعمال کروں اللہ کے آگے, حکم کے آگے. کوئی لوگ کہتے ہیں ہائے یہ کرا یہ ہوگا, اچھا پھر یہ نہ کرایا وہ ہو جائے گا, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. مجھے کسی کا سوال سن کے بڑی حیرت ہوئی, اچھا سوال تھا, میرے کو برا سوال نہیں تھا علم کے ناطے, لیکن بعض دفعہ لوگ اس حد تک فقی چیزوں میں جاتے ہیں کہ اگر زلزلے کے اگر اعتکاف کے دوران زلزلہ آ جائے تو کیا ہم اس جگہ سے نکل سکتے ہیں, اور کیا ہمارا اس سے اعتکاف ٹوٹ تو نہیں جائے گا. تو مجھے اس سوال نے کافی دن تک سوچنے پہ مجبور کیا کہ لوگ دین کے معاملے میں اتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ سوچتے ہیں, لیکن بڑی بڑی باتیں حرام حلال کے اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. کہتے نہیں سب کریں, نہیں اگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر کیا ہوگا. تو لکھیں آپ سب, میں اپنے سارے ساتھیوں کو بھی اسی بات کی دعوت دوں گی, اللہ کے حکموں کے معاملے میں عقل کو استعمال نہ کریں. یہ عقل اتنی ہوشیار اتنی چلاک ہے, آپ کو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے دکھا دے کہ اچھا آپ نے گاڑی لی ہے, اچھا گاڑی کی انشورنس نہ کرائے, پھر ایکسیڈنٹ ہوگا, پھر آپ کا 25,000 کا بل آئے گا, پھر تنخواہ تو آپ کی 10,000 ہے, تو یہ 15,000 کہاں سے آئے گا, پھر کھائیں گے کیا. چلو جی نہیں نہیں انشورنس کرا لو, پھاڑ کے پھینک دیجیے اس صفحے کو. لوگ کہتے ہیں شکر انشورنس کرائی ہوئی تھی, دیکھو نا 20,000 کا بل تھا. میں کہتی ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا یہ حادثہ ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے انشورنس کرائی تھی. آپ اللہ کو اللہ کے انشورنس پہ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ آپ اس لفظ کو لکھ کے دیکھیے انشورنس, انگلش والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, شور کروا لینا کسی چیز کو. مومن کا توکل کس پہ؟ حسبی اللہ, نعم المولا و نعم النصیر, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ ہے اصل میں آج عقیدے کی غلطیاں جو ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آنے دیتی. اللہ پر توکل ایمان کا حصہ ہے. آپ کسی ایک انشورنس کمپنی پہ توکل کرتے ہیں, آپ نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا. قد افلح المؤمنون. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ جو تکلیف آئی ہمیں ہمت دینا, ہم برداشت کریں گے, ہمارا نقصان کوئی کیوں بھگتے, کرے کوئی تو بھرے کوئی. کیا میں دوسروں کے سر پہ بیٹھ کے کروں اور پھر اللہ کرواتا کہ بھئی آپ ان کو بھی تو تسلی ہو تاکہ اگلے سال کا بھی تو انہوں نے سائن کرنا ہے نا ان کے ساتھ کانٹریکٹ. تو اپنے ایمان کو چیک کریں. مجھے خوف آ جاتا ہے ایسی بات کبھی کسی کے منہ سے سنو, میرا دل لرس کے رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات اتنی ٹھنڈی لگی, ایک مکھی پر کھانے میں نکل آئے تو ہم کھانا چھوڑ دیں, چیمٹی نکل آئے ہمارے کھانے میں ہم کھانا چھوڑ دیں, لیکن ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکال پاتے. تو یاد رکھیں بال کی کھال نہ اتاریں, لیکن حلال کو حلال اور حرام کو حرام رکھیں. اللہ نے نوح کی کشتی کو ڈبوئے, حضرت نوح کی کشتی کی انشورنس ہوئی تھی؟ ڈوب جاتے اللہ آپ کے کہنے پہ یہ 70 ہی تو رہ گئے ایمان والے دنیا میں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں سمندر میں ڈال دوں تو گویا کہ سارے ڈوب جائیں گے. یہ عقل بڑی ہوشیار ہے, اس کو پھاڑ کے پھینکے. یہ بہت بڑی مشکلات میں مجھے آپ کو ڈالتی ہے. کیوں سوچتے ہیں؟ جیسے ایک دفعہ ایک بچی سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے ایسی کوئی بات کر رہی تھی کہ آپ بیٹا کیوں پڑھتی ہیں, کہتی مجھے شوق نہیں ہے. لمبی بات ہے, ساری بات کا اینڈ خلاصہ کیا نکلا کہ کہتی میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں جاب کروں گی. میں نے کہا جاب کیوں کرنا ہے؟ کہتی پیسے کماؤں گی. پیسے کیوں کمانے ہیں؟ تاکہ ضرورتیں پوری ہوں. تو میں نے کہا آپ کے ابو نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں. تو پھر کل شادی ہوگی تو شوہر کر دے گا. تو کہتی اگر میرا شوہر مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ 14-15 سال کی لڑکی تھی جس نے میرے ساتھ یہ کوشچن کی. میں نے سوچا 14 سال کی بچی کو معاشرے نے اتنا وہ ہینڈی کیپ کر دیا مینٹلی کہ دیکھو تم اپنے ہاتھ میں ہنر رکھو کیونکہ تمہارا شوہر مر سکتا ہے. تو شوہر مرے گا تو 4 ماہ 10 دن کے بعد اللہ آپ کو ایک نیا شوہر بھی تو دے دے گا. 4 ماہ 10 دن لوگ ہی کھلا لیں گے آپ کو کہ یہ بیوہ ہو گئی, اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو. یاد رکھیے یہ بات میں میرے تلخی آئی ہے مجھے پتا ہے, لیکن میرے سے کبھی ایسی بات برداشت نہیں ہوتی جس میں بندے کو اللہ کے اوپر ایمان اور توکل نہ ہو. ہم تو اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ چکے اپنی اپنی زندگیوں میں پیدا ہونے سے لے کے آج تک, پھر ہم اس طرح کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہم پہ نہیں آئے گی, پھر ہمارے مسئلے ہم خود ہی حل کریں گے. اللہ اسی بندے کے مسئلے حل کرتا ہے جو پورے ہاتھ پاؤں دے کر اللہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دے. اللہ نے نجات دے دی, حضرت نوح کی کشتی کوئی نہیں ڈوبی, بیٹا ڈوب گیا, پیچھے خوبصورت میں آپ پڑھ چکے. تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک کر دے. بار بار کہیے خود کو قد افلح المؤمنون, بلکہ اس جملے کو اپنے لیے ایسا ہوم ورک رکھیے کہ 10 دفعہ کم از کم آپ نے یہ جملہ جا کر خود کو سنانا ہے, قد افلح المؤمنون. اور مومن ہونا کوئی نام نہیں ہے, مومن ہونے کی کوئی بحث جھگڑا نہ رکھیے. مومن وہ ہے جو اپنا سب کچھ اپنے رب کو دے کر مطمئن ہو کے سوتا ہے. وہ سوتا بھی اچھا ہے, وہ کھاتا بھی اچھا ہے, اس کی زندگی میں خوشی بھی زیادہ ہے. باقی لوگ تو تفکرات میں پڑے ہوئے ہیں, پھر لوگ باتیں کرتے ہیں جی وہ ہو گیا یہ ہو گیا, ان سے پیسے لینے مشکل ہے, یہ دیتے نہیں, کہا کچھ تھا انہوں نے, کہا کیا بعد میں کچھ. آپ دیکھیے اس وقت ساری دنیا میں جو کیوس ہے کہ یہی کچھ نہیں ہے, اس سے پیسے لینے, ادھر فارم فل کرنا, ادھر دینا, اس سے لینا, اس سے نکلوانا, اس مقدمے میں پڑ گئے. آپ اپنی زندگی کو آسانیوں والی رکھیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی طرح مجھے آپ کو نکال لے گا مشکلات سے, اور اللہ سب کو نکال دے. اللہ ہمارے ایمان اس قابل نہیں ہے کہ ہم خود اپنی مشکلات سے نکلے, تو نکال دے. پھر آپ دیکھیں یہاں ایک اور چیز آپ کے لیے عمل کی ہے کہ جب بھی کہیں اترے, جب بھی کہیں آئے داخل ہو, یہ دعا پڑھ لیجئے جو حضرت نوح کے ذریعے سے آپ کو مجھے سکھائی گئی کہ رب انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین. کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں, کہیں رک جائیں, سٹاپ اوور ہے, یہاں آتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے. آپ دیکھیے اس سے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ ہوگا, آپ کو ہر وقت اپنے رب پر انشاءاللہ امید ہوگی, اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. اور اللہ تو ہمیں بھی کسی آزمائش میں نہ ڈال, اور تو ہمیں ہمارے ایمان کے موافق کی ٹریٹ کر, کیونکہ ہمارے ایمان اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ جا سکیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قوم نے جو بھی بات کی, سارا کچھ معاملہ ہو گیا, سب کچھ حضرت نوح کے سامنے ہوا, اور اللہ تعالیٰ اپنوں کو ڈوبتا ہوا دکھا رہا ہے حضرت نوح کو. یہ کیا سکھا رہا ہے مجھے آپ کو؟ اگر آج میں نے آپ نے اپنے پیاروں کے لیے تڑپ پیدا نہ کی, اپنی دوستوں, اپنی سہیلیاں, اپنے بھائی بہن, خاندان, سسرال, تو ہمیں ان کا برا انجام دیکھنا پڑے گا. اگر دنیا میں نہیں بھی دیکھتے, تو کل ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی پیارا آگ میں جائے؟ تو کسی میں کوئی خرابی دیکھے تو فوراً اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہی آج ہی بات سمجھ جائیے, اس سے پہلے کہ اس سے بڑی مشکل آ جائے. خیر, اب اگلی قوم کا تذکرہ آیت 31 ہے. فرمائے ثم انشانا من بعدہم قرناً آخرین. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا, جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو. 3 سیکنڈ سوچیں, بن گئی اللہ کی بندی, ڈال دی اپنا ٹرسٹ اللہ پہ, امیدیں لگا لی اللہ سے, سب کچھ اللہ کرتا ہے, اس پہ میرا ایمان ہے. اگر ہے تو الحمدللہ رب العالمین, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب اس پہ بھی 3 سیکنڈ غور کریں. حضرت نوح کہہ رہے تھے نا اپنی قوم کو, آج قرآن مجھے آپ کو کہہ رہے, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو خود سے کہیں, اپنا نام لیں, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ کیا تم اللہ کی پکڑ سے نہیں خوف کھاتی؟ کیا تم نہیں کرتی, کیا وہ نہیں کرتی؟ آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو واقعی ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ ہم واقعی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں ڈرتے. کہیں کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کوئی نہیں ڈرتا, صرف لاڈ ہی لاڈ ہے اللہ کے ساتھ ہمارے. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا, جن قوم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, جتنے گھر میں دانے زیادہ آتے ہیں نا, اتنی آنکھیں زیادہ کھل جاتی ہیں, کہ پھر اللہ کو بھی گھورنے لگتا ہے انسان, اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے بھی خوف کھاتا ہے. آج بھی غریب بندہ ہوگا نا, تو وہ روکھی سوکھی کھا کے نا مطمئن سوئے گا. آج بھی اس کو پتا کچھ ہوگا, اللہ مدد کر دے گا. کوئی وقت آئے گا, دیکھنا اللہ نے اسباب پہلے بھی پیدا کر دیے, اب بھی کر دیں گے. جتنا ہمارا مال بڑھتا جاتا ہے نا, اتنا ہمارا اللہ پہ توکل کم ہوتا جاتا ہے. پھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر بینکوں کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں, پھر خاندان کو دیکھتے ہیں. تو یہی بات یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ جن کے پاس پیسے تھے نا, ان کو ہی بات نہیں نبیوں کی سمجھ آئی, باقی بےچاروں کا تو ذکر اتنا نہیں ہے قرآن میں. خیر, کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے, یہ شخص تو کچھ اور ہی, یہ شخص کچھ اور نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا. جو کچھ تم کھاتے وہ یہ کھاتا, اور جو کچھ تم پیتے وہ یہ پیتا. آج آپ مسجد کے مولوی صاحب کو ذرا میک ڈونلڈ سے باہر نکلتے ہوئے تو دیکھیں, مولوی صاحب میک ڈونلڈ کھاتے ہیں, مولوی صاحب کے بچے بھی میک ڈونلڈ کھاتے ہیں. بھائی کیوں؟ مولوی صاحب کا پیٹ نہیں ہے, ان کی زبان نہیں ہے. یہ ہر دور کی کہانی رہی کہ دینداروں کو یا تو فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کھائیں نہ پیئیں, یا بالکل راہب اور بےچارے مسکین, ہاں سوکھی روٹیاں کھانے والے. اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں, اور کبھی کسی کو دیکھ لے تو پھر دیکھیں ذرا جو فتنے لوگوں کے بنتے ہیں. تو یاد رکھیے, کھانا بھی عبادت ہے, کھلانا بھی عبادت ہے, ہر کام نیکی کر سمجھ کے کریں گے, اللہ کے حکم سے عبادت ہے. آپ گھر صاف کر کے آئے ہیں, الحمدللہ آپ عبادت کر کے آئی ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے رات کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے آئی ہیں, اپنی عبادت کی ہے. پوری یقین سے دنیا سے فائدہ اٹھائیے, انجوائے کریں اپنی دنیا کو, مزہ لیں اس دنیا سے. اللہ نے آپ کو مجھے کوئی سسکنے کے لیے نہیں رکھا کہ وہ سارے کھائیں ہم تو جنت میں کھائیں گے. بھائی ہم تو وہیں جا کے کھائیں گے, ہم وہاں بھی کھائیں گے, ہم یہاں بھی کھائیں گے. اور باقی میں نے دیکھا, اللہ ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو تو بہت ہی کھلاتا ہے, مانتے ہیں آپ لوگ؟ مسلم زیادہ کھاتے ہیں کہ دوسرے؟ ہماری نصیب میں مجھے لگتا ہے چٹ پٹے بھی کھانے اور میٹھے بھی, اور کوئی موقع جب وہ نہیں جاتا کہ جس وقت ہمارے کھانے سامنے نہ آ جائے. بہرحال اللہ دے تو اب ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں. خیر, کہا اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی نہیں ہونا۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، اس کو بھی نوٹ کیجئے۔ کہتے ابھی قیامت بڑی دور ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اے جہاں ڈٹھا تے وہ کس نے، اے جہاں مٹھا تے وہ کن نے ڈٹھا، کیا کہتے ہیں، صحیح بولنے جس کو آتا ہے، یہ دنیا میٹھی ہے اور وہ دنیا کس نے دیکھی، یہی جملہ وہ بھی بول رہے ہیں، دیکھیں بالکل یہی جملہ ہے۔ کہتے ابھی بڑا دور ہے، ابھی بڑی دور ہے، اگر کسی سے آپ کی نمازیں شروع کرو دیکھو موت آئے گی، کہتے ابھی بڑی دور ہے، ابھی بڑا جینا ہے، ہم نے کبھی تھوڑی مرنا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور غلطی جو لگتی ہے لوگوں کو وہ کیا ہے، ان ہی اللہ حیات دنیا نمو تو نحیا وما نحن بمبعوثین۔ اور مگر بس یہی، سوری، زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ ہے آج کے مسلمان کی یہی سوچ، کتنی فکر ہے دنیا کی، کہتے ہیں بس غم ہے ہی یہ، وہ پہلے ادھر کے تو نبٹ جائیں پھر ادھر کے نپٹیں گے، پہلے یہاں سے تو پورے اتر جائیں پھر وہاں پورے اتریں گے، یہاں تو کبھی نہیں کسی کی پوری اتری، یہاں تو کبھی کوئی کامیاب ہو کے نہیں گیا دنیا سے، یاد رکھیے۔ سسکتے میں گئے اور اگر کسی کو کہا جائے صاحب اس کو لے جاؤں تو کوئی جانے دیتا؟ تو وہاں جانے کا سوچ رکھنا، وہاں کی سوچ جو ہے نا وہ بندے کو سوچ، ایسی سوچ دے دیتی ہے کہ پھر انسان اس دنیا کے غموں اور خوشیوں سے زیادہ آخرت کی غموں اور خوشیوں میں جاتا ہے۔ ایک اور الزام جو نبیوں پہ لگا، یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے۔ آج یہ بھی جملہ بڑا لوگ بولتا ہے، یہ تھی مولویوں نے دین مشکل بنایا، اللہ نے کوئی نہیں بنایا، یہ مولویوں کا سارا کھیل ہے، نعوذ باللہ۔ وہی جملہ ادھر آپ کے سامنے ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ کب کہتے ہیں لوگ، دل میں کہتے ہیں مولوی صاحب جو مرضی بولو ہم نے کوئی نہیں ماننا، کہتے رہو ہم آپ کو ادھر سے نکلوا دیں گے۔ اور معروف ہے، یقین کریں معروف ہے، کئی مسجدوں کی کہانیاں امریکہ کی میرے آنکھوں میں آ جاتی ہیں، ذرا کسی مولوی صاحب نے یا امام صاحب نے کرنٹ ایشوز اور ایسی باتوں پہ بات کرنی شروع کی اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایک، یعنی ایسی جگہ ہے، اللہ ہدایت دے سب کو، کہ کچھ اس طرح کے ایشوز تھے کہ جس میں یہی نفساتی خواہشات اور مردوں کا بیویوں کے ساتھ غلط تعلق رکھنا اور ان سے غلط مطالبے کرنے، تو کچھ عورتوں نے جا کر آپ کسی بھی طرح در پردہ امام صاحب سے بات کی کہ یہ بات اپنے خطبوں میں لائیں کہ اب تو مرد وہ مطالبے کرتے ہیں جو ساری زندگی نہیں کی انہوں نے، تو پہلے تو کبھی نہیں کیے تو اب کہاں سے ہوگئے، ظاہر ہے جو دیکھیں گے وہی ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے بےچاروں نے تھوڑی سی ڈھکی چھپی بات کی تو ان لوگوں نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا کہ آپ کو ان موضوعات پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی اور بڑے موضوع ان پہ بات کریں۔ تو یاد رکھیے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دیندار ہماری مرضی کی باتیں کریں، اللہ کا قرآن تو میری اپنی مرضی نہیں چلتا، میں آپ جو مرضی باتیں کرتے رہے بعد میں درسوں کے نام پہ، نہ دیں کسی موضوع پہ درس، ہماری مرضی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آج یہی دیں، لیکن قرآن تو آپ کو ہر بات سنائے گا۔ دارا قرآن میں اس لیے بھی بہت الحمدللہ لوگوں کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ اے ٹو زی قرآن اللہ کی مرضی بتا دیتا ہے، کوئی اس پہ غور کرائے نہ کرائے، کوئی اس پہ لمبی بات کرے نہ کرے، لیکن ترجمے سے بات تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میرا رب چاہتا کیا اور کیا نہیں چاہتا۔ تو یہ مسلسل سننا قرآن کے سفر کو یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے ساری زندگی درس سننے سے۔ سارے لوگ، کئی دنیا کے لوگ ہیں ہر جمعے میں جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں ہر درس میں موجود ہوتے ہیں، قرآن کلاسز میں نہیں آتے، تبدیلی نہیں آئے گی ان میں، تبدیلی اس میں آئے گی جو اے ٹو زی قرآن سیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اب اس پر تو ہی میری نصرت فرما، جب آپ میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جبکہ یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آن لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم۔ کیا اوقات ہے، دیکھیے آپ لوگ روز ٹریش میں کیا چیزیں پھینکتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آپ نے مینگو کھا لیا تو چھلکا تو پھینکنا ہی ہے نا۔ جو لوگ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے اور وہ لوگ بالکل بیکار لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے، اللہ ان کو ٹریش کین میں پھینکتا ہے۔ کبھی آپ کو ٹریش پھینکتے ہوئے دکھ ہوا، اور تو خوش ہوتے ہیں گھر صاف ہوا، کچن میں سمیل نہیں آئے گی، اس کو جلدی سے پھینکو جان چھٹے ہماری سے۔ جب یہ لوگ جاتے ہیں نا ایسے عذابوں میں تو اللہ کو اللہ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ٹریش تھا اس کو پھینکو، یہ دنیا کا گند ہے۔ تو مت سوچئے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال کر یا دنیا میں سزاؤں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو ویسے ان سارے جذبوں سے مبرب اور غنی ہے، لیکن بات صرف سمجھنے کی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا کر دنیا والوں پہ رحم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائی، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا. ہے نا سیڈ سٹوری، جس کے پاس بھی رسول آیا اس نے جھٹلا دیا، جس کے پاس بھی وقت کا نبی آیا اس نے جھٹلا دیا، جس کے پاس وقت کا مبلغ آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا. انسانوں کی عادت جھٹلانا ہے. کیوں جھٹلاتا ہے انسان رسولوں کی اور نبیوں کی اور دین کی بات کو؟ کیونکہ یہ بات ان کے لائف سٹائل پہ ہٹ کرتی ہے. اگر رسول صرف ان کو نماز روزہ حج سکھانے آتے نا تو لوگ کبھی نہ جھٹلاتے، بلکہ خوش ہوتے. آج بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا جب آپ نمازوں کی باتیں کریں، روزے کی کریں، حج کی کریں. لوگوں کو مشکل لگتا ہے لائف سٹائل چھوڑنا. وہ چیزیں جس پہ عمل کر کے زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اسی لیے کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے. اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، بن گئے نا افسانے. کہاں ہیں آج کے لوگ؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے اس میں سے کہ نافرمانوں کو دنیا سے نکالا اور ان کا نام تک نہیں چھوڑا، ختم، دیٹس اٹ. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ دنیا میں یہ پتا نہیں کتنے کامیاب تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو ختم کیا، نہ دنیا کا کام رکا ان کے جانے سے، نہ کچھ اور، نہ کسی اور طرف، تو ضرورت اس بات کی کہ ایک انسان واقعی ان چیزوں کو دیکھے اور غور و فکر کرے کہ اللہ کی ذات کتنی بے نیاز ہے. اب اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کا قصہ، آیت نمبر 45. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو بھیجا. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف بھیجا. پھر مگر انہوں نے تکبر کیا اور بہت وقان قوم عالین اور خود کو بہت بڑا سمجھا. وقت فقال نومن البشرعین مثلنا، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. دیکھیے بندی کیوں کا، یہ ایسی ہے جیسے آپ کے ڈرائیور کا بیٹا بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بن جائے اور آپ اس کی بات سن کے کہ لو اب ہم اپنے ڈرائیور کے بیٹے کی بات مان کے قرآن پڑھنے لگ جائیں تو نہ مانے. لیکن انسانوں کے اندر یہ خیال ضرور ہوتا ہے، یہ ماسی کی بیٹی ہے، کبھی کبھی اپنی ماسی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرتا. یہی بڑا پن تھا ان کے ذہن میں اپنے آپ کے لیے، کیونکہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، یہ ہمارے غلاموں کی نسل میں سے ہے. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا، اور ان کو ایک بلند سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. کتنا پیارا عمل ہے، سمپل ٹو دی پوائنٹ. طیب کھاؤ، پاک کھاؤ. ہر کھانا طیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے وہ بھی نہ آپ کے لیے طیب نہیں رہتی، اور وہ چیز جس کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کا حکم بھول گیا وہ بھی طیب نہیں رہے گی. اور یہ بھی جملہ ادھر نوٹ کیجئے کہ جو کھائیں گے وہی کریں گے. گاڑی میں خراب پیٹرول ڈال جائے نا تو گاڑی جھٹکے دیتی ہے. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کچرا آ گیا پیٹرول کی جگہ، گاڑی رک رہی ہے، چھٹکے دے رہی ہے، پتا کیا چلا اچھی جگہ سے پیٹرول نہیں ڈلوایا. میرے آپ کے اندر جو بھی ہے اس وقت بھی جو کھا کے آئے ہوئے ہیں نا، اس کا اثر ہماری توجہ اور ہماری پوری اس فوکس ہونے پہ ہے. ہیوی کھانا کھائیں گے، بھاری کھانا کھائیں گے، کھٹے ڈکار آئیں گے، نیند آئے گی، جمائیاں آئیں گی. لائٹ فریش ہیلدی کھانا کھائیں گے، ریلیکس رہیں، سارا دن آپ کو ویل ہی نہیں ہوگا آپ کا روزہ. ہم یہ سوچ کے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں نا افطار سحری میں کہ زیادہ کھا لیں، آپ کو تو اتنا روزہ زیادہ لگتا ہے، آپ ازما کے دیکھ لیجیے اس چیز کو. آپ اتنا اوور ڈوز کرتے ہیں، شروع میں وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا تو پیٹ میں گڑ گڑا تکلیف ہے، پھر ظاہر ہے کہ مغرب فجر کے فوراً بعد اکثر لوگوں کو سونا بھی ہوتا ہے، جب سو گئے تو وہ کھانا سٹک ہو گیا، صبح اٹھے سینہ چل رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کیا کر لوں میں روزہ توڑ ہی لیتی ہوں. نہیں، فریش کھائیں، ہیلدی کھائیں، ریلیکسڈ ہو کے کھائیں. اور آپ اور ہر ایک جو بھی جہاں بیٹھ کے سنتا ہے، اپنے اپنے ماحول کے مطابق کھانے کے اوقات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. بہت کھانا، ہر وقت کھانا، یہ بھی درست نہیں ہے. اور بالکل نہ کھانا اور سارا دن کمزوری کے مارے پڑے رہے. اب جو بچیاں بستروں سے نہیں اٹھ پاتی روزے رکھ کے، وجہ کیا ہے؟ کھائے کچھ نہیں،
اندر پیٹرول نہیں ڈالا تو گاڑی کیسے چلے گی. اب یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ کھائیں نہ اور بعد میں ماں کام سارا گھر کا کرے اور آپ بیٹھے لیٹے ہوئے بستر پہ. ایک دفعہ ایک سفر میں تھے لوگ, تو ایک شخص کا روزہ تھا, اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی تو لوگ اس کو پنکھے چل رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو مطلب ذرا اس کی خاطر مدارت کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج بغیر روزے والے روزے دار سے زیادہ اجر لے گئے. بات واضح ہے آپ کو؟ تو ایسا نہ کریں کہ آپ دوسروں کی بوجھ میں ڈال دیں کہ بھائی میرے ساتھ میری کی خدمت کرتے جاؤ, بلکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اور میں اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کر لیں ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو آپ اس پہ غور کیجئے گا, اس آیت کی اتنی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں, لیکن آپ میں سے ہر ایک اپنے حالات کے مطابق ضرور سوچے کہ جو ہم کھاتے ہیں جو میں کھاتی ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اتنی مرچیں کہ منہ ہی جل جائے, اتنا نمک کہ وہ خلق ہی چھل جائے, تو پھر اس سے خوشی تو نہیں ملے گی نا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اچھے اچھے کھانے کھانے اور پکانے کی توفیق دے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کھانے یاد رکھیے گا ایک بات کہ جو کھانا پکاتا ہے نا اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. یہ بات بڑی دور کی ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی, کس کے ہاتھ کا کھاتے ہیں اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. پہلے ماں کے ہاتھ کا کھانا جو محبت سے پیار سے پکاتی باپ کر اس کے حلال ہوتا تھا, وہ کھانے والے جو ہوتے تھے نا ان کے اندر نیکیوں کی خوش زیادہ تھی. آج کبھی ایک چین کا میں نام نہیں لیتی, لیکن آج ایک نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا کل دوسرے کا, بے نمازیوں کے ہاتھوں کے کھانے کھا کر جنگ کھا کر بھی مت ماری گئی بچوں کی. اس کے پہ بھی ذرا سا غور کیجئے گا. تو اپنے بچوں کو نیک لوگوں سے کھلوائیے, نیک ہاتھوں سے کھائیں. آپ سے بڑا نیک کون ہوگا اور آپ سے زیادہ پیار سے کون کھلائے گا بچے کو؟ تو اپنے بچے کو خود پکا کے کھلائیں. باہر کا اور بیکار کھانا اور دوسروں کا, اور پتہ نہیں ایک تو ظاہری گندگی اور دوسرا پتہ نہیں نمازی بھی ہے کہ نہیں, تو یہ تاثیر اندر جاتی ہے. خیر فرمائیں, نی بھی ماں تعملون علیم, اور جو کام بھی تم کرتے ہو میں ان کو خوب جانتا ہوں. کسی سے نہیں بندہ چھپا سکتا, سب سے چھپا سکتا لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اور ساتھ ہی فرمائے, ان ہاذی امتکم امتا واحدا, اور تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا بھی رب ہوں, بس اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھے سے ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مگن ہے. تدبر کریں شاید پہ, فرقوں میں بٹے اور پھر اپنے فرقے پہ بڑے خوش ہیں, کہتے ہیں بس یہی دین ہے. پورا دین نہیں لیا, ادھورا دین لیا, ٹکڑے لیے, پک اینڈ چوز کر لیا, اپنی پسند کی نیکیاں لے لی, جو اچھی لگی وہ کر لی, جو مشکل لگی کہا اب اس کے اوپر اللہ خود ہی معاف کر دے گا. کر دے اللہ, کرے ایسے ہی ہو, لیکن نہ کرے تو وہ اس بات پہ قادر ہے. کرو کیا فضر ہوں, بس اچھا تو چھوڑ دو ان کو. ذرا دیکھیے کتنا غصہ ہے اللہ کو, فی غمرتہم حتی حین, اپنی غفلتوں میں پڑے رہے ایک خاص وقت تک. یہ ڈانٹ ہے. ماں اپنے بچے کو بہت سمجھاتی ہے, بہت سمجھاتی ہے, اور جب بچہ نہیں سمجھ کے دیکھ دیتا نا تو پھر ماں کہتی ہے اب پڑھو, پھر اب بھگتو, اب تمہیں نشہ آیا نا تو چڑھو پھر اپنے اس نشے میں. یاد رکھیے جب ایک بندہ اللہ کی ایک نہیں سنتا تو کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کہتا ہے اب تھوڑی دیر غفلت میں رہو, پڑے رہو اپنی جگہ پہ. پھر اللہ ایسے اسباب ہی نہیں پیدا کرتا کہ جس سے وہ غفلت کے پردے چاک ہو. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں, اصل معاملے کا ان کو شعور نہیں ہے. یعنی مال میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن, اولاد بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ نہیں, بڑھانا ہے تو کس کو بڑھاؤ؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ, بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے. یعنی جس چیز میں بھاگنا ہے, جس چیز میں کوشش کرنا ہے وہ کیا ہے کہ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے کون ہیں؟ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, سبقت کر کے ان کو پا لینے والے. تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں, اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا حال یہ ہے کیا کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات پہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ. نہیں, اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے, پھر بھی ڈرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا میں نیکیاں کر کے بھی ڈرتی ہوں؟ یعنی آپ اور میں روز ادھر آ کے بیٹھ رہے ہیں نا، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری یہ ساری محنت ضائع ہو جائے، قبول ہی نہ ہو، بلکہ میرے خلاف پرچہ لکھا جائے. کتنی باتیں بتا کے آتی تھی دوسروں کو، خود ان کا حال دیکھ لیں، ڈر لگتا ہے. میں ایمان کی پہچان ہے کہ انسان نیکی کر کے کام پہ وہ پھڑے نہیں مارتا. ہم نے اتنا کچھ کیا، تمہیں کیا پتا ہم کتنا دیتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہم کیا کرتے ہیں، میں تو اب تہجد بھی پڑھتی ہوں. نہیں، ڈرتے دل سے نیکیاں کریں. آپ دیکھیے کسی بہت بڑے بندے سے، بڑے سے مراد جس سے آپ پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، اور جو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو لگے کہ بہت اعلیٰ مزاج کا بندہ ہے، آپ اس کو کچھ دیں، آخری وقت تک ڈر لگا ہوتا ہے کہ یہ اس کو پتا نہیں پسند آتا ہے کہ نہیں، پتا نہیں یہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، پتا نہیں اس کے اسٹینڈرڈ کا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. تو جب میں اور آپ اللہ کو کچھ پیش کریں تو کیا ہوتا ہے. ایک کسی کا ایک شیئرنگ تھی جو میرے پاس آئی، کہ ایک شخص فروٹ والے کے پاس کھڑا تھا تو کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو اس نے ٹٹول کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا کوئی داغ لگے ہوئے پرانے پھل اٹھا کے اس کو دے دیے. اس نے دیکھا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو جیب میں سے 20 روپے کا نوٹ نکال کر کہتا ہے یہ لو اس 20 روپے کے آم دے دو یا جو بھی کھانا. تو اس دکاندار نے اس کو جو اس کی چیز تھی بڑے اچھے سے ڈھونڈ کے دے دیے. تو کھڑا ہو کے تو رب کو کہنے لگا، رب یہ فرق ہے، تیرے نام پہ اس نے مجھے گلا ہوا پھل دیا اور میں نے پیسوں کا مانگا تو اس نے مجھے کتنا اچھا پھل دیا. تو میں اور آپ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو نہیں ملتا، مجھے آپ کو ہی ملتا ہے. یہ ہم اپنے ہی پٹارے میں رکھتے ہیں، وہاں جا کے کھانے پڑیں گے یہ سب کچھ، یہ سب گندی چیزیں، خراب چیزیں جو گندی نیتوں سے عمل کیے ہوئے نا، یہ سب باہر آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا ریکٹ کا دفتر، ریکٹ کیپنگ بک کہہ لیجیے اللہ کی، آپ کا میرا نامہ اعمال. اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے کے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر اوپر کیا گیا مختلف ہے. وہ اپنے کرتوت کیے ہی چلے جائیں یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے. نوٹ کیجیے گا، سب دولت والے نہیں، عیاش قسم کے دولت مند جو دولت کو مس یوز کریں، پھر وہ ڈکارنا شروع کر دیں گے. اب یہ بڑی اسٹرانگ آیتیں ہیں، کیا کہا جائے گا؟ بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تم کو نہیں ملنی. یعنی ساری زندگی مستی میں رہے، بے خوف رہے، اپنی مرضیاں کرتے رہے. ایک دن تو پکڑانی تھی نا، جب موت کا فرشتہ آیا یا قیامت آئے گی یا دنیا میں پکڑ آئے گی تو چیختے ہائے معاف کر دے اللہ، ہائے اب چھوڑ دے، اب چھوڑ دے گا، اب چپ کیسے بیٹھے رہو، قصور کیا؟ اللہ کو ان پہ غصہ کیوں ہے؟ آیت 66 کو ہائی لائٹ کیجیے گا، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تمہارا قصور یہ ہے کہ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم تو رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، دل ہی نہیں لگتا تھا، تمہارا دل تو کہیں اور ہی پڑا ہوا تھا، مجبوری میں کچھ سن بھی لیتے تو بھاگنے کی نیت رکھتے. سوچو کیا کرتے تھے، مستقبرین بھی اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر بھی نہیں لاتے تھے، سامرن تحجرون اپنی چوپالوں میں اس پر بیٹھ کر باتیں چھانٹتے تھے اور بیکار باتیں بولتے تھے. کل کی چوپالیں آج کے ٹاک شوز ہیں، آج کا میڈیا، جہاں بیٹھ کر اسلام کے واضح حکموں کا مذاق اڑا جائے، سب نہیں لیکن کچھ. ایک شیئرنگ کسی کی پڑھی آج، انہوں نے بھیجا کہ کبھی اس طرح نہیں تھا لیکن اس سال تو رمضان میں بھی افطاری کے بعد وہ ٹاک شوز، اور میں تو دیکھتی نہیں، ہمارے پاس تو ایسی سہولت ہے ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوری تفصیل سے اگر میں پڑھ کے سناؤں تو ہو سکتا ہے کتنے شوز کے نام آپ کے سامنے آ جائیں کہ جس لغویات میں آج بھی لوگوں کو رکھا ہے. اور ایک تو کسی کا میں نے کال بھی پڑھا، ایک کسی اللہ تعالیٰ ہدایت دے نام نہاد دیندار، کہ انہوں نے کہا کہ رمضان جو ہوتا ہے نا صرف افطاری تک ہوتا ہے، رمضان ٹائم ٹیل افطاری، اس کے بعد پرائم ٹائم. پہلے پورے رمضان ذرا ایسی چیزیں بند کر دیتے تھے، آپ کہتے روزہ کھول لیا، اب یہ انٹرٹینمنٹ ٹائم ہے، روزے کی نکاہت بھی تو دور کرنی ہے. اور وہاں جو مکسنگ اور گندگی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ عورت مرد کو ایک دوسرے کے سامنے گھتم گھتم دکھایا جائے، تو یاد رکھیے یہ شیطان ہماری عبادات کا خشوع لے رہا ہے. لغ ون لغ بھی مورے دون ہی کوئی نہیں آپ، تو آپ کی نمازوں میں خشوع کہاں سے آنا، اور تراویح کتنوں نے پڑھنی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہماری تراویحیاں کیوں جاتی ہیں؟ ہماری نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا، ہم کن کھیل تماشوں میں پڑھتے ہیں، اور میں تو سوچتی ہوں کہ اتنی پروٹیکشن اللہ نے مجھے آپ کو دے دی، یہ خوبصورت زندگی دے کر، گھر سے اسکول، اسکول سے گھر۔ میرا خیال ہے جس دن سے رمضان شروع ہوا کہیں ادھر ادھر جانے کا موقع نہیں ملا، اگر گئے بھی ہوں گے کسی ضرورت کے لیے تو یاد نہیں ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی اتنی پروٹیکٹڈ اور اتنی پرسکون ہو جائے، اس کو کسی چیز کو دیکھنا ہی نہ پڑے، تو دل دماغ اچھا، ایک چکر ذرا بازار کا تو لگا کے آئے، ایک تو سر میں درد، پاؤں میں درد، آنکھوں میں درد، اور وہ جو سامنے پتلیوں کی طرح چیزیں پھرتی ہیں، ارادے، خواب، تمنائیں، دو لے کر آتے ہیں، چار چھوڑ کر آتے ہیں، اگلی دفعہ لے کے آئیں گے، پیسے ختم ہو گئے۔ سامیرن، یہ سامیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اصل سے خالی پیچھے کرتے، باتیں کرتے ہیں، بیکار باتیں۔ تو یہ قرآن اپنے اندر لانے کے لیے بھی سنجیدگی چاہیے، بعض جب ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم سیریس ہوتے ہیں، نماز اچھی پڑھنا چاہتے پڑھی نہیں جا رہی کیونکہ ہماری باقی مصروفیات ٹھیک نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں سورت کے شروع سے لے کے اینڈ تک ایک ہی تھیم چل رہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع، حفاظت، ہر چیز کا آپ کی زندگی پہ اثر ہے، آپ کے اللہ مجھے پاک زندگی چاہیے، مجھے نہیں کھیل تماشا والی زندگی چاہیے، میں بیکاریات سے بچنا چاہتی ہوں، تو مجھے فوکسڈ کر دے۔ اگر مجھے آپ کو پتا چلے یہ میری آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، تو ہم اس کو کیسا گزاریں گے، کیا عمل کریں گے جب نہیں کرے؟ کسی عالم سے یا کسی اسلاف میں سے کسی نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کل تمہاری موت ہے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا جو کر رہا ہوں وہی کروں گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور گنجائش نہیں، اور ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ میں کل مر جاؤں گا۔ تو ہمارا حال کیا سامیرا، افسانہ گوئی کو سامیرا کہتے ہیں، آگے بھی آئے گی یہ چیز کسی اور سورہ نجم میں غالباً آتی ہے۔ تو آج زندگی سے فکشن نکال دیں، آپ مطمئن ہوں گے، آپ ایک گھنٹہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ شیئر کی تھی یہ رمضان سے پہلے کے درسوں میں کہیں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن ایک گھنٹہ ٹی وی دیکھنے والے، ان لوگوں کو آبزرو کیا گیا امریکہ میں کہ جو لوگ ون آور ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، اب ٹی وی سے مراد آپ اس وقت بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر اسکرین بھی تو ٹی وی ہے، مراد ٹی وی سے ٹی وی نہیں ہے، جو ٹی وی کے اندر ایسی چیزیں جو آپ کو لغویات میں ڈال دیں، تو انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے تک اس کا اثر دماغ کی اسکرین پہ رہتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک جملہ رات کو کوئی بولتا ہے تو اگلے دن بچے بچے کی زبان پہ ہوتا ہے، کبھی آپ ایک گانا سن لیں اس کا بول زبان پہ آ جائے گا، قرآن 10 دفعہ بھی پڑھ لیں ایک آیت نہیں منہ پہ آتی۔ یہ ہے مستقبرین بہ سامرن تہجرون، اپنی چوپالو، چوپالیں کیا ڈرائنگ رومز، چوپال ڈرائنگ روم کوئی کہتے ہیں، اس دور میں بیٹھ کے لگتی تھی، بیٹھتے تھے، کہا بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، یعنی اللہ کے نبی کے پاس نہیں آتے تھے، اپنی اکیلی محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکشن بڑے کرتے تھے آپ کے اوپر۔ افلم یدبر القول، کتنی بڑی بات ہے، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یعنی اتنا غور و فکر جو غلط چیزوں میں کرتے ہیں، کبھی اتنا قرآن پہ بھی غور کر لیتے ہیں؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، ایک نیا بندہ ہوتا ہے تو بندے کو شک پڑ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کے موٹیوز کیا ہیں، یہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس گروہ میں سے۔ مثلا جیسے آپ میں سے کچھ ساتھی ہو سکتے ہیں اسی سال آئے ہوں فرسٹ ٹائم ہمارے پاس، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مجھے آپ فرسٹ ٹائم اس سال سن رہا ہو، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے دل میں 10 ڈاؤٹس ہوں گے، کون ہے، کہاں سے آئیں، کہاں بلا رہا ہے، کون ان کو سپانسر کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، سب 10 قسم کے شک آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو 40 سال تمہارے بیچ میں رہا، بچے سے جوانی سے، جوانی سے ادھیڑ عمر میں آ گیا، کیا تم اس سے بدکتے ہو؟ تمہیں آج تک نہیں پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹیوز کیا ہیں؟ اور یہ بات ان سب کے لیے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کب سے سننا شروع کر دیا، جو دل کی ایک ایک بات تک کے آگاہ ہیں، کیا ان کو بھی شک آتا ہے؟ تو یاد رکھیے، شک آتا نہیں ہے، ڈالا جاتا ہے۔ یہی بات ادھر کہہ دی کہ تم اس نبی کو کیا کہتے ہو، ہم یقولون بھی جننا، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنوں؟ میں نے شروع میں عرض کی تھی نا کہ یہ سورت کب تھی اتری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنو سمجھنے لگ گئے تھے، وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی ان کو ابھی تک اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں پتا چلا آپ کون ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ 10 سال ہو جائیں شادی کے کو، اور بیوی کے پتہ نہیں میرے میاں ہیں کون، اور مرد کے یہ پتہ نہیں جس عورت سے شادی ہوئی پتہ نہیں یہ ہے کیا، نہیں پتا چلتا 10 سال میں آپس کے تعلق کا، رشتوں کو نہیں پتا ہوتا۔ جن بھائی بہنوں کے ساتھ آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، کیا آپ اپنے بھائیوں کے رگ رگ نہیں جانتی؟ کیا آپ اپنی بہن کی کمزوریاں نہیں جانتی؟ تو کیا ان کو نہیں پتا اللہ کا نبی کون ہے؟ میں سوچتی ہوں, میں ان باتوں کو اس وقت لیتی ہوں نا تو میرے اندر دل کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے پانی گرتا ہے. میں سوچتی ہوں اللہ کے نبی ان کے اوپر یہ باتیں لوگ کریں, تو آج تو واقعی ہر ایک پہ بات کرنی چاہیے. آج جو لوگ دینداروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا اگر کبھی, تو پھر وہ ٹھیک ہی اچھالتے ہیں, اور پیچھے وہی ہے شیطان. جو اگلی آیتوں میں بھی بات آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو مرضی میرے نبی کو کہو, بل جاہم بالحق, نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے. واکثرہم للحق کارہون, اور اکثریت کو حق ہی ناگوار ہے, اور حق ہی اکثریت کو ناگوار ہے. دعا کرے اللہ مجھے اکثریت میں نہ کر. یہ ہے مین پرابلم, کل والوں کا بھی آج والوں کا بھی. نہ نبی برا تھا الحمدللہ, نبی کو لوگ برا منہ سے نہیں کہتے تھے. آپ کو پتا کہ آپ کے کردار کو تو بڑا پسند کرتے تھے, ایون مکہ والے کے مدینہ والے بھی آپ کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکے. آپ کا کردار, اخلاق, آپ کی مہمان نوازی, آپ کا اسمائلی ہونا, آپ کا لوگوں سے بات چیت میں اچھا ہونا, مائل ہوتے تھے. کہتے تھے نہیں, پیغام نہیں پسند. تو آج بھی لوگوں کو حق نہیں پسند. حق والے تو اچھے ہی لگتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بےچارے جا کے ان کو, بات تو وہ پیار سے ہی کہتے ہوں گے, نرمی سے ہی کہتے ہوں گے, لیکن وہ حق بٹر ہے نا, بٹر ٹروتھ. تو حق نہیں پسند. تو آج دیکھیے آپ کہتے ہیں اکثریت میں کر دیں ہمیں, نہیں اللہ کبھی مجھے اکثریت میں نہ کرنا, کیونکہ اکثرہم للحق کی کارے ہوں. آپ دیکھیے کتنے بچوں کو سادہ دودھ اچھا لگتا ہے اور کتنوں کو فیزی ڈرنکس اچھے لگتے ہیں. یہ جملہ سمجھ لیں, دودھ کیا حق ہے, ہیلدی ہے, صحت مندی کی علامت ہے. فیزی ڈرنکس کیا, دانتوں سے لے کر جسم کے ایک ایک عضو کے دشمن لگے ہوئے اس کے پیچھے. آپ سامنے رکھ کے دیکھیے, کھجور رکھیے, چاکلیٹ رکھیے. اب پیدا تو دونوں اللہ نہیں کیے, لیکن کتنے بچے ہیں جو کھجور پکڑیں گے اور کتنے ہیں جو چاکلیٹ پکڑیں گے, کیونکہ اکثر ہم للحق کی کارے ہوں. حق کے اوپر نا وہ ملما سازی نہیں ہوتی, خوبصورت ریپنگز ہیں, کور چڑے ہوئے ہیں, بیوٹیفل کور ہیں, اس کی ڈبے بھی خوبصورت ہیں, منہ میں پانی آ جائے ان کی صرف پیکنگز کو دیکھ کر. حق تو کھجور کی طرح ہی ہوتا ہے, سڑا ہوا, چچڑا ہوا, مچڑا ہوا, کبھی سوکھا کبھی گیلا, پر کھاؤ گے تو طاقت ملے گی. تو جس سینے میں حق کو لینے کی طلب ہوتی ہے نا, پھر وہ یہ بیکار سوالوں میں نہیں پڑتا, ڈاؤٹس میں نہیں آتا. جس چیز کو لوگ برا کہہ دینا مان لیجئے وہ ٹھیک ہوگا. بلکہ کسی عالم کی ایک بات یاد آ جاتی, وہ کہتے ہیں جس دین والے کو سب ٹھیک ہے, ساری ٹھیک ہے, وہ گڑبڑ ہوگی, کیونکہ حق والے کو سب ٹھیک نہیں کہتے. کیونکہ اللہ کے نبی کو سب نے ٹھیک نہیں کہا, حضرت نوح کو ساروں نے ٹھیک نہیں کہا, حضرت صالح اور حضرت ہود کو سب نے ٹھیک نہیں کہا. تو نبیوں کو اور اسی طرح آج ان کے پیروکاروں کو ایک بڑی, وہ کہنا چاہیے کہ مائنیوٹ منورٹی, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. آپ جیسے لوگ ہیں جو قرآن سننے آتے ہیں, جن کو حق کی طلب ہے, روزے میں نکل کے آنا آسان نہیں ہوتا. یہ اللہ آپ کو اس حق کے لیے لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی حق کا حریص کرتے, ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہو جائے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا اب کیا ہوا, مشورے دیتے ہیں لوگوں کو, تو دیتے ہی تھے اللہ کو بھی دیتے ہیں. تو ذرا بڑے پیاری آیتیں سنیے گا, ولو اتبع الحق اهواءهم, اور اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا, اور اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا, تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ اگر, اب یہاں حق اللہ کی ذات ہے نا, اللہ تعالیٰ کا نام بھی الحق, اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ کے دنیا میں کام کرتے, بارش ہو کوئی کہے گا ہاں ہو, دوسرا کہ نہیں 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 مجھے گھر جانا میں بھیگ جاؤں گا, دھوپ ہو کچھ کہیں گے ہاں دھوپ ہونی چاہیے میری فصلیں پکے, دوسرا کہ نہ دھوپ نہ ہو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, کوئی کہتا برف بارف ہو, کہتا ہاں برف ہونی چاہیے بہت پیاری لگتی ہے مجھے, واقعی نہ میری گاڑی پھنس جاتی ہے. آپ بتائیں یہ فور سیزنز بھی اتنے اسٹرانگلی چل سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ کے یہ کام کرتا. آپ ایک ذرا ایک دن ہفتہ چھوڑ دیجیے, صرف ایک دن آپ اپنے بچوں سے کہ بچوں جو تم کرو گے وہی کروں گی میں, شام کو آپ کو اپنے شوہر سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی اور بچے پھر بھی نہیں خوش ہوں گے. ایک بچہ آپ کو کہے گا پیزا بنائے, ابھی آپ پیزا کا ڈو بنا رہی ہیں, دوسرا کہے گا نہیں مجھے تو نوڈل کھانی ہے, نوڈل بنانے لگیں گے, تیسرا آ جائے گا نہیں مجھے تو برگر چاہیے. تم مرضیاں منوانے والے کسی کام کے نہیں ہوتے, پورا نچوڑ کے نا خود کو, وہ جیسے میرینیٹڈ چکن ہوتا ہے نا, اس کو پکڑ کے رول ڈال ڈول کے نا اللہ کے آگے پیش کر دیں کہ اللہ میری کوئی مرضی نہیں, تو میرے ساتھ جو مرضی کر لے اللہ میں بہت خوش ہوں. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, اس کو پتا ہے کیا احکامات آنے چاہیے, اس کو پتا ہے سورت نور میں کیا حکم ان کو دینے ہیں, ان کو پتہ کمانے کھانے میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. تو اب دوبارہ اس شور سے آیت کو سنیے. اور اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا, نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. پیچھے کیا پڑھا سورۃ انبیاء نے, انبیاء میں ہی ذکروں کو, یہاں کیا ہے ان کا اپنا ذکر ہے اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں, ایک ماں ہے, اس کے بچے کو کوئی اس کی گود میں لاتا ہے اور وہ کہتی لے جاؤ اس کو, لے جاؤ اس کو, یہ میرا بچہ نہیں ہے. آپ کہیں گے اس کو کیا وہ یہ باولی ہے؟ بچہ ماں کو دیا جائے اور ماں بچہ نہ لے, سمجھ لیجئے اس کا ذہنی توازن خراب ہے. بلکہ پاگل ماں بھی پکڑ لے گی کوئی بہت ہی زیادہ خراب ہے تب بھی وہ اپنے بچے کو نہیں لیتی. اسی طرح سے آپ کی چیز کو آپ کو دے, آپ کا سیٹ ہے گولڈ کا کوئی پڑا ہوا ہے آپ کو کوئی دیتا, آپ کہتے میرا تو نہیں, میں تو نہیں اس کو لے رہی, دیوانے آپ. اب آپ اس بات کو ذرا دل پہ لیں, جو لوگ اپنے بچے اپنی قیمتی چیزوں سے منکر ہو رہے ہیں, لینے ہی نہیں چاہ رہے, تو جو لوگ اپنی اس کتاب کو چھوڑے میں, پھر ان کی دیوانگی اور ان کی بیوقوفی اور ان کی نا سمجھی میں کوئی شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ آج کتنے نا سمجھ لوگ ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں, ہر پارے کو پڑھنے پڑھانے کے بعد میں سوچتی ہوں, ایک تو نا مجبوریاں, لا علمی, نہیں پتا, چھوڑ دیجیے, لیکن ایک صرف سستیاں, جو کعب بن مالک کی سستی تھی اور جو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی سستی تھی, میں اس کی بات کر رہی ہوں. اور ہے ایسی سستی ہم سب میں ہے, ہم بھی تو یہاں وقت سے پہلے آ سکتے ہیں, وقت پہ آتے ہیں, ہم لیٹ آتے ہیں, کم از کم وقت پہ تو آ سکتے ہیں نا. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ آیتیں ساری اس قرآن کے اس بارے کے اندر حصے میں ہے, کبھی بھی لوگ اس کو چھوڑ کر کچھ اور نہیں کریں گے. اس وقت آپ اور میں کچھ بھی اور کر لیں, سچ بتائیں, یہ جو ہمیں دولت مل رہی ہے اس سے بڑی دولت ہم جمع کر لیں گے؟ آپ اندر جا کے ہیرے موتیوں کو جمع کرنا شروع کر دیں, چمچیاں گننی شروع کر دیں, چھریاں تیز کرنی شروع کر دیں, لیکن کیا آپ کو مجھے یہ دولت مل سکتی ہے؟ اور آپ اس کو محسوس کرتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے پڑھنے کا اثر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں, آپ کیا مجھ سے لیں گے؟ میں آپ سے لیتی ہوں, آپ کو میں دل کی بات بتاؤں کیوں. اب ابھی بوڑھی اما جی اندر آئی, کتنی مشکل سے پیچھے لوگوں نے بٹھایا ان کو, تو میں نے جب ان کو لیا تو میرے دل میں ایک دم اللہ کا شکر آیا کہ اللہ دیکھے یہ کہاں سے اٹھ کے آئیں, کیسے یہ اوپر آئی ہوں گی, کتنوں نے ہاتھ پکڑا کہاں, تو یہ مجھے انرجی ملی. تو آپ آتے ہیں نا تو مجھے انرجی دیتے ہیں, آپ اپنی انرجی گھر بیٹھ کے لے سکتے ہیں, مجھے آپ کی انرجی نہیں ملی. اور آپ کو دیکھ کر اگر میرے منہ سے کوئی اچھی بات نکل گئی وہ آپ کو بھی سکھا جا رہی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ قرآن ہی سکھا سکتا ہے, یہ قرآن کھولے بغیر یہ باتیں ہوتی بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں ان کو کیوں آپ سے چڑ ہے, ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر, کیا تو ان سے کچھ مانگ رہے, تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ فیس ہے, چندہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نذرانے دو, ذرا میری خدمت تو کرو, میرے پاؤں تو دباؤ. اللہ کے نبی آپ تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے, آپ نے ان سے کیوں لینا, آپ کو تو رب نے پہلے بڑا دیا ہوا. جس کو دین کی دولت مل گئی, جس کو ایمان کی دولت مل گئی, جس کو توکل کی دولت مل گئی, آپ بتائیں اس کو یہ کاغذوں کے نوٹ پہ امپریس کریں گے کیا؟ آپ اور میں ان کاغذ کے نوٹوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک دن بڑھا سکتے ہیں, ایک سانس زیادہ کروا سکتے ہیں اپنے مرنے والے کی؟ تو اس کو کیا لینا. اور اللہ کے نبی نے تو کبھی لوگوں سے کوئی طلب ہی نہیں رکھی تھی کہ مجھے کچھ نہ دو, مجھے تعریف بھی نہ دو, بس مجھ سے فائدہ لے لو. آج بھی سچے دائی دین کو بس یہی کی تڑپ ہونی چاہیے. اچھا استاد بھی وہ ہے, اس کو نہیں چاہیے آپ سے کچھ, کیا چاہیے کہ تم لے لو. دکھ اس بات کا کہ تم لے نہیں رہے, تم نے مجھے کیا دینا ہے, تم سے مجھے لینا بھی کیا ہے؟ تم دے بھی دو گے تو اس کے بعد بھی تو اللہ نے مجھے اس میں برکت دینی ہے تو ملے گا. تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے کیوں بتکے ہوئے ہیں, تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں, وہ تو راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں, یہ وہ اشارہ ہے جو قحط پڑا تھا, تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا, پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی اور نازیر تیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے اس حالت میں یہ خیر سے محروم ہے, اس حالت میں یہ ہر خیر سے محروم ہے. یہی ہوتا ہے, پھر مایوسی آ جاتی ہے. یہ مکہ والوں کی کہانی نہیں, یہ ہر دور کی کہانی ہے. اللہ کے نبی کی خیر ملی ان کو, انہوں نے چھوڑ دی, کھیل تماشوں میں پڑ گئے, خوش رہے. ایسا زبردست قحط پڑا مکہ میں کہ جانوروں کے چمڑے تک کھا گئے. اسی کی طرف اشارہ آج بھی یہی ہوتا ہے. میں آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم بچ گئے, نہیں ہم پھنس گئے ہوتے ہیں. آپ اور میں سوچیں گے کسی موقع پہ کہ چلو آج چھٹی, وہ چھٹی نہیں ہے, وہ پکڑ ہے, کیونکہ اللہ کہیں نہ کہیں سے حساب چکا لیتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو عبادات میں اور اطاعت میں اور اس قرآن میں لگاتے ہیں نا, آپ کو اگر غیب کے پردے سے پتا چل جائے نا کہ آج کی فجر پڑھ کے, آج کی ظہر پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر کس مصیبت کو ڈال لیا, تو آپ کا سر سجدے سے نہ اٹھے. آپ نے قرآن کے لیے وقت نکال کر اپنے کتنے خراب ہونے والے کاموں کو ٹھیک کر دیا. ہو سکتا ہے پکی کوئی ہنڈیا جل جائے, ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے کیا مسئلہ ہو جائے. کتنی تو زندگی میں ہمیں دن رات چھوٹی چھوٹی مشکلیں آتی ہیں نا, یہ کسی نہ کسی جگہ کا کوئی حساب ہوتا ہے جو اللہ چکاتا ہے. ہم آپ نہیں جانتے, غیب اللہ جانتا ہے, نہ ہم کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں, لیکن اپنا محاسبہ تو ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ غور کروا رہے ہیں. بڑی پیاری آیت ہے, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. 3 سیکنڈ آپ خود غور کر لیں اس پہ, کیا اس کا عمل ہوگا میرا آپ کا. کبھی دنیا میں ہمیں کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ تم نہ شکرے ہو, آپ کے شوہر آپ کو کہہ دے نا بڑی نہ شکری اور ہو تو سر سے پاؤں میں آگ لگ جائے گی. بچے آپ کو کہہ دے نا ماما آپ تو شکر کرتی ہی نہیں ہے, تو رونا آئے گا آپ کو اپنے اوپر. مالک کہہ رہا ہے تم کم شکر گزار ہو. شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو نعمتوں کو اسی راستے میں لگائیں جو نعمت دینے والے کو خوش کر دیں. کیا میری آنکھیں, میرے کان اور میرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے؟ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جن کے پہلے بھی کہہ چکے. اپنے وقت پہ چلتے ہیں, کہتے ٹرینڈ ہی ہے. یہ پہلے کون ہے ٹرینڈ سیٹرز؟ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں, ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی یہ باتیں سنتے آئے, یہ محض پرانی کہانیاں ہیں. اس طرح انسان خود کو تسلیاں دیتا ہے. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی یہ ساری آبادی کس کی ہے, یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو ہمارے حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ بھی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا, پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, دو بادشاہ ہوں تو کچھ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ. تو کیا اللہ کے ساتھ ایک دوسرا اللہ ہوتا تو اتنی اطمینان سے یہ دنیا کا نظام چلتا؟ ایک کہتا دھوپ ہوگی, دوسرا کہے گا نہیں بارش ہوگی, چڑ میں تب ہم ضرور ہی بارش کریں گے. ابھی بارش شروع ہوتی تو دوسرا کہتا ٹھہر جو ذرا میں ان کو ٹھیک کر, تو پھر دھوپ آتی, تو یہ دھوپ چھاؤں ہی لگی رہتی. کبھی آپ امبریلا کھولتے کبھی بند کرتے, کبھی ویدر چینل کچھ بتاتا کبھی کچھ بتاتا. ارے نہیں, وہ پہلے خدا کا فیصلہ تھا, اب یہ دوسرے کا ہو گیا. کیسی دنیا ہوتی کبھی آپ سوچیں؟ ایک کھانے میں دو لوگ چمچہ پھیرنے لگ جائیں نا تو وہ یا تو نمک نہیں ہوگا یا مرچیں زیادہ ہو جائیں گی. تو توحید میں خوبی ہے, اس میں فطرت کا اصول بھی ہے. جس جگہ معاملات میں ایک بندے کو ڈیسیژن میکر بنا کر باقی سب کی رائے سام شامل ہو جاتی ہے وہ گھر صحیح رہتا ہے. اللہ نے کیوں کہا رجال قوامون یا رجال علیہن درجہ, یہ جو مرد کو ہسبینڈ کو ایک درجہ اونلی دیا ہے نا اس لیے دیا ہے. بس آپ دیکھیں نا شوہر بیوی برابر ہوتے ہیں, ایک صورت یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ بیوی اپر ہینڈ رکھتی تو مرد نیچے اس کا کنٹرول کم ہوتا. تیسری صورت وہ ہے جو اب ہے, کون سی بیسٹ ہے. چوتھی ہوتی کوئی بھی نہیں ہے, گھر کے بچے ہی بڑے بنتے رہے. سب سے آسان درجہ کیا ہے کہ مرد کو ہی ایک درجہ اوپر دے دیا, کیونکہ وہ ایموشن فری ہوتا ہے اکثر. اور سارے مرد ویسے بیوی آپ سے شکوہ یہ کرتی ہیں آپ میں تو جذبات آئی کوئی نہیں ہے, آپ رومانٹک ہی نہیں ہے, ہے نا. تو اللہ نے ایسے کول مائنڈیڈ بندے کو ایک حساب سے اوپر کر دیا کہ اگر دو میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر جو یہ کہہ لے وہ ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ نظام آپ کو ہر جگہ دکھے گا. ہر معاملے میں سفر ہے کا تین لوگ ہیں نا, تو ایک کو امیر چوز کرو کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی تو کون مانے گا. وہ ادارہ یا وہ امت کبھی نہیں پنپے گی جہاں ہر بندہ کہتا ہے میری مانو, اور جو دوسرا مانے کہتا ہے میں کوئی نہیں ماننی, کندھے سے اچکائیں یا اندر سے اچکائیں کہتے ہم نے کوئی نہیں ماننی. تو فطرت میں توحید ہے, کائنات میں توحید ہے. اللہ نے ایک بن کر اس دنیا کو چلا کے دکھا دیا کہ تمہارے کام بھی ایسے ہی چلیں گے. مشیر بہت سارے ہیں, معاون بہت سارے ہیں, وزیر بھی بہت سارے ہیں, لیکن بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ تو آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, دو صدر اکٹھے تو نہیں رہے, دو بادشاہ تو کبھی نہ ہوئے, دو کوئین تو کبھی نہ آپ کے ملک کی ہوئی, کیونکہ نظام چلتا ہی اسی طرح سے ہے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اب دیکھیں لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بناتے ہیں, کبھی دو کبھی تین اور کبھی چار کروڑ. ایک دھرم ایسا ہے دنیا میں چار کروڑ خد خدا ہیں ان کے, کتنا اللہ کا ظرف ہے. آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ صاحب ایک بیوی اور لے آئے بس, پھر دیکھیں لڑائیاں, کہتے میری جگہ دوسری آ گئی, دو آ گئی, دو ہو گئی آپ کی, پکڑو ان کو. اللہ کے ساتھ لوگوں کو کروڑوں کو ساتھ کہتے ہیں, یہ بھی دیتا یہ بھی کرنی والا, یہ خوشی دیتی یہ بارش دیتی, یہ شادیاں کراتی, یہ بہار کی دیوی یہ اس کی. اللہ انجوائے کرتے ہیں, کہتے رہو مجھے کیا فرق پڑتا, اللہ آپ کو مجھے یہ صرف دے دے, اللہ کی صفات اللہ ہمارے اندر ڈال دے. بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں, اتنا بڑا ظرف کر دے ہمارا. قربی ما تری انی ما یوعدون ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین, یہ ہے نبیوں کی آخری دعا کہ اللہ جب تو پکڑے تو پھر مجھے نہ پکڑنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو, جو باتیں تم بناتے جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. اس کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میں ان کی بات سن کے جل کے راکھ ہو گئی, یہ دعا یاد کر لیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, زندگی کا اصول بنائے میں نے برائی کا جواب بھلائی سے دینا. اگر آپ حقیقت میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی کو تو آپ کہیں کہ لوگ میرے ساتھ برا کریں پھر میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا, لوگ مجھے چھوڑیں میں ان سے ملوں گی, لوگ مجھ سے کٹیں میں ان سے جڑوں گی. یہ بڑے اعلیٰ حوصلے والوں کے کام ہے, ہر ایک نہیں یہ کر سکتا. اور جو یہ کرتا ہے نا پھر اس کو اللہ دیتا بھی بہت ہے دوسروں سے بڑھ کے. دشمنوں کے ساتھ دوستی کا رویہ اختیار کرو, مخالفوں کو معاون بناؤ, بیگانوں کو اپنا بناؤ. آج ہم نے اپنوں کو کاٹا ہوا ہے, صرف ان کے ساتھ غلط فہمیاں اور ان کے بارے میں غلط باتیں سوچ سوچ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, دفعہ بلتی یا اکثر سہیا, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دو, اینٹ کا جواب پھول سے دو. درخت کو پتھر مارتے ہیں لوگ تو وہ جواب میں پھل پھینکتا ہے, یہ بنو. اور اگر مشکل لگے تو نفس کی شرارتوں سے بنا لے. بعض سسٹرز نے میرے سے کئی دفعہ یہ سوال کیا تو میں سب کے لیے اکٹھا ہی ایک جواب دے دوں. بعض کہتی ہے فلاں کوئی ہے ایک زندگی میں مجھے اچھا نہیں لگتا, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی, میں ان کی موجودگی میں خوش نہیں رہتی, وہ آ جائیں تو مجھے غصہ آتا ہے,
زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، مان لیجئے ہر ایک کے ساتھ ہوگا، جو انسان ہے جذبات رکھتا ہے، کوئی اس کو ویسے بھی اچھا لگے گا ایسی، تو کوئی ویسے ہی برا بھی لگتا ہے، کوئی برا ہے کہ نہیں، ہوتا ہے، ریئلی اٹس فیکٹ. ایون آپ، میں نے دیکھا بعض مائیں اپنے بچوں میں فرق کرتی ہیں، ساسیں ان کو چار بہو میں سے دو اچھی لگتی ہیں، ایک نہیں اچھی لگتی، ایک اٹس اوکے، ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو یہ دعا یاد کر لیں، رب اعوذ بک من ہمزات شیاطین، کیونکہ جو آپ کو برا لگتا ہے یا جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، شیطان آپ کو اس کے خلاف کر باتیں سکھائے گا، یہ تیرے خلاف ہے، یہ تیری دشمن ہے، اس نے کچھ کر نہیں دیا، یہ نہ کر دیا. تو نفس کے فتنوں پر، شیطانی وسوسوں پہ پناہ ڈالنے کے لیے، نفس کے فتنوں اور شیطان کی سازشوں سے بچنے کی یہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس کو اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا کریں. بعض لوگوں کا دل ہر وقت دوسروں سے دکھی رہتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے کبھی خوش نہیں، میں نے دیکھے، اور اس کا اپوزٹ بھی دیکھا ہے، کچھ لوگ ہیں جن سے کبھی کوئی خوش نہیں ہوگا. دونوں صورتوں میں یہ دعا یاد کر لیں، اپنے دل کو ٹٹولیں جا کے گھر میں، پن مجھے برا لگتا ہے، کس کی نعمت دیکھ کے میں جل جاتی ہوں، کس کو دیکھ کے کٹتی ہوں، کس سے میں اپنا ایک انویزیبل قسم کا کمپٹیشن کرتی ہوں. بس یہ دعا کرے، اللہ میرے دل سے اس کو نکال دے. ریئلی آپ اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کریں گے، اتنا ریلیکس فیل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ آپ نے فیل کیا ہوگا. اور ایک وقت تو آنا ہی ہے جب سارے جذبے بس ہی ٹھنڈے ہو جانے ہیں. وہ کیا ہے؟ حتی اذا جا حدہم الموت. اب انہیں ایک آیتوں کو کرتے ہوئے آپ بالکل اپنے دل دماغ کو ایسے کر لیں کہ جیسے آپ سٹل کھڑے اور بیٹھے ہیں. یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے واپس پلٹا. یہ کس کی موت کی بات ہے؟ یہی شخص جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، جو برائی کا جواب بھلائی سے نہیں دے سکتا، جس کو حق اچھا نہیں لگتا. ورنہ کیا ہوگا موت کے وقت؟ کیا کہے گا؟ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے. دیکھیں میرے رب کہہ رہے، اس نے تک رب کو مانتا تھا، کس دنیا میں؟ جسے میں چھوڑ آیا ہوں. بھائی کیوں؟ کچھ گناہ کرنے ہیں؟ کوئی پسند کی فلم رہ گئی ہے جو دیکھنی ہے؟ کوئی شادی کرنی ہے بچوں کی؟ نہیں، میں اپنے کمل کروں گا، یعنی وہ دنیا جو میں چھوڑ آیا ہوں مجھے ادھر بھیج تاکہ کچھ نیکیاں کروں. کتنی اچھی خواہش ہے، کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہا. لیکن جواب سن لیجئے مالک کا، کلا، نیور، نونی کا، نیور، کلا، یہ کبھی نہیں ہوگا. انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ بول رہا ہے. مراد ہے کہ یہ کرے گا پھر بھی کوئی نہیں، اس کو دوبارہ بھی واپس لے آئے نا مرنے کے بعد، یہ دوبارہ وہی کرتوت کرے گا جو پہلے کرتا تھا. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، بہت نیتیں کر لیتے ہیں، آج بہت نیک ہو جاؤں گی، اب غیبت نہیں کروں گی، اب جھوٹ نہیں بولوں گی، اب فضول خرچی نہیں کروں گی، اب اپنی نظروں کی حفاظت کروں گی، کچھ دن کے بعد دوبارہ ویسے کے ویسے. اللہ کہتے ہیں ان کو ذرا میں موت کا ایک چکر لگوا کر دوسری دنیا سے واپس بھی لے آؤں گا نا، تو یہ دوبارہ پھر کریں گے وہی. جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جدھر اٹکتے ہیں سوئی ان کی، وہ جہاں سوئی اٹکتی ہے وہی کام پھر کرتے ہیں. جس بات پہ رات کو سوتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں اسی پہ رو رہے ہوتے ہیں. انسان کی بھی طبیعت ایسی ہے. اور کہیں اس دنیا سے آگے جانے کا سفر ٹو وے نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، یعنی جو یہاں سے گیا اس نے کبھی آ کے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کبھی آپ نے سنا کسی نے اپنی فیلنگ سنائی ہو؟ ہاں کبھی کبھی اللہ بالکل موت کے منہ کے قریب سے لے آتا ہے. ایک ساتھی ہے ہماری، تو وہ کسی وجہ سے ان کو ہاسپٹل میں بے ہوش کیا گیا تھا، ان کو کوئی انٹرنل پرابلم کا آپریشن تھا، لیکن وہ جو انتھیسیزیا دیا جاتا ہے نا، اس کو ان کے دل نے قبول نہیں کیا، تو ان کا ہارٹ سنک ہونا شروع ہو گیا. یعنی بجائے اس کے کہ ان کا وہ یوٹرس کا آپریشن کرتے، این اس پہ کہنا چاہیے کہ اسٹریچر پہ، ان کا دل جو تھا نا وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے فوراً ان کو سپلیمنٹس دی، جو بھی کیا، اور پھر دوبارہ جب سٹیبل ہوئی پھر ان کو ہوش دلایا، تو وہ پھر اپنی فیلنگ شیئر کرتی تھی میرے ساتھ کہ وہ جو چند لمحے تھے جس وقت ان کو فیل ہوا تھا، وہ صاف کہتی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آسمان پہ جا رہی ہوں اور میری روح واپس آئی ہے. تو انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے نا، تو آنکھوں سے پردے کھل جاتے ہیں، پھر یاد آتی ہیں اپنی کمیاں کوتاہیاں، ما فرط فی جنب اللہ، آگے پڑھیں گے سورۃ زمر میں، میں نے اللہ کے حق میں کیا کمیاں کی، فیضا نفخ فی الصور، پھر جو ہی کے سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یہ وہی رشتے ہیں جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نافرمانی ان کی برداشت کرتے ہیں، ان کے لاڈ برداشت کرتے ہیں، کل کوئی یاد نہیں رہے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، فمن ثقلت موازینہ، اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، شروع میں کیا تھا قد افلح المومنون، آخر میں کیا آ رہا ہے فاولائک ہم المفلحون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، کس نے ڈالا ان کو گھاٹے میں، کس نے ان کا نقصان کیا، کون ذمہ دار ہے ان کی بینک کرپسی کا، یہ خود، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، کبھی آپ نے جلا ہوا چہرہ دیکھا ہو نا تو یہ سکن کھچ جاتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ ہنس رہا ہے، کبھی بھنی بھی سری دیکھی آپ نے، کسی نے ابن مسعود سے پوچھا تھا کہ یہ کال ہون جو کلوک کیا صرف کیفیت ہے، آیت 104 میں، تو کہتے ہیں کبھی تو نے بکرے کی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی، یہی ہے کال ہون، یعنی جہنم کی آگ جب چہروں کو کھائے گی نا تو سکن تو پیچھے سے لی جائے گی نا جل کے، تو یہ جبڑے کھل جائیں گے اور ایسے لگے گا کہ یہ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا اتنا غصہ، اللہ اتنا ناراض کیوں ان سے، کیا کیے ان لوگوں نے، ہم کہیں گے ہائے ان بیچاروں نے کیا کیا تھا کہ اللہ ان کو آگ میں ڈال کے سری پایوں کی طرح بھون رہے ہیں، اور آیت کا ترجمہ ہے، پھر دوبارہ کہوں گی، میں ایسی آیتوں پہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنا زیادہ کمنٹ بھی نہ دوں تاکہ آپ اللہ کے کلام کی انٹینسٹی میں ہی اس کو فیل کریں، یہ چہرہ یہ کھال جس کو ساری زندگی چمکاتے سجاتے رہ گئے وہاں کلوخ کی شکل بن گئی، ودا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ میری آیتیں تم کو سنائی جاتی تھیں، فکن تم بھی ہاتھ کذبون، اور تم تو ان کو جھٹلاتے تھے، بولو اب ان کی یادداشت ساری واپس آ جائے گی، یہ تو نہیں کہ بھولا ہوگا، کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہاں ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، دیکھیں رب کو کہہ رہے ہیں، رب تو پھر مسلمان ہی تھے نا، یا کم از کم توحید تو تھی نا دل میں، رب کی پہچان تو تھی نا، کہتے ہاں پتا تو تھا لیکن بدبختی کام آ گئی، آگے بدبختی چھا گئی، وکنا قوم الضالین، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال، کہاں سے، جہنم سے، سانس گھٹ رہا ہے، سفوکیشن ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہاں فائن ادنا فائن نہ ظالمون، اگر ہم پھر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، بھیگی بلی بنے ہوئے نا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سوری پلیز معاف کر دیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو جواب سن لیجئے، کالخ سوفیہ ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، اخسا عربی زبان میں کتے اور سور کو پیچھے تھتکارنے کے لیے آتا ہے، کبھی کو جا رہا اور پیچھے کتا پڑ جائے نا تو پتھر اٹھا کے نا ایسے اس کو کرتا ہے، ہس 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 ہس، یہ ہے لفظ اخسا، اللہ کلام نہیں کرنا چاہتے ایسے لوگ، کہتے پیچھے ہو رہا دھتکار ہو، خوش 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 ان کو لے جاؤ پیچھے، پھر لگ رہا اللہ کو ان پہ بڑا غصہ ہے، وجہ کون لوگ ہیں یہ، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جو کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پہ رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، دین کا مذاق کرتے تھے، دین داروں کے لطیفے بناتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ تک بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی تم یہ بھول گئے کہ تم ان کا مذاق اللہ کے نام پہ اڑا رہے ہو، تو اللہ بھی تو تم سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے، اور تم ان پر ہنستے رہے، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہ ہی کامیاب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا. افحسب تم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں. یہ ہے وہ آیت. ایک صحابی نے ایک موقع پہ سحر زدہ یعنی جن جمٹے ہوئے تھے جس شخص کو اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ کے پھونکی تھی تو وہ ٹھیک ہو گیا, بستی والے بڑے خوش ہو گئے. بعد میں اللہ کے نبی کے پاس بات گئی, آپ نے کہا تجھے پتا کہ اس تیرے ایک دفعہ اس پڑھ کے پھونکنے سے کتنے جن تھے جو جل کے راکھ ہو گئے. کیوں جل جن کے جن کیوں جن راکھ ہوئے؟ مقصد حیات بتاتی ہے یاد. یہ ہے اس بارے کی آیت تدبر بھی. کیا میری آپ کی زندگی کا مقصد صرف فن, کھانا پینا؟ ابس کہتے بیکار چیز جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے لاؤ. دو سوال ہیں بس, اس پہ آپ بعد میں غور کیجئے گا. میں بیکار پیدا کی گئی ہوں, روز صبح اٹھتی ہوں, بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں, گھر صاف کرتی ہوں, کھانا پکاتی ہوں, شام کو پھر بچے آ جاتے ہیں, پھر وہی کھیل چلتا ہی رہتا ہے روز روز. کیا یہ اس لیے گھر گھر کھیل رہے ہیں ہم سب؟ کیا میری آپ کی زندگی ہے کہ روز صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیں, پھر زہر پڑھ لیں, پھر عصر پڑھ لیں, پھر عشاء پڑھ لیں, ختم؟ یہ تو مقصد نہیں ہے. ہاں یہ مقصد کے حصول کے ذریعے تو ہو سکتے ہیں, مقصد تو کچھ اور تھا, وہ بھول گیا آج کا انسان. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کب تک مجھ سے دور جاؤ گے؟ اس پہ ایک جملہ یاد آ جاتا ہے جو بچپن سے ہم نے محاورتاً سنا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی, 100 دن چور کے, 1 دن شاہ کا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, سوچئے سنگلیوں میں, سنگلیاں گلے میں, ہاتھوں میں سنگلیاں ڈالی ہوئی اللہ کی طرف پیش کیے جا رہے ہیں لوگ. آئے نہیں, لائے گئے, بلائے گئے, پکڑے گئے, پکڑو ان کے وارنٹ جاری کر دو. وہ رب جو فتعال اللہ الملک الحق, پس والا برتر ہے وہ ذات اللہ بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا نہیں, مالک ہے عرش عظیم کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, پھر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. پہلا جملہ کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون. آخری کیا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون. تو یہ دو مختلف رویے ہیں اور دو مختلف انجام ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والا اور کافر ایک ہی جیسا جی اور ایک جیسا مرے؟ اس لیے پھر آخر میں دعا سکھا دی, وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, بکر رب فر ورحم وانت خیر الراحمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے. یعنی صرف اللہ کے رحم سے ہی ایک بندہ بچے گا, ورنہ نہیں بچے گا. تلاوت سنتے ہیں آیتوں کی اور اپنا محاسبہ کریں گے, کیا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی, اللہ سے تعلق مضبوط کیا؟ ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھیے گا, اچھا لگتا ہے اور اس سے آپ کی توجہ بھی بڑھے گی.
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, كلا إنها كلمة هو قائلها, ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك
اگلی سورت سورت نور ہے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. سورت نور، نام اس کا دیکھ رہے ہیں آپ، سورت نور ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. سورت نور حقیقت میں کسی سوسائٹی کو بھی نورانی کرنے والی سورت ہے. متنی سورت ہے، 64 64 آیات ہیں اس کی. پانچ مختلف ٹاپک آپ کو دکھیں گے. پہلا اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1 سے لے کر 3 تک جو آیت ہے یہ غیر شادی شدہ زانیوں کی سزا کے احکامات ہیں. آیت نمبر 4 سے 10 میں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی سزا کا حکم ہے. آیت 11 سے 26 حضرت عائشہ پہ لگی بھی تہمت اور اس کے اثرات کا ذکر ہے. آیت 27 سے 29 گھروں میں داخلے کے احکام یعنی مینرز ہیں. آیت نمبر 30 سے 31 میں نگاہوں کو جھکانے یعنی عورت اور مرد کی لمیٹیشنز کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو کھول سکتے ہیں اور کس طرح چھپا سکتے ہیں. پھر آیت 32 سے 34 میں نکاح کے احکامات ہیں اور آیت 35 سے 40 منافقین اور مومنوں کے لیے کافروں اور مومنوں کے لیے دو مثالیں. اسی میں وہ آیت نور ہے جس کی بنیاد پہ اس سورت کو سورت نور بھی کہا جا سکتا ہے. پھر آیت 41 سے 46 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہے اور آیت 47 سے 57 میں مومنوں اور منافقوں کی صفات کا فرق ہے. آیت 58 سے 59 میں گھر کے اندر یعنی اپنے پرسنل روم میں کس طرح سے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا اس کے احکامات ہیں. آیت 60 میں عورتوں کے احکامات ہیں جن کو لوگ غلط کاموں پہ مجبور کرتے تھے یا بلکہ بوڑھی عورتیں یعنی ڈفرینٹ جو لیولز ہیں ان کی بات ہے. آیت 61 میں گھروں میں آنے اور کھانا کھانے کے آداب ہیں اور آیت 62 سے 64 میں اجتماعی کام کیسے کیے جاتے ہیں نظم کیسے قائم رکھا جائے اس کی بات ہے. پوری سورت کا اگر آپ بنیادی مضمون دیکھیں تو کفر اور نفاق کو چھوڑ کر اسلام کے پیش کیے ہوئے قوانین جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ایک مکمل وے آف لیونگ ہے. سورت نور جو ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سوسائٹی کو اسٹرانگ کر رہے تھے لیکن منافقوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلام کے اوپر باتیں چھانٹنے کی. تو اس سورت کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی بات آپ اور میں بھی کر لیں کیونکہ اس کا بنیادی ٹاپک زنا ہے. اور آج کی سوسائٹی میں جیسے ہر معاشرے کا کوئی ایک فتنہ ہوتا ہے نا, مثلا کچھ نبیوں کے دور میں شرک تھا, کسی میں جادو میں لوگ پڑ گئے تھے, کسی میں کچھ اور تھا, آج کی سوسائٹی کا سب سے بڑا فتنہ زنا ہے, بے حیائی, بدکاری, پلیک کی طرح چھائی ہوئی ہے پوری دنیا میں. وہی کلچر, وہی رواج, وہی وے آف لیونگ وہ سٹائل ہے جس میں زنا کو ہی ہر طرف سے پروموٹ کیا جاتا ہے. سورت نور میں آپ کو مجھے کچھ احکامات ملیں گے جس کو سننے سے پہلے کچھ باتیں لازم ہے کرنے کی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے, اس نے مجھے آپ کو پیدا کیا, اس کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, عورت کے لیے کیا دائرہ کار ہے, مرد کے لیے کیا ہے. جو لوگ اللہ کی وحی سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں آج بھی سکون ہے, نسبتاً پوری دنیا کی نسبت دیکھے تو وہاں زیادہ اچھے طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دین کی دعوت دی, اس میں پردے کی, حجاب کی اور اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی, صرف اللہ, رسول اور آخرت, عقیدہ پختہ کیا گیا. پھر مدینہ میں آئے, 5 سال گزر گئے ہیں بلکہ اگلے بھی سال آ رہے ہیں. کچھ ڈائریکٹ رہنمائی اس موضوع پہ نہیں کیونکہ دوسرے ایشوز بہت سارے تھے. ابھی لوگوں کے دلوں کو تیار کیا جا رہا تھا, دلوں کی مٹی نرم ہوئی, اس میں ایمان کے بیج ڈلے, نمازوں میں خشوع آیا, لفظ نکلتا گیا, ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ اس سوسائٹی کو ایک رول ماڈل سوسائٹی بنا کر پیش کرنا تھا. اور یہ جملہ لکھ لیں کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسلم اسٹیٹ مدینہ تھی, جیسے آج میرا آپ کا پاکستان ہے. مدینہ اسلام کے نام پہ چونکہ بنا تھا تو وہاں کی کامیابی اور وہاں کیا ہو کیا نہ ہو اس کا بڑا گہرا تعلق تھا کہ جو قوانین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیے جاتے. اس کے برعکس آج کے دور میں اگر آپ پوری دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو بھی دیکھیے, لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود نہ تو وہ کرائم ریٹ ختم کر سکے, نہ سوسائڈ ختم کر سکے اور نہ وہ شراب ختم کر سکے. 19th century کے آغاز میں امریکہ میں ایک کمپین چلی تھی کہ شراب کو بند کر دو, کیونکہ ہر تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی مانتا ہے کہ شراب حرام ہے, قرآن میں نہ بھی ہو کسی جگہ تو پھر بھی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے لگا دیا لیکن اس کے بعد امریکن گورنمنٹ نے وہ لاز واپس لے لیے. کیونکہ اس کے اگینسٹ اتنی کمپلین اور اتنے مجرم تھے کہ اتنے لوگوں کو جھانسے دے دے کے سزاؤں کی بات کرنے کے باوجود لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی، تو گیو اپ کر لیا حکومت نے. اس کے برعکس اسلام کا ذرا انداز دیکھیے کہ جس وقت شراب حتمی طور پہ حرام ہوئی تو ہونٹوں کو لگے ہوئے جام جو تھے وہ اترے اور ٹوٹے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہی. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اسلام کی یہ ساری چیزیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں آج اس دنیا کو بتانے کے لیے، پہلے ہمیں اپنے دلوں کو اس بات پہ جمانا ہے کہ اللہ حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، الحکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہم یہ جو چھوٹی سی ہماری عقل ہے نا، اتنا سا برتن، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مغز کتنا کو ہوتا ہے؟ بکرے کا تو دیکھا ہی ہوگا، ایک آملیٹ انڈے جتنا ایک بکرے کا مغز نہیں ہوتا، اس کا تو سر ہم سے بڑا ہے. انسانی مغز شاید ایک چمچ میں آ سکتا ہے، وہ بھی ہم نے اس سالوں میں بتایا تھا جہاں آل انسان تھا، کہ کتنا مغز کا ویٹ ٹوٹل کتنا ہوتا ہے. اتنے سے برین میں کیا اتنے بڑے گلوب اور اس کائنات کے مالک کی حکمتیں آ سکتی ہیں؟ تو بعض بچیاں خاص طور پہ اور بعض وہ لوگ جو نان مسلم کی زبان سے اسلامی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ان آیتوں کو سننے سے پہلے اپنے دل کو تیار کریں کہ اللہ نے جو نظام دیا اس میں کتنی حکمت ہے، اور آج کے دور میں اس کی منہ بولتی تصویر سعودی عرب ہے اور ویسٹ ہے. شاہ فیصل کے بارے میں آتا ہے کہ علاج کے لیے برٹش جب برطانیہ آئے تھے تو عقل مند تھے، اپنے ساتھ کوئی فائل لے کر آئے، تو وہاں کا جو حکمران تھا اس دور کا ان کو ملنے گیا، کیونکہ حکمران حکمرانوں کو ملتے ہیں. تو اس نے باتوں ہی باتوں میں ان کو تھوڑا سا چڑچڑائی، کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اسلام بہت ہارڈ ریلیجن ہے، کہ دیکھو چوری کی یہ سزا، زنا کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، وہ سزا. تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ فائل لے کر آؤ. تو فائل کھول کے رکھی اور کہا کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس ملک کے ایک سال کے فگر اینڈ فیکٹس کیا ہیں، کتنی چوریاں ہوئی، کتنے ریپ ہوئے، کتنی عزتیں لوٹی اور وٹ ایور. جب ان کے دیکھے تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ تھی، اور جب انہوں نے اپنے ایک سال کی سعودی عرب کی رپورٹ دکھائی تو شاید 10-12 قتل دا پورے سال میں انگلیوں پہ گنی ہوئی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چیز اپنے ریزلٹ سے دکھتی ہے نا. اسلام کا نظام ٹھیک ہے یا آج ویسٹ کا ٹھیک ہے، اس کو نہ دیکھیں، ریزلٹس دیکھ لیجئے کہ آج کہاں کیا ہو رہا ہے. اور آج بھی پوری دنیا کے امن کا جو سلیوشن ہے نا وہ اسلام کے پاس ہے. آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ذہن سازی ہو چکی ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے. اور کچھ رپورٹس میں نے پچھلے سالوں میں پڑھ کے سنائی تھی، وہ ادھر لگا سکے وقت کی گنجائش ہے تو کچھ اس میں ایڈجسٹ کر دیں. لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں سبیل الجنہ میں بھی، ہر کلاس میں پڑھ کے سناتی تھی، اس لیے اس سال میں نے سوچا کہ نہیں سناؤں گی، لیکن صرف آپ کو اشارے کر دوں کہ دنیا آج اتنی پریشان ہے ریپ سے، اور ہوموسیکشولیٹی تو اب ایک فیشن کے نام پہ بن ہی گیا. ہر ایک منٹ میں کتنی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں، کتنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور آپ باہر چھوڑ دیجیے گھر کے مردوں سے عورتیں پٹ رہی ہیں. اتنا پیسہ لگانے کے باوجود کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رہنمائی کو نہیں لیا. تو آئیے پڑھتے ہیں اور اپنے لیے گائیڈ لائن لیں گے جس تک ہم لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. باقی ساری سورتوں سے بالکل مختلف آغاز ہے سورۃ نور کا. سٹائل دیکھیے جیسے ریڈیو اسٹیشن پہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ خبریں آپ ایف ایم فلاں 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 سے سن رہے ہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی، شاید کہ تم سبق لو. یعنی اس کے حکموں کو ایک مشورہ نہیں سمجھنا، یہ حکم ہے، فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پردہ فرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی فرض ہے. تو پہلا جملہ پوری سورت کے احکامات پہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پورے یقین سے کہتے ہیں جو کچھ تمہیں بات یہاں کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے. اس کو ذرا غور سے سننا کیا ہے. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو. ہم بھی اپنے ایمان کو چیک کریں، کیونکہ ایمان کے بعد ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ آتی ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. جب تک اندر ایمان نہیں ہوگا اسلام کی کوئی بات بندے کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. آئے ہوئی سمجھ بھی چلی جاتی ہے جب بندے کے اندر ایمان نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو چیک کرو, کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتبار کرتے ہو, اس پہ یقین کرتے ہو؟ تو پھر اس بات کو اپنی زندگی میں لے لو کہ جب کوئی غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بغیر شادی کے کوئی تعلق قائم کر لیں, جس کو زنا کہا جائے, ایڈلٹری کہا جائے, فورنیکیشن کہا جائے, تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں اور حدیث میں 1 سال کی جلا وطنی. لیکن یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, اس کا یقین کیسے دلایا جائے گا, یہ سب کچھ کیا ہوگا, اس پہ اتنی لمبی بحث ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں. لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لاتے ہو, ہوگا کیسے, ول یشقد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو, یعنی کہ میڈیا کو بلا لو, بس ایک گروہ موجود ہو. اب یہ بات بہت ساروں نے پہلی دفعہ سنی ہے, تم کو سمجھ میں آئے گی. تو تھوڑا سا اس بات کو بھی بتا دوں کہ اسلام میں نسب بڑا اہم ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو کہ اس کی ماں کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کی نانی کون ہے, اس کی دادی کون ہے, اس کا چچا کون ہے, اس کا دادا کون ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بچے کو صرف ماں اور باپ نہیں پالتے, سارا خاندان اس کے ساتھ لگتا ہے. زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ان ساری نعمتوں سے محروم ہوتا ہے, اور بعض دفعہ تو زنا کے بعد مرد بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی منہ بولتی تصویریں سنگل پیرنٹس کے نام کے آپ کو سوسائٹی میں دکھیں گی. اور یہ جس ملک میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, کل بھی کسی جگہ کو میٹنگ تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت اس حکومت پہ سب سے بڑا جو بوجھ ہے نا گورنمنٹ پہ, وہ کرائسس سینٹرز والوں کا کیا ہے, سنگل مدرس. آپ تو میرے حال جو یہاں رہنے والے ان کو تو میں ایک جملہ بھی نہ بولوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہ گھر ٹوٹا ہوا ہے, وہ گھر ٹوٹا ہوا ہے, ادھر مرد نہیں ادھر نہیں, اور ایک عورت بیچاری کہیں ایک بچے کو کہیں چار کو لے لے کر اپنے دھکے کھا رہی ہے, زندگی کے دن پورے کر رہی ہے. ایک جملہ لکھ لیجئے, جس سوسائٹی میں زنا عام ہوگا وہاں گھر ٹوٹیں گے. پاک دامن لڑکی نہیں رہنا چاہتی گندے مرد کے ساتھ, اور گندی لڑکی کے ساتھ ایک نیک شریف سیدھا سادہ اپنے ملک سے آیا ہوا مرد نہیں رہنا چاہتا. فیملی یونٹ ٹوٹتا ہے نا تو سوسائٹی ٹوٹتی ہے. جیسے ایک بریک ٹیڑھی کر دیں تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. یہ تو خاندان اور گھر اور شادی ہے نا, یہ ایک یونٹ ہوتا ہے. جس میں ایک شادی ہوتی ہے نا تو سوسائٹی میں ایک نیا بریک لگ گیا, ایک نیا یونٹ کھل گیا کہ اب ادھر سے بچے بنیں گے. اور کسی بھی شادی کا نتیجہ بچے ہوتے ہیں. آپ کسی سوسائٹی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے تو وہاں کی نسلوں سے دیکھ لیں. ایک بچہ جو ایک سیکیور ماحول میں پلتا ہے, ماں اور باپ کی محبت کی چھاؤں میں, وہ ایک نارمل بچہ ہوتا ہے. کبھی مار کھاتا ہے, کبھی ڈانٹ کھاتا ہے, کبھی لاڈ دکھاتا ہے, کبھی دیکھتا ہے, اور وہ بچہ پل جاتا ہے. جو ہی ایک بچہ ایک بروکن فیملی کا بچہ بنتا ہے نا تو واللہ ہی وہ بس ایک ناسور بن جاتا ہے. مجھے تو رحم آتا ہے ایسے بچوں پہ. یتیم بھی کیا ہوں گے جو بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں, یا ماں ہے یا باپ ہے. ماں کے پاس گئے تو باپ کی برائیاں, باپ کے پاس گئے تو ماں کی برائیاں. اسلام اس برے انجام سے بچانے کے لیے اس دروازے کو بند کرتا ہے کہ یہ مرد کیوں غیر عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں. لیکن یہ سزا ایسے تھوڑی دے دینی ہے, اس کے لیے 4 گواہ لازم ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, آگے بھی آ رہی ہے بات. اس وقت سزاؤں پہ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اسلام کتنا کلین اینڈ پیور دین ہے. اور میں آپ کو دعوت دوں گی کہ سورت نور کو ایک عورت ہونے کے ناطے سے سنیے. کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا مرد کسی اور عورت سے انوالو ہو, یا کوئی ایسی عورت ہو جو میرے مرد کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے. اور کوئی عورت نہیں چاہتی کہ شادی تو اب اس کی میرے ساتھ ہوئی ہے لیکن میرے سے پہلے 4-6 عورتوں کے ساتھ یہ رہ چکے شادی سے پہلے. اور کوئی عورت نہیں چاہتی کہ پاکستان سے گھر بار چھوڑ کر ادھر آئے اور پتا چلے کہ اس کی تو ابھی بھی 2-4 ہیں. اسلام اس کا جواب دے رہا ہے کہ خبردار, آج کے بعد کسی لڑکی لڑکے نے شادی کے بغیر کوئی تعلق قائم کیا, مار دو ان کو. شادی شدہ کرتے ہیں پھر تو مار ہی دو. ایک مرے گا نا باقیوں کو ہوش آ جائے گی, بچ جائیں گے. اور ایک کو 100 کوڑے سب کے سامنے لا کے رکھو گے. یہ اس چھوٹی سی خواہش نفس کو پورا کرنے کی اتنی بڑی سزا دنیا میں, آگے جا کے تو کیا ہوگا. اس لیے فرمایا الزانیۃ لا ینکحہا الا زانیہ, اور زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانی کے ساتھ, زانیہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی. اتنی بڑی بڑی تفسیر ہیں ان آیتوں کی. بس جہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک جیسے لوگ ایک ہی جیسے کو پسند کرتے ہیں, ٹیسٹ ہی یہ ہوتا ہے. گندے مرد گندی عورتوں کو پسند کریں گے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کو کریں گے. اپنی پاک دامن بیٹی کا کسی کو ہاتھ دینے سے پہلے خدا کے لیے ماں باپ یہ دیکھ لیں, دیکھ اس کو رہیں. یہ بات پھر میں ماں باپ پہ لے کے آتی ہوں. آج رشتے ہوتے ہیں نا, دس باتیں پوچھیں گے. ذات کیا ہے؟ سب سے پہلے ذات, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی ذات بڑی نہیں ہے, ہماری ذات بڑی ہے. پھر خاندان, پھر کتنے قلعے زمین, پھر کس کا بیٹا, کس کا پوتا, کیا پڑھا ہوا, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پائلٹ ہے, کماتا کدھر ہے, بیٹی کہاں رہے گی, اپنا گھر لے کے رکھے گا یا سسرال میں رکھے گا. دس پندرہ باتیں پوچھتے ہیں. بھائی اما جی آپ نے پوچھا لڑکا کیسا ہے, عقیدہ ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہی ہونا, اس کے ابا جی فلاں حافظ تھے, اس کا دادا تو عالم تھا. اچھا جی دادا عالم ہے تو یہ بھی عالم ہے, تو ڈاکٹر کا بیٹا اور پوتا بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. سب کچھ پوچھ لیں گے, نہیں پوچھیں گے تو دو باتیں نہیں پوچھتے ہمارے کلچر میں. یہ تو پتا چارلی جاتے سنی ہے کہ شیعہ ہے, اتنا کو تو عقیدہ پتا ہے ہمیں بھی. یہ بھی کم ہو گیا ہے. یہ بھی مجھ سے کسی نے چند دن پہلے سوال کیا, تو میں تو ان سوچوں میں گھورک رہتی ہوں کہ آج ہو کیا رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا واقعی, نام لیا میں نہیں لیتی, کہ کیا واقعی ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی چاہیے, کیا وہ اسلام سے باہر ہے وہ لوگ؟ تو میں کیا جواب دیتی, آپ کلمہ پڑھ لیں اور ان کے عقیدے کو جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. آج اتنے لبرل ہو گئے ہم کہ ہمیں دوسرے مسلک والے بھی بڑے گورے اچھے لگتے ہیں. اٹس اوکے, کیا فرق پڑتا ہے, دوسرے قبیلے کے بھی لگتے ہیں. لیکن دو چیزیں لوگ نہیں پوچھتے پیرنٹس عموماً بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے. ایک نماز, پانچ وقت کی نماز, اور وہ نماز نہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں رمضان میں, وہ نماز جس کو کہا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اور حافظون پچھلی سورت میں. اور دوسرا اس کا کردار وہ نہیں دیکھتے جو قرآن دکھا رہا ہے. سورس آف انکم کیا ہے, کمائی کیا ہے, کوئی اس کا لین دین کیسا ہے. تو بیٹیاں بھگتتی ہیں غریب, مجھے تو رحم آتا ہے, میرا دل کی ہمدردیاں ہر اس لڑکی بچی کے ساتھ ہیں کہ جو ایسے کسی فیصلے کی نظر ہو گئیں. یہ ماں باپ مجرم ہے اگر اپنے بچے بچیوں کو ایسے دے دیں. ہم تو کسی کو $1,000 بھی دیں گے نا تو 10 دفعہ پوچھیں گے کس کو دیا, ٹھیک جگہ دیا, غلط دیا, ٹھیک جگہ لگائیں گے نہیں لگائیں گے. اور اپنی سونے چاندی جیسی بچی پکڑ کے ہم دے دیتے ہیں چمکتی چیزیں دے کر. یہ دھوکے ہیں, یہ آدھا دین اپنانے کے نقصان ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نینداری دیکھا تھا, نمازیں تو پڑھتا ہے, پر نماز کون سی پڑھتا ہے؟ آپ نوٹ کیجئے کہ آج سوسائٹی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے آج, اور دن بدن یہ ایشو بڑھے گا. میں تو اس نسل کے لیے پریشان ہوں جو بروکن فیملیز کے نتیجے میں پل رہی ہیں. کل انہوں نے کیا خوشیاں دینی ہیں لوگوں کو؟ ہم آپ کیا, آپ کو مجھے اپنے ماں باپ کا بچپن جوانی اپنی نہیں یاد؟ ہمیں اپنا بچپن اور ماں باپ کی جوانی نہیں یاد؟ ہمیں وہ سارے لاٹ یاد ہیں جو نانیاں دادیاں کرتی, جو ہم نے اپنے ماں باپ کو اچھے دنوں میں دیکھا, ہماری شخصیت بنی اس پہ. اور جن بچوں نے دیکھا ہے ادھر کے ایک دن ادھر تو دوسرا دن ادھر, ایک ہفتہ ادھر تو ایک ادھر, ان غریب معصوم بچوں نے دینا کیا سوسائٹی کو؟ کیا وہ کارآمد بچے بنیں گے؟ وہ تو ریئلی وہ پٹی فیلنگ, سلی فیلنگ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں. اور جو ہمارا کلچر, اللہ ہمیں ہدایت دے کہ شادی ہوئی ختم ہو گئی, اچھے طریقے سے ختم کر دو, ہم تو تحفے دیتے ہیں باتوں کے. کیا وہ بچہ جو ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ ماں اس باپ کے خلاف بات نہیں کرے گی, یا باپ کے پاس جائے گا اور دادی نہیں بات کرے گی تیری اماں ایسی تھی ویسی تھی؟ وہ تو دو کشتیوں کا سوار ہو کے بےچارا پتا نہیں کیا بنے گا. تو اسلام کہتا ہے کہ رشتوں سے پہلے ہی دیکھ لو کہ کسی گندے مرد کو تو نہیں جا رہا. اور دوسری بات ہے کہ اگر گندا مرد ہے تو پھر گندی عورت ڈال دو, وہ دونوں آپس میں ہی کریں. اور اگر کسی نے ایسا تعلق کر لیا تو پھر وہ خود ہی آپس میں شادی ان کی ہوگی, ورنہ کسی اور سے نہ کرو. اس میں فقہی باتیں نہیں کر رہی, لیکن یہ بات یاد رکھی, وہ حرم ذالک علی المومنین ہے بڑی کڑوی گولی, لیکن میں ہر سال یہ نگلتی بھی اور نکالنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. ایک مرد کرپٹ ہے اور آپ کی بیٹی پاک ہے, رشتہ نہیں ہوتا, یہ نکاح جائز نہیں. حرم علی المومنین, لڑکی بھی گندی ہے, لڑکا بھی گندا ہے, ایک بھی بے نمازی دوسرا بھی بے نمازی کر دے, جیسے دو نان مسلمز کا وہ ان کا ہو جاتا ہے, لڑکی جیسی جیسا وہ اس ہو کے. لیکن ایک پاک دامن ہے دوسرا گندا ہے, یا ایک نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے, رشتہ ہی نہیں ہوتا, نکاح ہی نہیں ہوتا. حرم علی المومنین کتنا ایزی فیل کرتے ہیں, کہتے نہیں پڑھ لے گا, یہ ہماری بچی اتنی نیک ہے, جا کے دیکھنا اس کو نیک کر لے گی, اتنی لمبی داڑھی نکلے گی اس کی, دیکھنا اگلے دن شادی کے. ساری عمر لڑکیاں بھگتتی رہ جاتی ہیں. میں تو دیکھتی ہوں کہ مرد تو کم ہی مانتے ہیں, عورتیں جلدی بھی بدل جاتی ہیں, اور ہوتا یہ کہ عورت بھی بدلتی ہے. تو رشتوں کے معیار میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ حرام ہے مومنوں پر ایسے تعلقات کا رکھنا کرنا. ہاں اب یہ بات چھوٹی تو نہیں ہے, اچھا اب یہ کھیل بنا لے, نہیں. جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے نا, وہاں آپ دیکھیے کسی کو یہ کہہ دینا کہ ہمارا خیال ہے اس نے زنا کیا, یا لگتا ہے اس کے کسی مرد سے تعلقات ہیں, تمہاری بیٹی فلاں کی بیٹی اس کا بیٹا, یہ بات کہنا بھی بہت بڑا جرم ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں ان کو 80 کوڑے مارو، زنا کرنے کی سزا 100 کوڑے، اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس نے زنا کیا ہے اور چار گواہ نہ دکھا سکے تو 80 کوڑے پڑیں گے، صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ یعنی جس طرح شرمگاہ کو قابو میں رکھنا نا، اس طرح اس زبان کو بھی سیلو، زپ یور ماؤتھ، نہیں بول سکتے، سکینڈلز نہیں بن سکتے۔ یہ تو اسلام نہیں آیا نا، تو یہ اخبار چل رہے ہیں جو ایوننگ اسپیشل ہیں، اس ہیروئن کا اس سے سکینڈل، اور اس اداکار اور اس سیاستدان کے اس سے تعلقات، اتنی گندی گندی باتیں لکھتے ہیں۔ آج اسلام آئے، آپ میں کوئی کسی جگہ بیٹھ کر، چاہے کسی ممبر پہ بیٹھ کے یا کسی سیاست کے میدان میں بیٹھ کر، کسی کے مرد یا بیوی یا عورت یا بیٹی بیٹے کے بارے میں ایک جملہ نہیں بول سکتے۔ یہ کام، یہ سزا کب لگتی ہے؟ جب اوپن ہوتا ہے، نائٹ کلبز کھلے عام، چار لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے دیکھا، اور صرف سائٹس نہیں، اصل عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، تب تک یہ سزا نہیں لگتی۔ کوئی اللہ تعالیٰ بے رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے سب کو مروا دیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی علم کی کمی کی وجہ سے ایسی لوگوں نے باتیں مشہور کر دی۔ تو آپ کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ سزا تب ملتی ہے جب سر عام یہ عمل ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، سر عام نہیں کیا، کسی نے شیئر کر دیے، کسی کا دیکھ لیا، خاموش، نہیں بول سکتے آپ۔ تین گواہ بھی موجود ہوں، چار، تین لوگوں نے مل کے دیکھ لیا ہے کسی کو غلط کام کرتے، چوتھا نہیں تھا، خاموش۔ اگر جا کے عدالت میں کہیں گے فلانے زنا کیا، وہ کہیں گے گواہ لاؤ تین ہے، چوتھا کوئی نہیں، ان تینوں کو پکڑو، 80 کوڑے مارو۔ اتنا پیارا دین ہے میرا آپ کا، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ تو اسلام ایک پیسفل سوسائٹی چاہتا ہے جس میں عزت بھی محفوظ ہو، جس میں شرم بھی محفوظ ہو، جس میں نسب بھی محفوظ ہو، اور یہ ایک انسان کے فطری تقاضے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے قوانین جو ہیں وہ مرتب کر دیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب کوئی خود بخود جا کے اس چیز کا اقرار کرنے لگ جائے، پھر بھی یہ سزا لاگو ہوگی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کے دور میں یہ واقعات کبھی ہوئے ہی نہیں تھے، گنتی کے ایک یا دو واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں، غامدیہ قبیلے کی ایک عورت، اور اسی طرح سے ایک مرد جو کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مائز اسلمی ان کا نام تھا۔ یہ دو واقعات میں نے جب جتنا بھی تفسیریں اور سیرت پڑھی ہے اس میں یہ دو واقعات ملتے ہیں کہ ایک عورت نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی حد لگا دیں، زنا ہو گیا، آپ نے اس کی بات سنی انسنی کی، پیچھے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے حد لگا دیں۔ یہ حد مانگ رہی تھی، شادی شدہ تھی، تو ظاہر رجم ہونا تھا اس نے۔ کیوں اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا جاؤ، ایسے ہی تو نہیں سوچ رہی، ایسے تو نہیں، کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ تو بچہ پیٹ میں، یعنی کنفرم ہے کہ زنا میں نے کیا۔ کہا بچہ پیٹ میں ہے تیرا، کہ اس کا کیا قصور ہے، بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ یعنی اللہ کے نبی ان معاملات کو اچھالتے نہیں تھے، چھپاتے تھے، اور حکم بھی نہیں اس کو کھولنے کا، اور آج کھولیں گے تو کس کو بتائیں گے، کون حد لگائے گا، کہاں ہے اسلام کی شریعت؟ تو یہ اسکینڈل، یہ بیویوں کے معاملے، یہ شوہروں کے، کس سے، سہیلیوں سے مت کریں، دوستوں سے مت کریں، یہ سب چیزیں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آخر جب بچہ پیدا ہو گیا تو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر اس کے ہاتھ میں لے کر آئیں کہ اللہ کے نبی گناہ سونے نہیں دے رہا، اگر میں اس حال میں مر گئی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ پھر اس بچے کو لے کر آپ نے اس کو حد لگوائی، اور اس عورت کے جسم کے چھینٹے ایک صحابی پہ پڑے، ان کے منہ سے کچھ نکل گیا اس عورت کے لیے کہ گندی عورت تھی، جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر گئی۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس نے اتنی پکی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 40 لوگوں میں بانٹے تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ گلٹ تھا اس دور کے لوگوں میں، ایک واقعہ تھا نا، اور یہی حالات مائز اسلمی کے ہیں، اکا دکا۔ اور وہ گھر نہیں جاتے تھے اس عمل کے بعد، وہ اللہ کے نبی کے پاس عدالت میں آتے تھے، ہمیں حد لگا دیں، یہ ایمان لائیں گے تو یہ کام ہوں گے نہیں۔ اور جہاں ہر طرف اشتہا، کھلی چیزیں دکھ رہی ہیں، گوشت کی طرح، آپ دیکھیے کسائیوں کی دکانوں کی طرح تو گوشت باہر نکلتا پھرتا آپ کو دکھتا ہے، تو پھر وہاں تو یہ کچھ ہو گئی، پھر وہاں نہ نظروں کی حفاظت نہ کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو کسی کو دیکھے کرے تو وہ تو چپ رہ لے، بھائی نہیں کرتے خاموش رہو، پر مسئلہ بگلا سن لیجئے۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لے، اب وہ کیسے چپ رہے، کہاں سے چار گواہ لائے؟ اب اس کا جواب اگلی آیت میں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور اس سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ اس کو لیان کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک مرد تو ایسی بیوی کو نہیں رکھ سکتا نا، آج کے لبرل مردوں کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، یہ عزیز مصر نہیں ہے، یہ ایک مومن مرد ہے جو اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لے، اب کیا بیٹھ جائے آرام سے، اٹس اوکے، نو پرابلم ایٹ آل، اور ایک بیوی کے اب کیا کروں، گھر تو بسا رہے، اب مرد جو بھی ہے جیسا بھی ہے، شرابی کباب بھی ہے، پھر میں کیسے جاؤں گی، میرے بھائی بہن مجھے نہیں رکھیں گے، بےزتی ہوگی، طلاق میں نے لینی کوئی نہیں، جو مرضی ہے کرتی رہو بیٹھی رہو، یہ وہ ایسی سوسائٹیز کوئی نہیں تھی۔ تو کیا کہا پھر وہ مرد، عورت عدالت میں جا کر، مرد نہیں بیوی کو گولی مار دے گا کہ غیرت کے نام پہ تجھے گولی مار دو، اور بیوی نہیں مارے گی، قانون کو ہاتھ میں کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ آج ہم مسلمانوں نے ایک اپنا برا امیج لوگوں کو دیا اور ایسی باتیں کر دی، تو یہ سزا ہوگی، پھر لیان ہوگا، کٹ آف، ساری عمر کے لیے آپ دوبارہ کبھی نہیں وہ ملیں گے، اس کی صورت میں پھر طلاق ہو جائے گی۔ یہاں حق دے دیا کہ بیوی کو معاملہ میں یہ ہے، دوسروں کے معاملے میں خاموش رہو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت عائشہ پہ لگے ہوئے ایک الزام کی بات ہے، آپ پڑھیے، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ان الذین جاؤ بلف کی عصبت منکم، جو لوگ یہ بہتان لائے ہیں، جو لوگ یہ بہتان کھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے معاملے اپنے حق میں بہت ہلکا جانتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ کوئی سوری تم اس معاملے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں اتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بہت بڑا حصہ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی کی ایک بہت بڑی آزمائش کا اس میں ذکر ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو واقعی ان کی من پسند چیزوں میں عصمت ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی، آپ کی واحد بیوی تھی کہ جو ان میرڈ حالت میں آپ کے پاس آئی تھی، عمر کی بھی چھوٹی تھی، اور اپنی فصاحت اور ذہانت کی وجہ سے آپ کو عزیز بھی بہت تھی۔ ایک جنگ سے واپسی پر حضرت عائشہ جو ایک ہار پہن کے گئی ہوئی تھی وہ گم گیا، اور وہ ہار بھی انہوں نے اپنی بہن سے لیا تھا۔ ایک نوٹ کیجئے کہ جنگ میں جا رہی ہیں اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے سونے کا ہار پہن کے جا رہی ہیں، ہم جنگ کا کیا تصور لیتے ہیں اور وہ کیا لیتی تھی، ہم نے اپنے دین کو خانوں میں بانٹا ہوا نا، اس لیے آرائش کسی اور موقع پہ، زبائش کسی اور پہ۔ خیر حضرت عائشہ کا وہ ہار گم گیا، یہ بےچاری اس کو ڈھونڈتی رہی، اتنی دیر میں وہ قافلہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ وہ جو ڈولی سی بنی ہوتی نا ہودج، اس کو اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر عائشہ نہیں، انہوں نے کہا اندر ہی ہوں گے، چھوٹی سی عمر کی 17-18 سال کی، ایک 18 کی تو نہیں تھی اس وقت، تقریباً 13 سے 14 سال ان کی عمر تھی۔ خیر اب کیا ہوا، قافلہ کوچ کر گیا۔ حضرت عائشہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، جب دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اب اس سوچ کے ساتھ کہ اگر مجھے وہاں جا کر نہیں دیکھیں گے تو ڈھونڈیں گے، اب ادھر جاتی ادھر جاتی وہیں بیٹھ گئی۔ عقل مند کتنی تھی دیکھیے، کیونکہ بعض دفعہ حج پہ لوگ گھومتے ہیں نا، تو اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر آتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں، تو عقل کی بات کہ جہاں کسی سے الگ ہوں وہیں بیٹھ جائیں تاکہ اگلا ڈھونڈتا ہوا آپ کو سب سے پہلے وہیں آئے گا۔ خیر حضرت عائشہ جو تھی وہ وہاں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل ان کا نام تھا، ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ قافلہ جب پوچھ کرتا تو بعد میں وہاں جو گری پڑی چیزیں ہوتی اس کو اٹھاتے، کوئی رہ نہیں گیا کچھ نہیں گیا، ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی چادر تان کے لیٹا ہوا ہے، ان کو تب تک یہ تک نہیں پتا کہ کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی چیز کو دیکھ کر یہی پڑھنا چاہیے۔ ان کے بعد سن کر حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے کپڑا اٹھایا تو وہ دیکھ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی بیوی کو پردے کی آیتوں سے پہلے دیکھا ہوا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے پردے کی۔ کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی کی بیوی ادھر، بس اتنی بات کی، اپنی سواری لے کر آئے، حضرت عائشہ کے قریب سواری رکھی، آپ اس پہ بیٹھی، اور وہ اس سواری کو چلتے ہوئے چلتے گئے، کچھ گھنٹے میں قافلے کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب وہ ان کے ساتھ واپس آ رہے تھے، یہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ رات ارلی مارننگ یعنی مڈ نائٹ میں قافلہ کوچ کیا تھا، دن کی روشنی میں وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن ابئی نے ان کو آتا ہوا دیکھ لیا، بس یہاں سے اس نے بات کا بتنگڑ بنایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نبی کی بیوی تو جان کے وہاں رہی اور اس کے ساتھ رات گزار کے آئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا، بولی بھالی لڑکی تھی، نہ ان کی زندگی میں وہ کچھ تھا جو آج گھر بیٹھے یہ ساری خبریں دے دے، اور نہ کسی نے میسج کر کے بتایا اور نہ کوئی الرٹ آیا، چپکے سے بیٹھی رہی، بس دیکھتی یہ تھی کہ اللہ کے نبی میں وہ چاہت نہیں ہے میرے لیے جو پہلے ہوتی ہے۔ بیوی کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور بیمار بھی ہو گئی، تو بیماری میں تو اللہ کے نبی اور بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی میں تھوڑی سی سرد مہری دیکھی تو دکھی تھی۔ ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں، اس دور میں عورتیں کھلی جگہوں پہ جاتی تھیں، تو ان کی ایک اور کزن تھی، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بات کرتی ہیں کہ مستو تیرا برا ہو جائے، تو کہنے لگی اپنے بیٹے کو برا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا تم پہ تہمت میں تو وہ بھی شامل ہے. کہیں گی کس پہ تہمت؟ مجھ پہ؟ کس پہ کون سی؟ انہوں نے اس کو ساری کہانی سنا دی. پھر عائشہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی اس طرح کیوں ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیے, شوہر ہیں, بیوی سے ایک بات نہیں بوجھی, ہوتے دوسرے غصے میں آتے, گھن گرج, ادھر آ سیدھا کر دوں گا, بتا کیا کر کے. اللہ نہ کرے اللہ کے نبی کا مزاج تو کوئی دیکھے. یہ ہوتے ہیں اچھے شوہر, اللہ سب کو ایسے شوہر تھے جن کو اپنی زبان پہ, اپنے غصے پہ, اپنے جذبات پہ کتنا قابو ہے. بس حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے مہکے چلی جاؤں, ماں باپ کے گھر تھوڑے دن رہا ہوں. کہاں چلی جاؤں؟ کہتی اس میں مجھے اور دکھ ہوا کیونکہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کہتی کہ مجھے مہکے میں رہنے نہیں دیتے تھے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. اس پہ اور صدمہ ہوا. خیر اپنے ماں باپ کے گھر گئی, وہ بھی دیکھا دکھی ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آتے نہیں تھے, خاموش تھے. بس ایک آدھ دفعہ آمنا سامنا ہوا. پورا ایک مہینہ سٹریس میں گزرا. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ عائشہ کو طلاق دے دیں, آپ کے لیے اور بہت ساری بیویاں. آپ کی لونڈی سے پوچھوایا گیا کہ سناؤ عائشہ کیسی عورت ہے. بریرہ ان کا نام تھا لونڈی کا. کہنے لگی وہ تو اتنی بولی ہیں کہ آٹا گوند کے رکھتی ہیں اور بکری کھا جاتی ہے. مراد یہ کتنی سیدھی سی بچی کہاں ایسے کاموں میں ہوگی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اگر تو سچی ہے نا تو اللہ تیری بے گناہی ضرور ثابت کرے گا, لیکن اگر واقعی تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے. اب تو عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو ہی تھم گئے. اللہ کے نبی آپ میرے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ آج تو آپ لوگوں نے باہر پہ پروپیگنڈا جو سن لیا, یہ حال ہو گیا کہ میں سچ بولوں گی تو آپ نہیں مانیں گے اور میں جھوٹ کہوں گی تو آپ سارے خوش ہوں گے. تو میں تو وہی کہوں گی جو ایوب کے باپ, یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہتی ہیں تکلیف سے مجھے حضرت یعقوب کا نام نہیں یاد آ رہا کہ وہ اللہ المستعان ولا ما تصفون, اللہ میرا مددگار ہے جو یہ میرے بارے میں کہتے ہیں, فصبر جمیل. اور اس طرح پھر ایک مہینے کی تکلیف سے یہاں سے پتہ چلتا اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے, ورنہ اس کھیل میں پڑے رہتے کیا. لیکن پھر یہ آیتیں جب ہم پڑھیں یہ نازل ہوں, اور اس وقت اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابو بکر کے حجرے میں ہی تھے. اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پر جب وحی کے اثرات ہوئے تو میں نے سوچا کہ ضرور اللہ میری بے گناہی ثابت کریں گے, پر میں نے یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں 10 آیتیں اتر جائیں گی. قیامت تک کے لیے بے گناہی ثابت ہوگی حضرت عائشہ کی. اور اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے کھل رہا تھا جیسے بادلوں میں سے کبھی سورج چھلکے. کہا عائشہ مبارک کو اللہ نے تیری برات نازل کر دی. ماں باپ نے کہا اٹھ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. کہا ان کا نہیں کروں گی, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی. پیچھے حضرت یوسف کی بے گناہی آپ نے پڑھی, یہاں حضرت عائشہ کی پڑھی. یہ سچے لوگ ہیں, آپ سچے ہو جائیں, کوئی آپ کے اوپر کچھ حرف لگائے گا بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا. آج لوگ, نان مسلم لوگ, اس واقعے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. اسی طرح ایک شخص نے مسلمانوں کو چڑ چڑھانے کے لیے کہا تمہیں پتا ہے حضرت عائشہ تمہارے نبی کی بیوی پہ تہمت لگی تھی. تو وہ بڑے اچھے دیندار تھے شخص, انہوں نے کہا ہاں اللہ نے دو ہی عورتوں پہ تہمت لگوائی, ایک کو بچہ دے دیا, ایک کی بے گناہی ثابت کر دی. حضرت مریم کی طرف لے گئے وہ کہ تم نبی کی بیوی پہ بات کرتے ہو تو تمہارے تو اپنے نبی کی ماں پہ تہمت لگی تھی. تو یہ ساری باتیں سنتے وقت واقعی احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعی جیتے جاگتے انسان تھے. اللہ کے نبیوں کو جن تکلیفوں میں ڈالا گیا وہ آسانی تھی, لیکن اب اس میں سوسائٹی کو کچھ ادب سکھائے جا رہے ہیں جو آج میرے آپ کے لیے بہت ضروری ہیں سیکھنے. پورے مسلمان امت کو اس وقت یہ سیکھنا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی ایشو بن جائے تو کیا اخباریں زیادہ بک جائیں یا ارد گرد باتیں پھیلیں اور میں سنا تم نے, کہا تم نے, بتاؤں تم کو, کسی کو نہ بتانا. نہیں, لولا اذا اس سمے تم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں میں نے اپنے سے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. کیونکہ اس لیے کیسے سوچ لیا کہ عائشہ جی کام کر سکتی ہیں اور نبی کی بیوی, اور وہ کہیں اتنی بے بس تھی اپنے ہاتھوں سے. نہیں, تو جب کبھی کسی کے لیے سوچے تو سوچے کیا میں اس کی جگہ ہوتی تو یہ کام کرتی. تو یہ بڑا پیارا اصول ہے زندگی کا. اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے, یہ صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لے کر آئے, کوئی گواہ ہے ہی نہیں تھا, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. یہاں سے دیکھیے اتنے نیک لوگوں پہ بھی تہمتیں لگ سکتی ہیں. اب یہ کہ وہ گواہ نہیں لائے, اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان جھوٹ کو لیے چلی آ رہی تھی, اور تم اپنے منہ سے جو کچھ کہے جا رہے تھے اس کے تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ گوسپ، افواہ سازی، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے لیے نیت کیجئے، میں نے کبھی کسی کے معاملے میں نہ دلچسپی لینی ہے، نہ پوچھنا، نہ سننا، نہ کریدنا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی اپنی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ یہ بھی گلٹ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے۔ فتوبوا الی اللہ جمیعا، دیٹس اٹ، کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ولو لئی سمے تم، اور کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، اور آج لوگ اس پہ کام کریں۔ شیطان اپنے چیلوں چانٹوں کے ساتھ جتنا فحش ایمان والوں میں پھیلا رہا ہے، اتنا تو اپنوں میں نہیں پھیلاتا۔ وہ چیزیں جو اپنے ملک کے بچوں کو بہن ہیں، وہ مسلمانوں کو پیش کی جا رہی ہیں سستی قیمتوں سے۔ آج آپ دیکھیں، چھوٹا سا گھر ہے، چھت بھی پوری نہیں، اس پہ ڈش لگی ہوئی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے آپ کے ملک میں دن بدن، اور ایسی چیزیں سستی ہیں۔ جتنے سستے سیل فون پیکیجز اور یہ کچھ آپ کے ملکوں میں، اتنا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فحش پھیلے، اور باتیں کرو، دوستیاں کرو، اس سے ملو، اس سے کرو۔ کیسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ دردناک سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تک تمہارے اندر پھیلائی گئی، بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی جو کوئی کرے گا، تو وہ تو اس کو فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ پیچھے سورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا لا تقرب الزنا، وہ قربات تھی، یہاں اصل زنا ہے۔ اس آیت کے اوپر جو خطوات شیطان کی بات کی گئی، یہ آپ کو مجھے کیا بتاتی ہے؟ اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو نکال دیں جو دل میں کوئی بھی ایسا جذبہ لے کر آئے جو کل شرمندہ کرے۔ یہ سمپل سا حل ہے۔ اب کہتے ہیں نا، نت ایول ان دا ورڈ، شروع سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اور آپ نوٹ کریں کہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی نا، تو یہ اکا دکا واقعات ہیں۔ لڑکی لڑکے کی دوستی کو لوگ بڑا برا نام دیتے تھے، یار کہتے تھے، عزت کا چور کہتے تھے ایسے لڑکے کو جو کسی کی بیٹی کی طرف نظر تو اٹھائے۔ آج اتنے لبرل وقت آ گئے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، بس مسلمان سے کرنا دوستی، چلو ہمیں بتا دینا، ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، آگ پانی ساتھ ہوگا تو یہی ہوگا۔ ایسے وقت میں ہر بندہ جتنا اللہ سے ڈرے گا، وہ اتنا اپنے اوپر پابندیاں رکھے گا، ورنہ تو پھر حال کیا ہوگا جو دنیا میں آج دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ بولا یا تلی الفتلی من کو وسا، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور قدرت والے ہیں، وہ اس بات پر قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ابو بکر کی بیٹی تھی عائشہ، کوئی مذاق تو نہیں تھا نا۔ جس شخص نے ان پہ تہمت لگانے میں حصہ ڈالا مستو، وہ ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ کھل گیا، تو ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مستوں کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ تو آیت اتر گئی کہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ عام باپ ہو تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن صدیقیت کا مقام یہ نہیں دیتا کہ ایسا ہو۔ تو ابو بکر نے ان آیتوں کو سن کے کہا کہ آج کے بعد اب مستوں کو میں پہلے سے بھی زیادہ دوں گا۔ یہ سوسائٹی چاہیے آج کے دور میں، جن کے اپنے جذبات اللہ کے حکم کے آگے قربان ہو جائیں، اپنی عقلوں کو وہ ذبح کر دیں، اللہ کے حکم کو لے لیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر جھوٹ تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جبکہ ان کے اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پاؤں سے گواہی، میرے سے گواہی لے لیں کسی اور سے نہ لیں، تو انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف بولیں گے. آپ کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور کہیں یہ سپاہی ہیں، جاسوس ہیں، یہ قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف بولیں گے. جیسے کبھی کسی وقت بچوں کے سامنے کوئی بات کی ہو نا، تو مہمان کے آنے کے اوپر بچہ وہ بات دہرا دے اور آپ کو شرم آئے، تو آپ کا دل کرتا ہے اس کو ماریں، کل آئندہ سے اس کے سامنے کوئی بات نہ کرنا. کتنی رسوائی ہوتی ہے جب بچے باتیں بتا دیتے ہیں گھر کی. ہاتھ پاؤں ہماری ساری باتیں نوٹ کر، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈرز ہیں. اس لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اس دن کی رسوائی سے بچیں گے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ معیار ہے رشتوں کا بھی اور زندگی کا بھی. اور بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، کوئی چھوٹی عورت تھوڑی تھی. تم نے کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی کی بیوی زانیہ ہو سکتی ہے؟ کسی نبی کی بیوی کبھی زانیہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک معیار ہے، اللہ تعالیٰ صحیح رشتے جوڑنے والا بنا دے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا، پھر لیان، پھر جھوٹی تہمت کی سزا جس کو قذف کہتے ہیں، پھر ایک عملی واقعہ حضرت عائشہ کا جس کے ساتھ مجھے آپ کو سکھا دیا کہ معاشرے میں اسکینڈلس نہیں ہونے چاہیے، ایسی باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کسی کی کوئی بات پتہ ہے اس کو بند کر دے دل میں، اس کا تذکرہ نہ کرے. اب یہاں سے آگے پارے کے آخر تک سد ذرائع زنا. سد کہتے ہیں دیوار کو، ذرائع کہتے ہیں مینس کو، زنا یعنی وہ سارے دروازے بند کر دو جدھر سے زنا کے ہونے کی امید ہے. ابھی سوچ کے ساتھ سنیے گا کہ یہ برائیاں ایک دم تو نہیں ہوتی نا، تو اس میں ایک سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف آتے جانا. کزنز آ رہے ہیں، بیٹیاں ادھر جا رہی ہیں، بھائی بہن رہ رہے ہیں، بچے سارے سارے راتوں میں کٹھے رہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، سلیپ اوورز ہو رہے ہیں، نانی کے رہ رہے ہیں، دادی کے رہ رہے ہیں. نہیں کرو. اب اس کو سنیے گا، اس میں بہت ساری عمل کی باتیں. پہلا سد ذرائع کہ کسی کے گھر میں اتنی بے تکلفی سے نہ چلے جاؤ جیسے کہ اپنے گھر میں آتے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ طلب کر لو. اور اجازت کون سی؟ تستانسو، رضا والی، انس ہو. یہ نہیں کہ سر پہ جا کے دروازہ نوک کر دو اور اگلا بندہ تو کھولے گئی. انس کیا ہوتا ہے؟ ایسی اجازت جو دینا بھی کوئی چاہے، خوشی سے دے، مجبوری میں نہ دے. اور کیا کرو؟ وہ تو سلیم و لاحلیہ، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ گھر امن کی جگہ ہے. بات ابھی تو بیتن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں گھر رات گزاری جائے، گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں نا. تو گھر میں ہر وقت تو آئیڈیل حالات نہیں ہوتے. کسی وقت انسان نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے پاس آئے. گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی پرسنل کام ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہے، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو ہر وقت ہر ایک کے گھر میں نہیں گھس سکتا انسان. کل گھر میں گھسنے کی بات ہی، آج سیل فون ہے. سیل فون ایک ہو تو بھی بات مانی جائے، 10 قسم کے میسیجز ہیں. یہ چیز ناپسندیدہ. اسلام بڑا مہذب ایٹیکیٹڈ ریلیجن ہے. جو آج پڑھی لکھی قوموں نے اصول اپنا لیے نا، لوگوں کے گھر جانے کے، آنے کے، بتانے کے، وہ اسلام سکھا رہا ہے. اور آج آپ ذرا کسی کو فون کریں، کیا خیال ہے آج شام کو میں آپ کے گھر آ جاؤں، کہتے ہیں یہ کیا امریکیوں والی بات کر رہے ہو، امریکن سٹائل ہو گیا، پوچھ کے آئیں گے آپ کا اپنا گھر ہے. جی رات کو آؤ، دن کو آؤ. بھائی کیوں رات کو دن کو آؤ؟ یہ تو بڑی بری بات ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہے ہمارے ملکوں میں، اور ہمارے وہ خاندان جو خاندانی بنیاد پہ باہر کے ملکوں میں بھی، کوئی پتہ ہی نہیں کب اٹھ کے آ جائیں. اب تو دروازے کھولنے ہی پڑتے ہیں نا، بیل تو کرنی پڑتی ہے. پہلے تو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، پردے ڈالے ہوتے تھے، تو بدو لوگ تھے نا ایک دم کسی کے گھر میں آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان ساری بے تکلفیوں کو پسند نہیں کر رہا کہ ایسا نہ کرو. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. یعنی گھر کھلا ہے، گھر والا اندر سے جواب نہیں دے رہا تو اندر نہیں آ سکتے. اتنا بڑا حکم دے دیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بچے نے دروازہ کھول دیا. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی گھر کا بچہ دروازہ کھول دے اور بڑا نہ کھولے تب بھی نہیں اندر جانا چاہیے، کیونکہ بچے بےچارے معصوم ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تمہیں اندر سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ. ذرا آپ اپنے اوپر لیں. آپ اپنی بے تکلف دوست کے گھر گئے اور ٹھک 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 دروازہ کھٹکایا، سرپرائز دیا، اور اندر سے ان کے شوہر کہتا ہے جی سسٹر ابھی جائیے، شام کو آئیے گا، کل آئیے گا. پھر جو روتے دھوتے وہیں سے فون پہ باتیں کرتے دوسروں کو بتاتے آتے آئیں گے، آج کے بعد ہم نہیں جائیں گے ان کے گھر. اللہ کہہ رہے تمہارے حق میں بہتر ہے جا. لیکن نا جب ہم کسی کے گھر جاتے تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اگلا ہمیں اچھی طرح ڈیل کرے، ویلکم کرے، اسمائل دے. اور ہم دیسی لوگ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کچھ کھلائے پلائے بھی. چائے کا وقت ہے چلے ادھر ہی جا کے چائے پیتے ہیں، کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا تو پوچھیں گے نا. اب اگلا بندہ اس وقت نہیں قابل، اس قابل نہیں، اب آپ کی خاطر نہیں کرے گا. پھر آپ کہیں گے مجھے دیکھے خوش نہیں ہوئی تھی، اسمائل نہیں دیا مجھے دیکھ کے، پتہ نہیں وہ رو رہی تھی فون پہ آپ کو دیکھ کے، شکر کریں اس نے آنسو بوچھ لیے. پھر ہم باہر آ کے شکوے کریں گے ہماری خاطر نہیں کی، ہماری عزت نہیں کی، ہمیں دیکھ کے گھبرا گئیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے تب جاؤ جب اگلا تمہیں ایکسپیکٹ کر رہا. یہ اصل میں مینر ہے اس کا. اور اگر کوئی کہتا ہے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یہ پاکیزہ ہے. ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں اس آیت پہ عمل کرنے کی خواہش رکھتا رہا، ساری زندگی میں خواہش مند رہا کہ اس آیت پہ عمل کروں. کیسے؟ کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور گھر والا مجھے کہ ابھی جاؤ بعد میں آنا، تو میں واپس آ جاؤں اور میرا اس آیت پہ عمل ہو جائے. آج ہمارے اتنے بڑے دل ہیں، ہم تو کبھی دوبارہ جائیں ہی نہ ان کے گھر. توبہ کرو، اللہ کی پناہ ہے. ہم نے اپنی ذات کے اتنے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو پوجتا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بالکل اوور لک تو کرے ہی نہ. کہا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے وہ سب کی اللہ کو خبر ہے. اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھے. یہ ہے دوسرا سد ذرائع، زنا کو روکنے کی دوسری ترکیب یا سیکنڈ مین ٹو پریوینٹ دا زنا اور اڈلٹری. مردوں کو کہو کہ اپنی نظریں بچائیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ یہ ان کے حق میں زیادہ پاک ہے، یہ بات ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی مرد نظر اٹھائے گا تو پھر ہی فتنہ اٹھے گا نا. کا ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا. بہت سارے لوگ لفظ پردہ سنتے ہیں عورتوں کو ڈس سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پردہ عورتوں کو کرنا ہے، حالانکہ آپ ترتیب میں دیکھ لیجئے پہلے مردوں کو کرنا ہے. ہم مرد کے پردہ کرنے اور عورت کے پردے میں فرق ہے. مرد کا پردہ کیا؟ نظریں جھکا لے. کتنی من اب ساری ہیں، ساری تو نہیں چکا سکتا نا. گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی آنکھیں بند تو نہیں کرے گا نا. ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ کسی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اور کوئی دیکھ نہیں پا رہا، تو آنکھیں بند کر کے تو نہیں اس کو دیکھے گا نا. یہ کون سی نظریں ہیں؟ جس میں کسی عورت کے حسن کی طرف جائے، توجہ جائے، سوچ جائے، بے تکلفی ہونے لگے، راہ و رسم بڑھنے لگے. جس بچا لو. کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری گناہگار کر دے گی. نظر پڑے فوراً جھکا لے. مرد اتنا پردہ بھی کر لے نا تو آپ کو پتا ہے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے لیے پردہ کرنا کتنا آسان ہے. میں اکثر ہم جو پردہ کرتی ہیں سسٹرز، وہ میری اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھیں گی. کچھ لوگوں سے پردہ کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ چادر ہی ڈھلکا لینا تو آپ کو پتا ہوتا انہوں نے تو دیکھنا ہی نہیں، اور انہوں نے کھانس کے آنا ہے، اور انہوں نے بیٹھنا ایسے طرف ہے کہ منہ مرد عورت کی طرف ہو ہی نہ، پیچھا کر کے بیٹھیں گے، بتکلفی تو کرنی نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے پردے میں بھی وہ آپ کو تاکہ جھانکی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے بیٹوں کو سکھائیے بچپن سے. میں جب بھی کہیں رہتی ہوں یا جن کے قریب ہوں نا، تو بچے 7-8 سال کی عمر کے ہو نا، تو میں ان کو پھر سکھاتی ہوں کہ بیٹا مرد ایسے نیچے دیکھتے ہیں، یہ تو ٹکر ٹکر پٹر پٹر دیکھتا ہے. اور آپ ٹی وی دیکھ آنکھیں بند کر کے تو مرد نہیں دیکھتے، بچے نہیں دیکھتے نا. یہاں سے تربیت غلط ہوتی ہے. جیسے ایک عورت کو ویسے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ ٹی وی میں ایک عورت اور لڑکی کو ہیروئن دیکھے اور اس کے جسم کے سارے حسن کے حصے دیکھتے جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہاں سے خرابیاں پیدا ہوئیں. پہلے کارٹون والی لڑکی دکھائی، پھر بڑی ہوئی تو اسکول میں لڑکی ساتھ بیٹھ گئی، اور جب بڑے ہوئے تو فلموں اور ڈراموں میں لڑکی. میری آنٹیوں، یہ آنٹی ہیں، یہ باجی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں. اور عورتوں کا بھی کیا حال ہے؟ ساری اور مرد جو ہے نا وہ تمہارے بھائی ہیں، اور وہ تمہارے دو میاں کے دوست ہیں، وہ تو بڑے شریف ہیں. اور ہمارے مرد تو بہت شریف ہیں، وہ ساری عورتوں کو بھابھی ہی کہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ مسئلے ادھر پھیلتے ہیں. یہ بھابھیز نہیں ہے، یہ آنٹیز نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے. اللہ کہتے ذالک ازکی لہم. تو مرد نظریں جھکائیں گے، اپنے بیٹوں کو ٹریننگ دیں، جھکائیں، اپنے سامنے بھی بیٹھنا سکھائیں. واخفض لہما جناح من الذل. یہ سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ بچوں کو بتانی پڑتی ہیں. خیر اب مرد بےچارے اور کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں نہیں مرد بھی نکاب کریں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو نکاب کر لیں. جب مرد کے ظاہر میں کوئی بیوٹی نہیں ہے، سخت کے سخت، پتھر کے پتھر، ہاش مرد ہیں، اب ان کے فزیکلی کوئی ان میں اٹریکشن ہی نہیں ہے، تو اس کو نہیں کہا کہ چہرہ چھپاؤ، بال چھپاؤ، کندھے چھپاؤ. اس میں کوشش ہے ہی کوئی نہیں. کبھی خوبصورت مرد دیکھا آپ نے کبھی دنیا میں کوئی؟ اب آپ کے چہروں سے مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. ہیں, پہلے ماں اپنے بچے کو چاند کہتی ہے, پھر ساس کے بچے کو چاند کہتی ہے, تو پھر اس کی مرضی ہے نا. لیکن یہ خیر بات ایسی تو مزاق کی نہیں تھی, مردوں میں فزیکل وہ اٹریکشن نہیں ہوتی جو عورت میں ہوتی ہے. تو مرد کا پردہ کمپلیٹ, مردوں کو بس قیامت کے دن ان دو باتوں کا جواب دینا پڑے گا, آنکھوں کو جھکا لو اور وقفز فروجہم. یہ بھی بات سمجھیے گا, جیسے عورت ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی نا جس میں اس کے قابل شرم حصے نمایاں ہوں, مرد بھی نہیں پہن سکتے. ٹائٹ پینٹس پہن کے مرد باہر جا رہے ہیں اور شرٹس ان کے اندر گئی ہوئی ہیں, اس میں نماز نہیں ہوگی, مرد کی سطر نہیں ہے. اور اتنے ٹائٹ جینز ہیں کہ جس میں جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے, مردوں کے لیے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. جیسے عورت کے لیے لوز کپڑے ہیں ویسے مرد کے لیے بھی لوز کپڑے ہیں. جیسے عورت سی تھرو نہیں پہن سکتی, مرد بھی نہیں پہن سکتا. اب اس کے بعد اب عورتوں کی باری آتی ہے. وکل للمومنات یغضضن من ابصارهن, اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے, وہی حکم ہے نا جو مردوں کو ملا, برابری اکویلٹی, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کا آپس میں لنک ہے. اتنی بات کر کے مردوں کو تو کہہ دیا تھا ذالک ازکی لہم, عورتوں کو ایک اور ایکسٹرا بس ایک ایڈیشنل حکم ہے, اور وہ کیا, ولا یبدین زینتہن. یہ تین لفظ ہیں بس جس میں آپ کو اللہ نے مردوں سے ذرا سا ایکسٹرا کہہ دیا, ولا یبدین زینتہن, اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں سوائے اس چیز کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے. یہ ایک ایکسٹرا اس کی مور ڈسکرپشن کہ اپنی زینت نہ ظاہر کرے. آپ گنتے جائیں آپ کو اینڈ پہ خود بخود پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نظریں عورت بھی جھکائے گی, وہ بھی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی, چاہے ساتھ پڑھتا ہے یا ساتھ بیٹھتا ہے یا ساتھ کام کرتا ہے, اس نظروں سے اپنے لکس کو پاس نہیں کریں گے کہ جس میں اشتہا ہوگی. دوسری بات ہے کہ وہ عورت بھی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپائے گی, اپنے سطر کو چھپائے گی, ڈھانکے گی. تیسری چیز زینت کو چھپائے گی. سب سے زیادہ عورت کے پاس زینت کس چیز میں ہوتی ہے؟ عورت کی زینت کی کیا چیز ہے؟ آپ بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ بال دیکھتے ہیں, پاؤں کی ایڑیاں دیکھتے ہیں, ہتھیلیاں دیکھتے ہیں. تو بات واضح ہو گئی. اس موضوع پہ بھی بات نہ بھی کریں نا, یہ صورت الاحزاب میں آئے گا, لیکن سیدھی سی بات اپنی زینت کو چھپا لیں. اور زینت میں پھر ہر وہ چیز جو ڈیکوریشن میں ڈیکوریٹ کیا, میک اپ کیا ہوا ہے, زینت ہے. جیولری پہنی ہوئی ہے, زینت ہے. فینسی کپڑے پہنے ہیں, زینت ہے. آپ کے خوبصورت کپڑوں کے رنگ ہے, چمکتے دمکتے آپ نے کھلے ہوئے رنگ پہنے, یہ زینت ہے. اب اس کو سمجھیں پھر اینڈ تک پہنچتے ہیں. اگلی چیز والیدربن بحمرهن علی جیوبهن, اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے. تیسرا حکم عورت کو کہ اپنے فرنٹ پارٹ کو چھپائے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ اٹریکشن والی چیز اس کے چہرے کے بعد اس کا سینہ ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ مردوں کے لیے اس میں کتنی اٹریکشن ہے کہ اپنے جسم کے فگرز کو اور اپنے ابھار کو ایک عورت نہیں دکھا سکتی. اگلا بھی لکھیے گا, چوتھی چیز. اب اس کے بعد تو آپ پہلے اپنے لیے بھی نیت کر لیں, دوپٹہ ہو سکارف ہو جو بھی ہے اس کو پورے سینے پہ اس طرح کھولنا ہے کہ جسم دکھے گا نہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ عورت کس فگر کی ہے یا اس کے جسم میں کس طرح سے اٹریکشن ہے کہ نہیں ہے. نیکسٹ تھنگ فورتھ, ولا یبدین زینتہن الا لبولتهن. اب کوشچن ہوا کہ کیا عورت ہر وقت ہر جگہ بس ایسی رہے گی؟ تو اب اس کی ایکسیپشن کیسز بتائے گئے. اور اپنی زینت کا سنگھار نہ کریں سوائے اپنے ان لوگوں کے شوہر کے ساتھ. دی موسٹ میکسیمم زینت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ شوہر ہے, پھر باپ, پھر شوہروں کے باپ یعنی سسر, بیٹے, شوہروں کے بھائی, بھائی بھائیوں کے بیٹے, پھر بہنوں کے بیٹے, پھر اپنے میل جول کی عورتیں. اب یہ سارے جو رشتے مردوں کی صورت میں ان سب کے ساتھ فرق ہوگا کہ ایک ہی جیسا ہے؟ جتنا شوہر کے ساتھ زینت کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اتنا باپ کے سامنے ہو سکتا ہے, اور بھائی کے سامنے اتنا ہو سکتا ہے, بھانجے بھتیجوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو عقل کے ساتھ سوچیں تو ہر ایک کی حدیں تو ہمیں خود بھی پتہ ہیں. اب اس کے بعد اپنے میل جول کی عورتیں, شریف عورتیں, سیدھی سادی جو عام عورتیں ہوتی ہیں وہ, اور اپنے مملوک غلام, وہ آج ہے ہی نہیں اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی, اور وہ زیر دست مرد یعنی وہ مرد جو آپ کے ساتھ لگے میں اپنی ضرورتوں کے لیے, جن کو کچھ بھی اپنے یعنی ضروریات بیچاروں کی پوری نہیں ہوتی. کون سے؟ غیر اولی الاربا, جو کسی نہ کسی اور قسم کا کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں. آج کے دور میں یہ کس عمر کے بچے ہوں گے جی؟ کب دکھاتے ہیں ان کو سیکس موویز ڈرام فلم اسکولوں میں؟ تو بس چھ سال کا بچہ ہے. پھر جن کو عورتوں مردوں کی چھپی ہوئی باتوں کا نہ پتا ہو ان کے سامنے بھی آپ آ جائیے. یہ باتیں تو ایکسیپشن کی تھی، وہ چار چیزوں کے بعد اب پانچویں چیز نوٹ کیجئے، عورت کے پردے کا حصہ، ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی عورت کی چال، پاؤں، آواز، کوئی گھنگرو ہیں تو ہیل والی جوتی کا کیا سوال ہے، اور خوشبو کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوشبو یا ایسی زینت کہ دور سے پتا چل جائے کوئی عورت آ رہی ہے. یاد رکھیے خوشبو ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے، کم ٹو می، کم ہیئر. آج آپ دیکھیے پرفیومز کی جیسی ایڈورٹائزمنٹ سے اتنی تو شاید کسی اور کی نہ ہو، تو عورت کھلی خوشبو لگا کر جس میں غیر مردوں تک اس کی خوشبو جائے، یہ انتہائی گھنونا جرم ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا کہ ایسی عورت گھر جا کر غسل کرے. اگر آپ مردوں کے پاس ایسی عورت اس سوچ کے ساتھ گزرتی ہے اٹریکشن کروائے، تو وہ ان کے ساتھ اس کی برائی لکھی جاتی ہے. میں اس سے نرم لفظ اور کیا بولوں، حدیث میں تو لفظ زنا ہے. زانیہ کہا گیا ایسی عورت کو جو اپنی خوشبوؤں سے مردوں کو لباتی ہے، دور سے پتا چل جاتا کوئی آ رہا ہے. اب یہ باتیں سن کے ایک دم طوطے اڑ گئے. نہیں، وتوبوا الی اللہ جمیعا، کوئی بات نہیں اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کر لو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اس وقت ماحول ہی ایسا بن گیا کہ ساری سوسائٹی اس چکر میں چل پڑی. ہم کہتے ہیں یہ بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ کون سی ہے، یہ کیسی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ آیتیں ہیں تو بڑی کلیئر، لیکن اس کی ڈیٹیلز کا تو موقع نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے، جن کو نہیں آتی اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں دے دے گا. باقی رہ گئے آپ کے بہت سارے سوال، حجاب کیسا ہو، پردہ کیا ہو، یہ ساری باتیں سورۃ الاحزاب میں آئیں گی. لیکن اتنی باتوں کے بعد کم از کم ہمیں ایک سوچ تو مل گئی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس حد تک ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں کرتے. اب تیسرا سد ذرائع، پہلا کیا تھا، گھروں میں بے تکلفی سے نہ جاؤ، دوسرا لباس حجاب کی پابندیاں، اب تیسری چیز کیا ہے، بن کمارے لوگ، ان میرڈ لوگوں کی شادیاں کر دو. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے زنا کا. جب بھوک لگی ہوگی تو پھر تو کھانے کی طرف نظر جائے گی نا. تو جب کسی سوسائٹی میں بالغ بچے بچیاں موجود ہیں، یا وہ عورتیں مرد جن کی شادیاں ہوئیں پھر کسی وجہ سے نہیں رہیں، بیوگی ہے یا طلاق ہو گئی، تو فوراً ان کی شادیاں کر دو، ورنہ ایسی سوسائٹی میں بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے زنا کا. تو کہا ون کے لیا ممن کم، تم میں سے جو لوگ تنہا ہوں یعنی مجرد، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں جو سالے ہوں ان کے نکاح کر دو. آج دیکھیں شادی مشکل، زنا آسان. شادی 18 سال تک نہیں کر سکتے، زنا آپ میٹرک کے پہلے بھی کر سکتے ہیں. یہ آج کی سوسائٹی کا جرم جس کے لیے یہ بروکن سوسائٹیز ہیں. اور یاد رکھیے ویسٹرن کلچر، تیروں تلواروں سے نہیں یہ مریں گے، ان کے پاس ہتھیار بہت ہیں، نہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے. یہ آج اپنی ان بے قاعدگیوں کی وجہ سے پریشان ہے. ان کی نسل، ان کے بروکن فیملیز دیکھیے، ود آؤٹ میرج جو بچے پیدا ہو چکے ہیں انہوں نے دیکھیے، آج پورا ویسٹ اس مسئلے کا شکار ہے. یہ باتیں تو مسلمانوں کے ملکوں میں کبھی ہوئی نہیں تھی. کبھی کرائسس سینٹر کوئی نہیں ہوں گے مسلمان ملکوں میں، انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں. کسی عورت کو کوئی کرائس ہوگا ہی کوئی نہیں اللہ کے حکم سے. کوئی اولڈ ہوم نہیں ہوگا مسلم ملکوں میں، کیونکہ بوڑھے تو ہر گھر اولڈ ہوم ہے، ہر گھر میں بوڑھے رہیں گے. اسی طرح بچوں کے لیے، بچوں کے ڈے کیئرز اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر ماں اپنے بچے کو دیکھے گی. تو یہ آج تحفے مل رہے ہیں سوسائٹیز کو اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کے. تو شادی کیسے کر دو، ہر ایک کی کر دو جس کی نہیں. اب لوگ کہتے ہائے شادی کر دی تو کمائیں گے کیسے، ابھی تو یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے. آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا؟ دو سال کا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض لوگ 30-30 سال کے اپنے بچے کر دیتے ہیں، شادی نہیں کرتے ان کی. نہیں، پہلے جاب کرے، کمائے، گھر بنائے، گاڑی لے. اور اب تو مسئلہ یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ غم لگا دیے، عزت لٹ گئی، برباد ہو گئے، ان کے جذبات پامال ہو رہے ہیں، وہ روز گناہ کی موت سو رہے ہیں، یا پھر اپنے جذبات کو قتل کرتے ہیں یا ایمان کو قتل کرتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں نا، تو شادی کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ کہ نہیں ابھی گھر بنے. وہی بات ہے، پروٹوکول میں پڑے ہوئے ہیں، جذبات کو مار رہے ہیں، اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم شادیاں کرتے ہیں. میں کہہ سکتی ہوں کہ آج شادیاں ہوتی نہیں ہیں، پکچرائز کی جاتی ہیں. قرضوں کے بوجھ میں لدے ہوئے لوگ کبھی افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگا دیں. آج شادی کو آسان بنانے کا کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم کہتے ہو تمہارا بچہ غریب ہے، پال نہیں سکتا ایک لڑکی کو، تو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے ان کو چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی شادی کرو، شادی نہیں ہو رہی، کبھی نہیں بھی ہوتی، تو پھر روزے رکھو. پھر ایسی تمام مجلس اور محفلوں سے دور رہو جہاں جا کر تمہارے دل میں جذبات ابھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جوانوں کی قوم اب نکاح کرو کیونکہ یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے۔ آپ کو تھا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، شادی کرنے کے بعد بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس سے رک جاؤ۔ اب چھٹی چیز اگلی جو نکاح زنا کو روکے گی وہ کیا ہے؟ کتابت کرنا۔ یہ کیا ہے سن لیجئے بس، کیونکہ آج کے دور میں یہ ہے ہی نہیں ہے تو اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے مملوکوں میں جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یعنی غلاموں کو غلامی سے آزاد کر دو، ان کو آزاد زندگی بسر کرنے دو۔ ولا تکرہوا، یہ اگلا ذریعہ ہے، چھٹی چیز ہوگی غالباً، گنتے جائیے، صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد ہے۔ ایک اور چیز جس سے زنا کو روکا جا سکتا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو، پروسٹیٹیوشن، یعنی عورتوں کے جسم کو بیچنا اور اس سے مال کمانا۔ آج کی سوسائٹی میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ دیکھیے آیتیں، قرآن ان کے حقوق کی بات کر رہا ہے جو بیچاریاں بکتی بکاتی، کبھی اغوا ہوتی ہیں، کبھی واقعی کسی برے لڑکے کے ہاتھوں پڑ کر ایسے اڈوں پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں ان سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا ہے۔ اس عورت اسلام ایسی طوائفوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے کہ ایسی عورتوں کو مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں۔ اتنا پیارا کلام ہے کسی اور کے پاس اس قرآن کے سوا کہ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، کہ جو معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ آپ اور میں ہوتے تو ہم ان عورتوں کو کہتے ہیں یہ گندی عورتیں ہیں، وہ عورتیں تو گندی ہیں، تو جو مرد ان کے پاس جاتے ہیں وہ کتنا بڑا ایک ہماری سوسائٹی کا آپ کہہ لیجئے کہ نفاق منافقانہ رویہ ہے کہ جو عورتیں ایسے کام کریں وہ تو بری، نام کیا کہہ لیتے ہیں، اور جو وہاں جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایسے لوگوں سے ایسا منع ہے، اور اسلام میں ایسی کمائی کھانا جس میں عورت کو بیچا جائے وہ حرام ہے۔ بات تو کڑوی ہے لیکن کہنا پھر بھی چاہوں گی کہ آج عورت گاجر مولی کی طرح بک رہی ہے۔ آپ کے فلائے آپ کے اشتہار نہیں بکتے جب تک عورت نہ ہو، آپ کی لون نہیں بکتی جب تک عورت نہ ہو۔ آج بے پردگی کی وجہ سے عورت نے خود کو اتنا سستا کر لیا کہ اللہ کی پناہ کہ آج آپ کی سبزی مہنگی اور عورت سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے۔ اس کے بعد فرمائے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت کرنے والی آیتیں تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے جو تم سے پہلے ہو گزری، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ آیت ہے، اگر یہ آیت سمجھ آ گئی نا تو یہ سارے حکم بھی سمجھ آ جائیں گے۔ دیکھیے اس سورت کا ایک بنیادی موضوع ہے نا، وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول بھی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے ریزنمنٹ اور جو دل میں کوسچن آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا مقام نہیں پتا۔ تو فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے کیسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، آگ چاہے اس کو نہ بھی لگے۔ اسی طرح روشنی پر نہ روشنی، بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہوئے، اور بات یہ ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ کن گھروں میں پائے جاتے ہیں؟ جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا، اور ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹتے اور دیدے پھرائے جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ دیکھیں آیت نور تھی، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کی گئی۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی پہ انسانیت چلے گی تو ادھر بھی روشنی ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں قرآن کا نور، ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر ہاتھ میں۔ اگر آج اس سورت نور کے احکامات کو صرف میں اور آپ عام کرنے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انسانیت کے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں کو عام نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اندھیروں میں دنیا پڑتی ہے، نور کی مثال کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے کفر کی مثال دیتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اسی سے آگے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو روشنیوں سے بھر دے اور ہم سب کے دل ہاتھ چہرے اور دل کے اندر جو خیالات بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ کر دے. ابھی تک کی جو سورت پڑھی ہے وہ سب ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جسٹ ری رائٹ آور لائف, اپنی زندگی کو دوبارہ لکھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو. دیکھیے کوئی کسی سٹیج پہ بھی زندگی کے آتا ہے نا اللہ سے مدد لینے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. یہ جو آخری آیت پڑھی ہے اس کو سن لیتے ہیں, تلاوت ریڈی ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے, اس کی تلاوت سنتے وقت انشاءاللہ آپ لوگ بھی ریپ اپ کر لیجئے گا, لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت آیات, الحمدللہ رب, میری ون آف دا فیوریٹ آیات کے, اتنی خوبصورت آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ڈسکرپشن خوبصورت دی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور اتنی خوبصورت آیتوں پہ آج کا لیسن ختم ہوا. اللہ اکبر. جی, کیا آپ کی آج کے تھاٹس کیا ہیں آج کے لیسن کے بارے میں, جو پورا ہم نے لیسن پڑھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آیا, کس طرح سے ہماری حفاظت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر, کس طرح سے ہماری ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے, ایک ایک ہمارے تھاٹ کا, ہمارے فیلنگز کا, جذبات جو ہمارے ہیں ان کا کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بندشیں لگائی ہیں اور کس طرح اس کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. جب بھی یہ سورہ نور اسپیشلی پڑھی جاتی ہے, میں پڑھتی ہوں تو اتنا بہت ہی زیادہ ایک فیلنگ اتنی محبت کی آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہم سے اتنا پیار ہے, اتنی ہم پریشس ہیں آپ کی نظر میں کہ اتنا آپ نے ہمارا خیال رکھا, اتنی اتنی چھوٹی. اور جو یہ عموماً یہ چیزیں کوئی بھی خیال نہیں کرتا ہے ان فیلنگز کا, لیکن لونڈی تک کے, دیکھیے لونڈی تک کے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ کر دی, ان کی جذبات کا کہ ان کو زبردستی نہیں کرو. تو جو دین ایک لونڈی کا اتنا خیال کرے گا تو کیا وہ ایک پاک دامن عورت کا نہیں خیال کرے گا؟ اللہ اکبر, اتنی پروٹیکشن ہمیں مل گئی. لیسن جب شروع ہوا اس میں ہمارے ہم نے پڑھی اس پہ اس کی مثال ہم نے پڑھی ان کی مومنون کی, الحمدللہ کتنی خوبصورت مثالیں. اور آپ نے اپنے لیے چیک لسٹ تیار کی کہ ہم اپنے آپ کو اس لسٹ میں دیکھیں کہ آیا ہم اس لیول پہ کہاں تک آتے ہیں, کہاں تک پورے اترتے ہیں, اور اگر کوئی کمی پیشی ہے تو کس طرح سے ہم اس میں اپنے آپ کو انشاءاللہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اپنی. اور جی بالکل, الحمدللہ اپنے عورت ہونے پہ خوشی ہوتی ہے, الحمدللہ. کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ کیا مصیبت ہے ہم عورت ہیں. بہت لوگ مطلب عورتیں لڑکیاں خاص طور پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, لیکن کتنا ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ. ابھی انشاءاللہ آپ اور مزید پڑھیں گے, دیکھیے گا کتنی اچھی اچھی ٹیکسٹ. سب کا اوپن ہے سسٹر, کسی کا بھی ڈسیبل نہیں ہے. آپ کا ٹیکسٹ آ رہا ہے تو آبویسلی ڈسیبل نہیں ہے نا. جی دیکھیے آ رہا ہے آپ کا ٹیکسٹ, الحمدللہ. جی جی چلیے, ایک ایک تھاٹ لکھیے اپنا انشاءاللہ بیفور وی کنکلوڈ آر کلاس آج کے لیے. تو کیا آپ آج کیا لے کے اٹھیں گے اپنے لیے ایک عمل کی بات, کیا ایسی آپ وہ جو دل کو چھو گئی ہے آپ کے کہ وہ آپ لے کے اٹھیں گی یہاں سے؟ اپنے سب لکھیے اپنے. جی بالکل, بیوٹیفل میسج ان سورہ نور, الحمدللہ. بچوں کی حفاظت کرے, جی یہ بہت ضروری ہے. استاذہ جی نے کتنی اچھی اچھی اس میں باتیں بتائیں, کس طرح سے ہم اپنے لڑکوں کو اسپیشلی بچپن سے ہم کس طرح ٹرین کر سکتے ہیں. آج دیکھیے, آج ہم مائیں ہی ان کی وہ ٹریننگ نہیں کریں گے بچپن سے, تو جو تو بڑے ہو گئے وہ تو اب obviously وہ چیز ہم نہیں کر سکتے, لیکن جو بچے چھوٹے ہیں ان کی کس طرح سے ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں. دیکھیے جو اسپیشلی جس طرح میں کہتی ہوں کہ ہم اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ جب بچے چھوٹے تھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی, اتنا کوئی پتہ بھی نہیں چلا, بس وہ نارم جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہی بچوں کو پال لیا. لیکن اب پتہ چلا ہے تو اتنا خوف آتا ہے کہ کاش ہمیں یہ چیز پہلے پتہ ہوتی. تو میں جتنی یہ ینگ یہاں پہ مائیں ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ الحمدللہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو ابھی سے یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, الحمدللہ. جی بلیسنگ ہے, آلویز ڈاٹرز آر آلویز بلیسنگ, الحمدللہ رب العالمین. آئی ہیو ٹو آف مائن, الحمدللہ. جی عورت کا زیور ہے آپ, بالکل. دیکھیں یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے, عورت کے پردے کرنے کی بہت سارے مسئلے. جی بالکل, اور جیسا استاذہ جی نے کہا نا کہ پردہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر سامنے والا کس طرح کا مرد ہے, تو اس میں پردے کی بھی آسانی بہت ہو جاتی ہے نا. جی مومنین کی صفات, مجھے بھی یہ سب سے زیادہ یہ لگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے ان آیتوں میں, ان صفات میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے اس کے آئینے میں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اپنے جی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. اور دیکھیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. دیکھیے ایک حضرت عائشہ کے واقعے پہ میں ایک اور مجھے جو زیادہ ان دو واقعات, ایک حضرت عائشہ کے واقعے پہ اور ایک جو جس عورت کا جو جس سے گناہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو اس کے واقعے سے بھی مجھے اتنا وہ ہو رہا تھا کہ دیکھیے ایک وہ ایمان تھا کہ گناہ کر کے اس کو وہ اتنی بے چین تھی کہ جب تک اس کو حد نہیں لگ گئی, اور دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی, تو یہاں پہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے گئی. تو ہمیں جب یہ سمجھ میں آ رہی ہے تو آج ہم اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کریں گے, ہم اس حد تک تو کیوں ہم پہنچے. ہم آج اب بھی اسی لمحے, اور یہ مغفرت کا مہینہ وہی جیسے ہم نے جس بات سے کلاس سٹارٹ کی, تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے آپ کی مغفرت مانگیں گے کہ پروردگار کہ وہ وقت نہ آئے کہ جب ہم پہ کوئی اس طرح کی سزا پڑے, اور یا کیا ہم آج اپنے آپ کو اس چیز سے پناہ مانگیں گے ہر اس گناہ سے جو ہم سے ہوا. اور پھر سب سے بڑی حضرت عائشہ کے جو عفق کے معاملے میں تو دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ انہوں نے توکل کیا, اپنی بے گناہی ان کی بے گناہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثابت کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 18 ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, سورہ النور ابھی سٹل ہم کر رہے ہیں, ٹھیک, ابھی 18 کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, تو انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کریں گے. آپ آیاز دیکھیے نا تو ابھی سورہ نور دیکھا. چلیے ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. ایک خوبصورت پارہ اور ایک ہمارا الحمدللہ ایک خوبصورت لیسن. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کے ایک ایک جو بھی اس پہ حکم ہوا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائے, اور ہمارے دل میں کوئی کراہت نہ آئے, ہم اپنے دل کی رضا سے دل کی خوشی سے اپنے رب کی محبت میں ان سب احکامات کو پورے کریں. اور پروردگار ہمیں اپنے اخلاقی اس پہ بھی ہمیں اصلاح عطا فرما, کیونکہ اخلاق ہوگا تو ہمارے جو اس میں ہم پھر اپنے آپ کو ایز اے ریپرزینٹیو ظاہر کریں گے انشاءاللہ, اپنے آپ کو ایک امبیسڈر ظاہر کریں گے, پھر ہمارے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. تو جب ہم اپنے آپ ایک خود اتنے سٹرونگ ہوں گے, اتنا ہم اس کو اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس ہوگا, تو ہم اس کو اپنے دین کو بھی اسی کانفیڈنس سے کیری کریں گے انشاءاللہ. تو پروردگار ہمیں وہ اعتماد دے دے, وہ ہمیں ایک سکون اور اطمینان دے دے پروردگار, کہ جو ہم اپنے نہ صرف اپنے دین پہ راضی ہوں, اپنی رضا پہ راضی ہوں, اپنے قدر پہ راضی ہوں, اپنے رب پہ راضی ہوں, اپنے رب کے احکامات پہ راضی ہوں. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ آیاز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.